أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت ولي مولاها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اغفر لنا حكمتك وانشر لنا رحمتك يا ذو الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر وتمن بالخير. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيسے ہیں آپ لوگ؟ جی میری آواز آ رہی ہے کلاس میں؟ جی الحمدللہ، ایک اور نیا دن ہمیں اس قرآن کے ساتھ مل گیا، تدبر القرآن کے ساتھ، بہت پیارا. اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ استاد انتظار کرتا ہے نا زیادہ، یا طالب علم انتظار کرتے ہیں. ماشاء اللہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کی میں آئی سیکھتی ہوں ڈیلی، آپ لوگ ریگولر ہوتے ہیں، باقی لوگ بھی آتے ہیں آہستہ آہستہ. دیکھیں جو ہم انتظار کرتے ہیں اس گھڑیوں کا کہ اللہ کا کلام سنیں، اس کا بھی بڑا اجر ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کہ آپ ایک نماز کا دوسری نماز کا کر جس دل کو مومن میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے نا. تو یہ بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ، کیونکہ بعض سب ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، کیا ہم صحیح جا رہے ہیں، ہمارا ہماری سوچ ٹھیک ہے، ہمارا پریشانیاں ہوتی ہیں. بعض ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا کریں نا، تو اس پہ بڑی اچھی بات مجھے یاد آئی کہ بعض پر جب آپ پہ مشکلات آتی ہیں نا، اگر وہ مشکلات آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہیں نا، تو یہ بھی بڑی فائدے کی بات ہے. کیونکہ کچھ ہوتی ہیں وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، اللہ کے دین سے، ہر چیز سے دور کر دیتی ہیں. آپ مطلب مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ پہ بھی کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا تھا اگر یہ نہ کرتے، اگر خدا نہ ہستا ہماری کوئی پیاری چیز چلی جاتی ہے. تو ضرور اس پہ شکر ادا کیا کرو، کیونکہ مجھے اس لیے ہوتا ہے کہ آج کل ہر انسان کو دیکھیں اپنے ارد گرد بہت زیادہ مشکلات میں نا، ہم لوگ صرف ایک چیز کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں. اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھو، بعض لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، بعض لوگ اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ کروڑ بار شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اتنی صحیح حالت میں رکھا ہوا ہے، ہر چیز صحت کے ساتھ، ہمیں ایک اور دن دے دیا رمضان میں، اور ویسے بھی سانس آ رہی ہے، تو یہ اس سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. باقی چیزیں دیکھیں، رزق کا ذمہ جو ہے وہ اللہ پاک نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے نا، کہ کوئی انسان جس دنیا میں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے. اگر یہاں پہ جو کمی بیشی آتی ہے ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آتی ہے، ہماری اپنی برائیوں، ہمارے اپنے گناہوں کا سبب ہے. کیونکہ بعض اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری مشکلات آسان کر، اللہ تعالیٰ سے ضرور کہا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے عیب دکھا دے تاکہ میں ان کو دور کروں، کیونکہ بعض ہمیں خود بھی پتہ نہیں چلتا نا کہ ہم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے یا ہم کچھ کر رہے ہیں نا. تو اس پہ ضرور ضرور یقین کریں. جب یہ شعور کے ساتھ آپ دعائیں مانگتے ہیں ہاتھ سے حصول علم کے، دیکھیں رب زدنی علما، ایسے بات نہیں ہے کہ دیکھیں اللہم انی اسالک نافع، علم نافع، نفع والا علم دے، رزقا طیبا عملا متقبلا، ٹھیک ہے، رزق طیب، عمل جو قبول ہونے والا ہو. یہ عام دعا نہیں ہے، اس کی اگر آپ تھوڑی سی ڈیپ میں جائیں، اس پہ تدبر کریں، تو آپ کو لگے گا کہ یہ واقعی اتنی خوبصورت ہے کہ ایک ایک چیز ہم مانگ رہے ہیں. کیونکہ اگر ہمیں ٹرانسلیشن صحیح سے آتی، پھر ایک وہ جو دعا میں نے پڑھی تھی، اللہ منفعنا، جو جس میں وہ والا علم نہ دے جس میں نفع نہ ہو، جو ہمارے عمل قبول والا نہ ہو وہ ہم سے نہ کروا. تو یہ ایسے دعائیں نہیں ہیں. ہم نے کوشش کرنی ہے جو ہم دعا مانگتے ہیں وہ شعور کے ساتھ مانگنی ہے، اور بہت زیادہ یقین رکھنا ہے. کیونکہ جیسے استاذہ جی اگلے دن بتا رہے تھے نا کہ یہ جو رمضان ہے نا، رمضان میں ڈیلی آپ اتنی دعائیں کرتے ہیں، ایک دعا تو ضرور دن میں اور رات میں قبول ہوتی ہے. یہ نہ کہیں کہ ہماری قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو بار بار کہتے ہیں کہ اتنا برکتوں والا مہینہ، اس میں دعائیں ضرور مانگا کریں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بہت زیادہ دعائیں کرنی، سٹارٹ کرتے ہیں آج سورہ فیل سے. اتنی خوبصورت آج صورتیں ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے سورہ فیل دیکھتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ ریویو کریں، پھر اگلی صورتوں پہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا؟ کیسے؟ وارسل علیہم طیرن ابابیل، اور ان پر پرندوں کے جھرمٹ بھیجے. کیا کرتے تھے یہ پرندے؟ ترمیہم بحجارت من سجیل، جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے. کیا انجام ہوا ان کا؟ فجعلہم کعصف مأکول، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا. یہ ہے سورت فیل، 105 نمبر کی سورت، صرف 5 آیتیں، 1 رکوع. لیکن اس ایک سورت کو پڑھ کے بندے کا دل اسلام کی سچائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. خاص واقعہ ہے، معروف واقعہ ہے، ابرہہ کا واقعہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کائنات کو اب ایک ایسا پیغام دینا تھا کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب میرا وہ نبی دنیا میں آئے گا جو پچھلے تمام انبیاء کرام کے اوپر ایک مہر ثابت ہوگا. اصل میں یہ ایک پریزنٹیشن تھا، آپ کہہ سکتے ہیں، کہ جو نبی آنے والا ہے اللہ اس کی، اس کے دین کی، اور اس کے ذریعے جو کتاب ملے گی اس کی حفاظت کیسے کرے گا، جیسے اس موقع پہ اس نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی. کچھ تاریخی شواہد ہیں اس کے بارے میں کہ ابرہہ نام کا ایک شخص جو تھا وہ اٹھا اپنی جگہ سے. یہ خود نہیں تھا دشمن, یہ اصل میں گورنر تھا. کہانی کچھ اس قسم کی بنتی ہے کہ قبیلہ حمیر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا زو نواز. زو نواز مشرق تھا. یہ وہ تھا جس نے اپنے زمانے کے لوگوں کو کھائیوں میں ڈالا تھا. پیچھے ہم سورہ بروج میں اس کا قصہ پڑھ چکے ہیں. جو سچے نصرانی تھے, کرسچین تھے اپنے وقت کے, ان کو اس نے آگ میں ڈلوا دیا تھا اور تقریباً 20,000 کے قریب لوگ جو تھے ان کو شہید کر دیا. صرف کہتے ہیں کہ اس دور میں ایک شخص تھا, دوست صلبہ کچھ بھی اس کا نام تھا, اس کو آپ چھوڑ دیں, وہ وہاں سے بچا اور جان بچاتے ہوئے ملک شام پہنچ گیا. جب ملک شام میں گیا, کیسرے روم سے مدد چاہی کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے, ہمیں کھائیوں میں ڈال دیا گیا. اب وہ بادشاہ چونکہ کرسچین تھا, اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو خط لکھا کہ اس کے ساتھ فوج پوری کر دو اور اس کو یعنی تھوڑی سی سیکیورٹی چاہیے. ہوتے ہوئے ہوا کیا کہ یہ شخص وہاں سے گیا. قصہ مختصر یہ کہ یہاں سے ایک پورا لشکر بنا, یمن پہنچا اور یمن میں جا کے یمن کے جو لوگ تھے اور ان کے ساتھ خوب مطلب ان کو ختم کیا, اور بالآخر پھر یہ جو زو نواز شخص بادشاہ تھا وہاں کا, وہ بھاگا اور ڈوب کے مر گیا پانی میں. اب وہ سب ختم ہو گیا. یمن کے اوپر کچھ لوگوں کا جو قبضہ ہوا, وہاں کچھ عرصہ رہنے لگے, آپس میں نا اتفاقی ہوئی, پھوٹ پڑی, جس کے بعد ہوا کیا کہ اس شخص نے وہاں ایک کلیسا بنایا ہوا تھا, یعنی اپنے مذہب کے طور پر اس نے وہاں ایک عبادت خانہ بنایا ہوا تھا آپ کہہ لیں. اس کو کیا شک ہوا, یہ اپنا تقابل کرتا تھا خانہ کعبہ کے ساتھ کہ خانہ کعبہ میں ہر سال حج کے لیے اتنے لوگ آتے ہیں اور میرے کلیسے میں تھوڑے جاتے ہیں. یہ پیچھے تھیم تھا اس کا تعصب کہ کہیں خانہ کعبہ کی رونق میرے کلیسے کی رونق کو کم نہ کر دے. خیر قصہ مختصر, جو ساری روایات کو چھوڑ کے چھوٹی سی بات, اس نے ابرہا نام کے ایک شخص کو جو گورنر تھا وہاں کا, اس کو بھیجا ایک بڑی فوج دے کر کہ جاؤ اور خانہ کعبہ کے اوپر حملہ کرو. بڑے اونٹ دیے اور اس کو پورا سامان دیا, جو کچھ بھی وہ دے سکتا تھا وہاں دیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب وہ لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو گرانے, قریب آ چکا. آج بھی مزدلفہ کے قریب ایک وادی ہے جس کا نام وادی محصر ہے. آپ میں سے جو بھی حج کر چکے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہاں کا ریچول کیا ہے کہ وہاں سے تیزی سے گزرو, کیونکہ وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ ابرہا کے لشکروں پہ اللہ کا عذاب آیا تھا. ایک خاص جگہ پہ جب پہنچے تو اس کے اونٹوں نے آگے جانے سے انکار کر دیا. یہ اپنے اونٹوں کا رخ ادھر بھیجتا تو جو ہی اوپر چڑھ کے چلانے لگتا, اس کا رنگ جو رخ تھا وہ دوسری طرف ہو جاتا, اور جب یہ اپنے ارادے سے واپس نہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آسمان سے ابابیلوں کو بھیجا, جن کے ہر ابابیل کے پاس تین کنکر تھے, ایک ان کی چونچ میں, ایک ان کے ایک پر میں اور ایک دوسرے بغل, جیسے بغل میں چھپا ہوا ہے. اور وہ پتھر اس طریقے سے ان کے اوپر لگتے تھے جیسے بلٹ, کہ سر سے نکلتے اور نیچے اس کے ان کی شرم گاہ سے نکل جاتے اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پورے کا پورا جو لشکر تھا وہ کھائے ہوئے بھوس کی طرح ہو گیا. اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ جس نے بھی میرے کعبہ کی طرف میلی نگاہ سے دیکھا اس کا یہی حال ہوگا. یہ واقعہ تو ادھر آ گیا, لیکن اس کے بعد بھی تاریخ میں کبھی ایسی کوششیں کی گئیں کہ جہاں خانہ کعبہ میں الحاد کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو تباہ کر دیا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب بھی ایک شخص اٹھے گا, سیاہ رنگ کا, چھوٹی ٹانگوں والا, موٹی پنڈلیوں والا, اور وہ خانہ کعبہ کو گرانے کی کوشش کرے گا. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ نہیں پتا, اس کعبے کے نیچے خزانہ دفن ہے. سبز رنگ کے زمرد کے پتھر ہیں, آج بھی ہیں, اور عربوں میں روایتوں سے روایت در روایت وہ چیز سامنے آتی رہی. تاریخ میں ایک ایسا دور گزرا ہے کہ لوگوں نے اس خزانے کو لوٹنے کے لیے کعبہ کی بنیادوں میں جا کے کچھ مطلب کدال کی کوشش کی تھی چلانے کی, اس کی وجہ سے زلزلہ آیا تھا, اور اس خزانے کے اوپر ایک سانپ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اب یہ ساری باتیں ہمیں, یہ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب ہے تاریخ مکہ اور تاریخ مدینہ, بہت اوتھینٹک ہے, اس کی دارالسلام کی چھپی ہوئی ہے, تو اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں اس شہر کی آبادی کی, کیسے یہ آباد ہوا. اور آپ کبھی سوچا بھی کریں نا, کہاں بی بی ہاجرہ اور ایک اسماعیل, اور آج دیکھیے لاکھوں کے لاکھوں, تو یہ ساری کہانیاں کیسے آتی ہیں؟ اور یہ چیزیں جب ہمارے مطالعے میں رہتی ہیں نا تو ہمیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو اس کو تو اللہ تعالیٰ نے نہیں ختم کرنے دیا, لیکن روایات میں آتا ہے کہ قیامت سے پہلے کعبہ ڈھا دیا جائے گا. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب لوگ لفظ اللہ بھی نہیں کہہ سکیں گے, اتنی خرابی آئے گی, قرآن ختم, سینوں سے نکل گیا, صفحے بلینک ہو جائیں گے. اور اس وقت پھر کعبہ کو گرا کے اس کے اندر سے خزانہ چوری کیا جائے گا. کیونکہ جب حج صرف ایک پج بن جائے, حج صرف ایک رسم بن جائے, تو وہ کوئی حج تھوڑی ہوتا ہے. وہاں جا کے بھی آپ فائیو سٹار پیکج اور بڑے بڑے ہوٹلوں اور بلڈنگوں کے پیچھے لگے رہیں, تو پھر وہاں جا کے بھی وہ نہیں ملتا جو لینے جاتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور میں دین اسلام کی ساری عبادت پھیکی ہو چکی ہے, بالکل روحانیت ختم. میں سوچتی ہوں کہ ہر موقع پہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی ریوائول کے لیے کوئی نیکی کا موقع لاتے ہیں نا, مثلا حج, رمضان. رمضان کے بعد کیا ہونا چاہیے بھلا؟ میں اپنے یعنی ایکسپریشنز یا میں اپنی جو فیلنگ میرے دل میں آتی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے کہ رمضان میں تو اتنا ایمان بوسٹ اپ ہو جاتا ہے, اتنا ہونا چاہیے. قرآن پڑھ کے, سن کے, تراویاں, مسجدیں, ایک رونق, واقعی ایک اسلام لگتا ہے. تو کیا اس کا یہ اثر نہیں ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد, تو اگر رمضان میں مسجد میں 100 نمازی تھے تو رمضان کے بعد 200 ہو جائیں, عید کے دن 150 تھے پھر 200, ہر دن 100 100, اور پھر ایک وقت آئے کہ ایک مہینے میں مسجدیں بھر جائیں کہ بھئی ہم نے رمضان گزارا ہے, اب ہمیں بدلنا ہے. لیکن آپ دیکھیں بالکل اپوزٹ, رمضان میں فرق پتہ چلنا شروع ہوتا ہے. وہ ایک عالم ان کی باتیں کہتے ہیں کہ آپ عید کی بات کرتے ہیں, رمضان میں 15 دن تک جوش چلتا ہے, پھر ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں لوگ. ایک عالم کی میں نے ایک بہت پہلے بات سنی سپیچ, انہوں نے کہا کہ چاند کی طرح لوگ گھٹتے بڑھتے ہیں, جیسے چاند گھٹتا ہے پھر بڑھتا ہے نا, پھر چاند گھٹنا شروع ہوتا ہے تو لوگ بھی گھٹتے ہیں, اور پھر ختم القرآن پہ ماشاء اللہ پھر ڈھیر لگ جاتا ہے, تکمیل ہو جاتی ہے. یہ کون سا ایمان ہے؟ تو اب ذرا اس سارے سنیریوں میں صورت کو دیکھتے ہیں. علم تارا, کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یہ انداز ہے غور کرنے کا, غور کرو, دیکھو, سوچو. اور یہ دکھانا ان آنکھوں کا دکھانا نہیں ہے, ان دل کی آنکھوں سے دیکھو, تدبر کرو. کیف فعل ربک, کیسے کیا تیرے رب نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے خاص طور پہ کہ دیکھو اپنے رب کے کارنامے کیسے کرتا ہے. اب بتائیے, جو رب اکیلا اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے, تو کیا آج وہ مسلمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور ٹیک کیئر نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے نا. آج بھی خانہ کعبہ کو آپ دیکھ لیں کہ ایک پورے جلال کے ساتھ قائم ہے. اللہ نے ایسے لوگ رکھے ہوئے ہیں کہ جو اس کی ٹیک کیئر کرنے کو آج بھی نیکی اور سعادت سمجھتے ہیں. اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو لوگوں, میں کس طریقے سے کام کر سکتا ہوں, میں نے کیا کارنامہ کیا, میں نے کس طریقے سے یہ کرا. اگر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے تو وہ ہمیں دیتا ہے کہ تم اپنا حصہ ڈالو, تم ان چیزوں میں اپنا نام ڈالو, ورنہ اللہ تو اکیلا کافی ہے جس نے ابا بیلوں کو بھیج کر خانہ کعبہ کی حفاظت کرا لی کہ آج مسلمان پہ کہیں گولی چلے تو آسمان سے کوئی پرندہ نہیں آ کے ان کافروں کی گولیوں کو انہیں پہ ڈال دیں. ٹھیک ہے, اللہ کیوں نہیں کرتا کہ دیکھتا ہے کہ دیکھو تم کرتے کیا ہو, تمہاری زندگی کیا ہے, تم کس طرح کرتے ہو. تو لہٰذا اللہ کی قدرت دکھتی ہے. ادھر روایات میں آتا ہے کہ جب یہ ابرحہ کے لشکر کے آنے کی خبریں ملی, میں نے واقعہ مختصر کر دیا آپ کے لیے لیکن تفصیلات اور بھی ہیں اس میں, تو عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, اس وقت وہ والی حرم تھے قسم کے, جس طرح کہتے ہیں نا امیر تھے یا بڑے تھے اپنے وقت کے نا, اور باقی لوگ بھی ان کے ساتھ کام کرتے تھے. تو جب پتا چلا کہ ابرحہ اتنا بڑا لشکر لے کے آ گیا تو لوگ ان کے پاس آئے. بہت دلچسپ واقعہ ان کے, اگر انشاءاللہ جب سیرت ہم پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو بہت ساری نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی بسم اللہ. تو اس میں کیا ہوا کہ جب وہ شخص آیا, پتہ چلا, تو عبد المطلب نے کہا, بھائی کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو میں تو یہاں سے نکل کے پہاڑ پہ جا رہا ہوں, تم نے جس نے جدھر جانا چلے. پہاڑ پہ گئے اور جا کے کہا, اللہ میں تو اپنے گھر والوں کو ساتھ لے آیا ہوں, تیرا گھر پیچھے ہے تو خود سنبھال, میں نہیں کر سکتا تیرے گھر کی حفاظت. کیونکہ ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا, اور اللہ تعالیٰ نے کی. الم یجعل کیدہم فی تدلیل, کیا نہیں کیا ان کے مکر کو دلیل. دلیل کیا ہے؟ دعاد لام لام دلل, یہ وہی غیر المغدوب علیہم ولا الضالین. تو لفظ دعال ہے نا, راست سے بھٹکا ہوا شخص, یعنی جو وہ سوچ کے آئے تھے وہ ہوا نہیں. ورسل علیہم طیرن ابابیل, اور ان پر ابابیل بھیجے. ہاتھی کو دیکھے کبھی؟ کبھی آپ ہاتھی پہ بھی غور کریں نا, اللہ کی واہ، سبحان اللہ، ایسے لگتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک شاہکار نمونہ، اس کے کان دیکھیں، اس کی سونڈ دیکھیں، اس کا جثہ دیکھیں، اس کی ٹانگیں دیکھیں کتنی چھوٹی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ہاتھیوں کو بھی گناہ گار نہیں ہونے دیا ایک مشرک کی وجہ سے کہ جا کے تو وہ اللہ کے گھر کے اوپر کچھ حملہ کرے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، جانوروں سے بھی کام لیتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کوئی انسان اللہ کی مجبوری نہیں ہے، اللہ چاہے تو جانوروں سے اپنے کام لے لے۔ ترمیہم، رمی سے ہے یہ لفظ، رمی جمار پیچھے پڑ چکے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، سورۃ توبہ میں آیا، پتھر پھینکنے کو کہتے ہیں۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، حجارہ چھوٹی سی کنکری کو کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے مسور کی دال ہے نا، اس کے دانے کے برابر کی وہ کنکریاں تھیں، اور آج بھی وہ جگہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ وہاں سے تیزی سے گزر جاؤ، اور آپ کہتے ہیں کسی جگہ سے کنکریاں اٹھائی جاتی ہیں، یہ جو جا کے شیطانوں کو مارتے ہیں، اور وہی چھوٹی چھوٹی اٹھانی چاہیے، لوگ وہاں سے بوتلیں اور پتہ نہیں کیا کیا ڈبے اٹھا کے مارنے لگتے ہیں۔ ترمیہم بحجارت من سجیل، یہ جو لفظ سجیل ہے نا، اصل میں یہ فارسی زبان سے عربی میں آیا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں فارسی سے یہ معرب ہے، سنگ کہتے ہیں پتھر کو، پلس گل مٹی کو کہتے ہیں فارسی میں، تو سنگ گل تھا جو بعد میں عربی میں آتے ہوئے، اب عربی میں گاف نہیں ہوتا، ہاں، حالانکہ وہ لوگ مسجد کو مسجد کہتے ہیں، ایجپٹ والے جیم نہیں بول پاتے، گاف بولتے ہیں، مسجد بولتے ہیں قاف سے، آپ جا کے ان سے پوچھیں نا مسجد کدھر ہے، تو فوراً سمجھ جائیں گے آپ کو کہ آپ اجنبی لوگ ہیں، تو کبھی آپ جائیں تو مسجد نہیں مسجد کہیے گا۔ تو یہاں دیکھیے گاف اور جیم آپس میں مل جاتے ہیں، من سجیل، فجعلہم کعصف مأکول، کر دیا ان کو بھوسا، عصف عین صادفا، جیسے فصل میں سے جب نکال لیا جاتا ہے نا دانا، گندم نکالی، پیچھے جو بھوسی رہ جاتی نا وہ ہے عصف، یوم عاصف پیچھے ہم پڑ چکے، آندھی والا دن، اور مأکول اکلا یا کلو سے مفعول کا وزن ہے، حمزہ کاف لام اس کا روٹ ہے، کھائی ہوئی چیز، جیسے چیوٹ، جیسے آپ کوئی چیز کھا کے چبا کے پھینک دیتے ہیں تو ویسے وہ ہو گئے۔ امیجن کر سکتے ہیں کہ کیسے وہ دن ہوں گے، کیسا وہ لگ رہے ہوں گے اس وقت، اور وہاں کتنی یعنی اس طرح کی یعنی تباہی مچھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے فتنوں کے دیکھنے اور ایسے وقت سے بچائے کہ جس میں ہم اس طرح کے مزید فتنے دیکھیں۔ تاریخ میں اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے سنتے پیچھے بھی رہے ہوں گے، اور یہ چیزیں آتی رہیں گی آگے بھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس ہاتھی کے اوپر ابرہہ بیٹھا تو اس کا نام محمود تھا، جیسے محمود ہمارے ہاں نام بھی ہوتا ہے، تو محمود تھا، اور وہ پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ بعد میں آپ کو اس کا پورا واقعہ جو ہے وہ سنا دوں گی۔ بعض لوگوں نے کہا پرندوں کے رنگ کیسے تھے، شکل کیسی تھی، لیکن بس ہیں خوش قسمت پرندے جن سے اللہ نے اپنے دین کا تحفظ کرایا، جن کے ذریعے۔ میں جب ان پرندوں کی بات پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ کتنے خوش قسمت ہیں نا، اللہ کے دین کا دفاع کیا۔ دیکھیے وہی کام آج اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے کہ تم بھی اللہ کے دین کا دفاع کرو۔ یہ کعبہ، مسجد اور قرآن، یہ شاعر ہے نا، آج کے دور میں اگر ہم ان چیزوں کی اہمیت نہیں سمجھیں گے نا، تو سمجھ لیں کہ پھر ہمارے بھی دل میں وہ خواہش نہیں رہی کہ ہم اللہ کے دین کی بات کریں۔ ہم ادھر تو بہت واہ واہ کریں گے، ہائے کتنے خوش قسمت ہے ابابیل، لیکن اگر ہم ہوتے بھی وہاں تو شاید ہم یہ کام نہ کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اوپر رحم کرنے والا بنا دے۔ قرآن کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں آگے، تو اپنے لیے رحم کی دعائیں بھی مانگنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کریں اور کس طرح سے کریں۔ تو یہاں پہ تلاوت سنیں گے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سورۃ الفیل، اتنی خوبصورت سورۃ، کیا سیکھا اس سے، اتنی پیاری اور انداز اتنا اچھا ہے۔ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کس طرح کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا کیا تھا۔ جی اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، کیا نہیں کر لیا ان کی چال کو گمراہی میں، اکارت میں۔ اللہ کو ہماری نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ایکسیلنٹ، واقعی واقعی اللہ کو جو ہے ہماری واقعی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہمیں اگر ہماری جگہ ہم نہ بھی کچھ کرے تو نئی مخلوق لے کے آئے گا, کچھ بھی کر سکتا ہے. اللہ کے تو ہر چیز پاسبل ہے. اللہ اپنے گھر اور دین کی حفاظت خود کر سکتا ہے. جی پھر ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ کریں وہ کریں, آپ دوسروں کو تبلیغ کریں ایسے کریں, اس کا کیا مقصد ہے؟ پھر ہمیں تو ٹھیک ہے, ہمیں پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے, لیکن ساتھ میں جو ہم تبلیغ کرتے ہیں یا ساری ہم پہ مشکلات آتی ہیں, لوگ ہم پہ تنگ کریں گے, مختلف خطابات بھی دیتے ہیں, تو اس میں پھر کیوں ہے یہ سارا کچھ کیوں کیا گیا؟ انسان کو اپنے فائدے کی, ویری گڈ, کیونکہ انسان کا فائدہ تاکہ ہم اپنا بھی حصہ ڈالیں, ویری گڈ. دیکھیں اگر ہر انسان اپنا مقصد سمجھ لینا کہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, ٹھیک ہے, عبادت صرف نماز روزہ کا نام نہیں, دیکھیں سارے کام اس میں عبادت. اگر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جائز چیزیں دے دی ہیں نا, اگر ہم ان کو اچھے طریقے سے کرتے ہیں وہ بھی ایک اجر ہوگا. ابھی آپ اپنے اپنا رمضان کا پورے شیڈول کو دیکھیں, آپ سحری سے لے کر اینڈ تک رات کو مطلب آپ ذرا تراوی بھی پڑھیں گے, اس میں سارا اپنا دیکھیں کیا کرتے ہیں, سونا بھی عبادت ہے, کھانا بھی عبادت ہے, کھلانا بھی, کام کرنا بھی, ظاہر ہے بچے بھی ہوں گے ان کو سنبھالنا ہے, اسکول بھی جاتے ہوں گے, گھر والے ہیں سب کو لک آفٹر, کوئی بیمار بھی ہوگا اس کو بھی لک آفٹر کرنا, اس کو ٹائم پہ میڈیسن دینا, پھر کوئی اور پرابلم ہو سکتی ہے وہ سارا کچھ کرنا. یہ سارا مقصد, سارا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم ہر طرح کے حالات کے لیے بھی تیار رہیں. اور دیکھیں وہی جو بات آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں, ہمیں اللہ کی ضرورت ہے. یہ واقعی اگر ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے یقین کرے کچھ بھی ہمارا نہیں بگڑ رہا. لیکن ہم لوگ کیا ہیں جی, ہم لوگ تکبر کر جاتے ہیں, سرکشی کر جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, وہ زیادہ کر جاتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے جن پہ نام لکھے ہوئے تھے, یعنی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. آج بھی ہم جو نافرمانی کرتے ہیں, تکبر کرتے ہیں, جو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے, یہ جو میڈیا آ گیا ہے پھر اس کو غلط طریقے سے کیبل ہر گھر میں ہاتھ لگ چکی ہے, تو ان چیزوں سے جو ہے ہم نے بچنا ہے. بچوں اپنوں کو بچانا ہے کہ ہمارے بچوں کی لینگویج, آپ باڈی لینگویج دیکھیں, سارا چیزوں کو چیک کریں ہم جا کدھر ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ بہت ضروری ہے عبادت کے ساتھ اپنی ڈیوٹیز احسان احسن طریقے سے انجام دینا, انشاءاللہ ٹھیک ہے نا. دیکھیں مجھے بڑا اچھا لگا بھی استاد نے بہت شارٹ بات کی ہے نا, کہ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے حضرت عبد المطلب, انہوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے جب اپنی ابھی اس میں آپ ان شاء اللہ ان فیوچر آپ پڑھیں گی کہ خود جا کے کیا دعا کی ہے کہ میں نے تو اپنے کلی اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. اور حقیقت ہے یہ ہم ان شاء اللہ آگے پڑھیں گے اس میں کہ کس طرح حفاظت کی. جس کو یقین ہوتا ہے نا کہ یہ کام اللہ نے کرنا ہے تو وہ واقعی اللہ تعالیٰ کر دے گی, ٹھیک ہے نا. پھر ان کی دیکھیں یہاں پہ ہم نے دورہ قرآن میں بھی دیکھی, یہاں پہ کسی کو اصحاب الفیل کا ذکر ہے, جتنی اقوام گزر گئی ہیں وہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے, وہ بہت زیادہ مضبوط. آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے لیں, ان کے دور میں جتنی ہوا ان کی تابع تھی آج تک اس پہ نہیں کوئی کر سکا, ٹھیک ہے, یہ ایگزامپل لینے کا مقصد ہے. لیکن ان میں عاجزی تھی, جب یہ ساری توفیق ملی, پرندوں کی جانوروں کی بولیاں ان کو جانتے تھے تو کیا کہا تھا, دعا مانگی تھی اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا نعمتوں پہ. تو ہم نے نعمتوں پہ شکر ادا کرنا ہے, نہ تکبر کرنا ہے. جی کعبہ کی حفاظت اللہ کے سپورٹ کی, بالکل, کیونکہ دیکھیں اللہ یہ اگر کوئی آج بھی اگر کوئی مسئلہ ہوتا ہے آگے پیچھے, یہ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے اللہ کے گھر کو. عام مسجد کسی جگہ پہ مسمار ہو رہی ہے, اس کو تباہ کیا جاتا ہے, جیسے بیت المقدس پہلا دیکھ لیں, اللہ تعالیٰ پھر جو وہاں کے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہتر کے لیے ضرور شور کے ساتھ ان لوگوں کے لیے, سیریا کے مسلمانوں کے لیے, جہاں جہاں مسلمان مشکلات میں ہیں, سچے دل سے دعا کیا کریں. لیکن ہمارے پاس وہ ساری نعمتیں, ہمارے ماں باپ, ہمارے پاس ہر چیز خوراک ایوری تھنگ موجود ہے, ان پہ بچوں کی حالت دیکھیے کہ ان کے لیے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, رونا آتا ہے. لیکن ہم دعا کرتے, کیونکہ انسان ہر جگہ ہر کوئی نہیں پہنچ سکتا, لیکن کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں, ہم صرف اپنا مفاد سوچتے ہیں, لیکن انہی میں سے کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو حق کے لیے نکل پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں. انشاءاللہ نیکسٹ سورہ لیتے ہیں, سورہ قریش سے ہم سورہ معون تک انشاءاللہ اس میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوری کوثر کا لیں گے. ٹھیک ہے, قریش, معون اور کوثر, اس میں دیکھتے ہیں تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں, تو اس پہ انشاءاللہ تھوڑا سا ریویو کریں گے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سورت قریش, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورت قریش 106 نمبر کی سورت ہے ترتیب کے اعتبار سے. ایک رکوع ہے, چار آیات ہیں, اتنی مختصر سورت. سب سے چھوٹی سورت جو قرآن پاک میں, اس میں تین آیتیں ہیں, آگے آئے گی تو وہاں ذکر کروں گی. یہ اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں جو سیکنڈ بیبی ہے نا, لاسٹ سیکنڈ لاسٹ بیبی ہے, تو سورت قریش اس میں سے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے چھوٹی سورت ہوتی ہی تین آیتوں کی ہے, کیونکہ ایک جگہ سورت توبہ کے اینڈ پہ ہم پڑھ چکے کہ آخری آیتیں بڑی خوبصورت ہیں, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, کہ حضرت عمر کہا کرتے تھے کہ اگر یہ تین آیتیں ہوتی تو میں اس کو ایک الگ سورت کر دیتا. تو اب یہاں سے وہ وقت یاد کیجئے کہ جب آپ سورت بقرہ پہ تھے, سب سے بڑی سورت, چلتے رہے تو اب سب سے چھوٹی پہ آ گئے نا. بالکل اسی طرح ہوتا ہے, جب انسان دین کے کام کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ایک ایک قدم من من بھر کا لگتا ہے. جو مشکلات آتی ہیں اس راستے میں وہ بڑی بھاری لگتی ہیں, لیکن چلتے جائیں تو آپ دیکھیں کہ آسان سے آسان ہوتا جاتا ہے. قرآن پاک کی یہ ترتیب بالکل اس چیز کی دلیل ہے کہ جو چیزیں شروع میں مشکل بھی لگتی ہیں تو بعد میں وہ آسان ہو جاتی ہے. اور مکی صورتوں میں اس کا نمبر 29 ہے, 29. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے 28 صورتیں نازل ہو چکی تھیں, تو یہ اس دور سے گزر چکی تھی کہ جس میں لوگوں کو ایک بہت بڑا اچھمبا لگا کہ یہ کیا ہو گیا, کیا ہوا ہے, قرآن کون آ گیا, اللہ کا نبی کون ہے. یعنی جیسے کوئی بھی نئی چیز ہوتی ہے تو بہت زیادہ لوگوں کی زبان میں ایک چیز آنے لگتی ہے نا. تو اب یہ تقریباً 28 صورتیں نازل ہو چکی تھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کے نام پہ یہاں ایک صورت کو لا کر قریش کو رغبت دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ کیسے اس نبی کو جھٹلاتے ہو, یہ نبی تمہیں کتنا پیارا دین دے رہا ہے, کوئی غیر نہیں ہے, تمہارا اپنا ہے, تم اس کا راستہ کیوں روکتے ہو. اور اسی طرح سے اس صورت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کی بت پرستی پر چوٹ لگائی ہے, کہ وہ گھر جس کو حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے ایک اللہ کے نام پہ رکھا, وہ گھر اب کئی بتوں کی اماجگہ بن چکا. اس صورت کا نام سورہ قریش کے علاوہ صورت ایلاف بھی ہے, اور ایلاف کا لفظ ہم دیکھتے ہیں ابھی, آیت شروع کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, لی ایلاف قریش, چونکہ اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا, ایلافہم رحلت الشتاء والصیف, کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے تھے, کریں کیا, فلیعبدوا رب ھذا البیت, بس ان کو چاہیے کہ اس گھر یعنی کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں. کون سا رب, الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف, جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا. صرف چار آیتیں ہیں, پوری سورت کا تھیم ایک ہی ہے کہ بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو. بیت اللہ کی عبادت نہیں کرنی, یعنی کعبہ کی نہیں, کعبہ کے رب کی عبادت کرو. بعض دفعہ کچھ مشرق لوگ یہ غلط فہمی مسلمانوں کو دیتے ہیں کہ دیکھو ہم ایک پتھر کے بت کی پوجا کرتے ہیں, تو کیا ہوا, تم بھی تو ایک پتھر کے بنے ہوئے گھر کی طرف سجدہ کر کے اس کی عبادت کرتے ہو. تو یہاں جواب دے دیا کہ ان کو کیا کہنا ہے, کہ ہم کعبہ کی عبادت نہیں کرتے, رب کعبہ کی عبادت کرتے ہیں. یہاں جو لفظ ہے ایلاف, تو حمزہ لام فا اس کا روٹ ہے, الف, اسی سے لفظ الفت بھی ہے. ایلاف, الفت, ایسی محبت جو خیالات میں ہم آہنگی کی بنیاد پہ ہو, جس کو کہتے ہیں نا کہ انڈرسٹینڈنگ ہونے کی بنیاد پہ ہو. اور لوگ جانتے ہیں جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں کہ سب سے پیاری اور دیر پا محبت ہی وہ ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہونے کے بعد ہوتی ہے. جب سوچ مل جاتی ہے, جب دل جڑ جاتے ہیں, جب ایک کوز بن جاتی ہے, جب ایک مشن بن جاتا ہے, ایک راستہ ہوتا ہے, تو وہ محبت بڑی پیاری ہوتی ہے. بعض دفعہ شادی کے بعد بھی شوہر بیوی کے بیچ میں اس طریقے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی, تو وہ ایک تعلق کی محبت تو ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اندر وہ چاشنی نہیں جیسے بندہ اپنی کسی دوست سے, کسی اپنے ساتھی سے ملنا اور محبت کرنا چاہتا ہے, وہ چیز نہیں آتی. اور تعلقات کا حسن ہی جو ہے اصل میں وہ خیالات کی ہم آہنگی میں ہے. پھر اسی طرح ایلاف مانوس ہونے کو بھی کہتے ہیں ان سے. اسی طرح عادی ہونا, کسی کام سے نفرت اور تکلیف کا دور ہو جانا, اس کو ایلاف کہتے ہیں. اسی سے لفظ اردو میں تالیف بھی ہے. شاید آپ نے کبھی یہ لفظ سنا ہو کسی کتاب کے بارے میں, یا کتاب کھولیں تو اس کے شروع میں لکھا ہوتا ہے تصنیف و تالیف. ہاں, تو تصنیف تو صنفہ سے ہے, سواد نون فا سے, یعنی کسی چیز کو لکھنا, ارینج کرنا. لیکن تالیف کیا ہے کہ مختلف کتابوں سے چیزیں لے کے جوڑ دی آپ نے, ایک کتاب سے ایک دوال. جیسے اکثر احادیث کے جو مجموعے ہوتے ہیں نا, بخاری مسلم, بڑی بڑی کتابوں سے لے کے چھوٹا سا ایک بکلٹ بنا دیا جاتا ہے, تو اس میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے, کیونکہ وہ صرف احادیث کو کمپائل کیا ہوتا ہے. اس کو انگلش میں کمپائل کرنا بھی کہتے ہیں. تو وہ بھی تالیف یعنی اللہ فیؤلف سے ہے. اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اصل میں قریش کو ایک چیز کی طرف اشارہ دلایا, اور وہ کیا کہ لیلاف قریش. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مانوس کر دیا تھا, کس سے مانوس کر دیا تھا, یہ کون تھے, اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اس آیت کا پس منظر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے مانوس کرنے کے لیے کچھ احسانات یاد دلائے. اور وہ کون سے تھے کہ ان کے ہاں تجارتی سفر جو تھے وہ دو موسموں میں ہوتے تھے. اس کا اصل میں تعلق ایلافہم رحلت الشتاء والصیف سے ہے, کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو چکے تھے. عرب میں خود تو کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا, بالکل بنجر ویران چیز ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ یہ قبیلہ بالکل پہلے بکھرا ہوا تھا حجاز کے مختلف حصوں میں, جیسے چھوٹے چھوٹے گروپ ہوتے ہیں نا. تو قصی بن کلاب ان کے جد امجد میں سے, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے اندر بھی ان کا نام آتا ہے, یہ وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے سوچا کہ یہ اتنی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں, کوئی چار لوگوں کا ادھر چار لوگوں کا ادھر مجموعہ ہے, ہم ان سب کو جمع کر کے مکہ میں لے آتے ہیں. تو اس وقت وہ سارے جمع ہوئے اور مکہ پہ آ گئے. اسی لیے تاریخ جو ہے نا, قصی جو شخص تھے ان کو مجمع, یعنی جمع کا لفظ جیسے ہوتا ہے نا, میم جیم, میم پہ پھر شد ہوگا اور پھر عین, مجمع کہا کرتے تھے. اس کام کی وجہ سے پھر کعبہ کی تولیت اس قبیلے کے ہاتھ آ گئی. اب آپ کو آج یہ چیز سمجھ آئے گی انشاء اللہ تعالیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان سے تھے, آپ کے ابداد عبد المطلب کیوں کعبہ کے متولی تھے, جیسے ٹیک کیئرر تھے, کیونکہ ان کے بڑوں میں یہ چیز آئی تھی کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے قبیلوں کو ایک جمع کیا, ایک جگہ جمع کر کے ان کو مکہ میں لے آ گئے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح ایلاف کا دوسرا ایک پہلو کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں جو ہاشم تھے, یعنی آپ کا نصب ایسے ہی چلتا ہے نا کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم, تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے. ان کے بیٹوں نے یہ پہلی دفعہ خیال دیا تھا کہ مکہ میں تو ادھر ہماری پوری نہیں پڑتی, تو ایسا کرتے ہیں کہ یہاں سے قافلے لے کے تجارت کے شام اور فلسطین کی طرف جائیں اور وہاں سے سامان لے کے آئیں, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ. تو اس تعلق کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں بات بتا دی کہ تم یمن کی طرف بھی جاتے ہو, شام اور فلسطین کی طرف بھی جاتے ہو. یمن میں جو مشرقی ممالک تھے ان سے تجارت ہوتی تھی, اور شام میں افریقہ اور مصر کے ممالک سے ہوتی تھی. تو لہٰذا ایک تجارتی روابط اور سرگرمیاں, اس کو بھی یہاں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, کٹ کے نہیں رہ سکتا. آج کوئی اسلامی ملک ہے تو وہ کہے کہ اب ہمیں کسی اور سے کرنے کی ضرورت نہیں سفر اور دس اینڈ دیٹ, ایسا نہیں ہوتا. تو قریش سال میں دو سفر کرتے تھے, عمومی طور پہ گرمیوں میں شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے, کیونکہ وہ علاقے نسبتاً ٹھنڈے ہوتے تھے اور وہاں سے ان کو ٹھنڈک ملتی, اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے, یعنی ویدر کے حساب سے جہاں تھا, کیونکہ یہ علاقہ مکہ کی نسبت تھوڑا سا گرم تھا. ان دو سفروں سے ان کو اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ پورا سال گھر بیٹھ کے کھاتے تھے, اور اس کے باوجود بھی بچ جاتا تھا. اور جو دولت ان کے پاس بچی, جو آسودگی ہوئی, اللہ نے اسی کا ادھر اشارہ کیا کہ کبھی تم نے سوچا کل تک تم کیا تھے؟ شاید دو روٹیوں سے بھی ترستے تھے. تمہارے جد امجد, تمہارے باپ داداؤں میں, تمہارے خاندانوں میں, تمہارے گاؤں میں, تمہارے شہروں میں لوگ کتنے آج بھی بھوکے ہوں گے. تم نے کبھی سوچا کہ اللہ نے کیسے تمہیں گرمی اور سردی کے انتظامات دیے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے. ہم جو ویسٹرن کنٹریز میں رہتے ہیں کتنی سکون ہے. الحمدللہ پاکستان میں بھی لوگ مجھے تو لگتا ہے کہ اچھا کھاتے ہی پیتے ہیں, کیونکہ دور سے خبر لگتی ہے, لیکن جب جا کے اپنوں کا رہن سہن دیکھتے ہیں تو بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اوور آل مجموعی طور پہ دیکھیں تو ہمیں سردی آتی ہے, اس سے پہلے سردی کے انتظام موجود, گرمیاں آتی ہیں تو گرمیوں کے انتظام موجود. پھر اس کے اندر ہمارے لیے آپ دیکھیں کہ امن سہن کتنا ہوتا ہے, سکون کتنا ہوتا ہے. تو کہا جو رب تمہیں اتنی نعمتیں دے، اتنا کچھ تمہیں دے تو کرو کیا. یہاں جو لفظ ہے نا رحلہ، رحلہ تو آپ سمجھ گئے نا، رحلہ سے سفر کے لیے کہتے ہیں، ہمارے یہاں اردو میں کلس بولتے ہیں، فلاں رحلت فرما گئے، مر گئے یعنی ایک جگہ سے دوسری گئے، یہ رحل یا رحلت اسی سے. اور شتا کہتے ہیں سردیوں کے موسم میں سفر کرنا، یا سردیوں کا موسم کہہ لے، اور صیف جو ہے وہ گرمیوں کا ہے لفظ. کرو کہ ان نعمتوں کے بدلے میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، بس ان کو چاہیے کہ وہ کعبہ کے مالک کی ہی عبادت کریں. یعنی جو اتنا کچھ دیتا ہے، جس نے انسان کی گرمی سردی، اس کی تجارت، اس کی اجتماعی زندگی کی ساری ضروریات پوری کی، تو کیا پھر اس کی عبادت نہ کرو گے؟ جس نے تولیت دی تم کو کعبہ کی، جس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، جس نے تم سب کو ایک جگہ دے دی، جس نے تمہیں ایک ایسی قوت بنا کے سامنے لوگوں کے رکھا کہ اب تمہاری طرف لوگوں کی نظریں آنے لگی، تو کیا اب تم اس گھر کے اندر 360 بت لگا دو گے؟ کیا تم وہاں اب اللہ کی بجائے کسی اوروں کی پوجا کرو گے؟ کیا تم نے یہ اپنا نصیب رکھا ہے؟ اب دیکھیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کو کوئی نعمت جتنی زیادہ ملے اتنی اللہ کی عبادت زیادہ ہونی چاہیے. بندگی کا سبق ہے اس میں، صرف ایک رب کی عبادت کرو. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک کے دنوں میں کھلایا اور خوف میں سے امن دیا. یہی دو چیزیں ہیں نا جو انسان کی زندگی میں یہ چیزیں آتی ہیں لاتی ہیں. پیچھے دو نعمتوں کا تذکرہ ہوا، جب ٹوٹے ٹوٹے پھر رہے تھے، الگ الگ کونوں میں بیٹھے ہوتے تھے، تو خوف تھا کہیں سے اچک لیے جائیں گے، کوئی جانور آ جائے گا، کوئی دشمن آ جائے گا. دشمنوں کو تو ان سے کوئی غرض ہی نہیں تھی. یہ تو ایسے جیسے آج کے دور میں کوئی ایتھوپیا کے ڈیزرٹس میں جا کے کوئی چوری کرنے جائے یا اس پہ حملہ کرے، کوئی کیوں کرے، وہاں تو بھوک سے مر رہے ہیں لوگ. بالکل یاد رکھیے کہ اسلام سے پہلے عرب کے حالات اتنے ناگفتہ بے تھے کہ کسی بڑی طاقت کی اس طرف نظریں بھی نہیں پڑتی تھیں. کیا کرنا ان کو لے کے، ان کو تو لیا تو کھلانا پڑے گا، لیکن اللہ نے کیسے ان کو خوف سے امن دیا، پھر بھوک سے کھلایا. کیسے ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعائیں تھی کہ اللہ تو ان کو پھلوں سے رزق دے، تو یہاں رہنے والوں کو دنیا میں بھی رزق دے اور آخرت میں بھی دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو جوڑ دیا. پھر خانہ کعبہ کی وجہ سے بھی لوگوں کے دلوں میں ایک بہت زیادہ خوف تھا. مکہ والوں پہ انگلی نہیں کو اٹھاتا تھا، خوف آتا تھا ان کو کہ یہاں اللہ کا گھر ہے. یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج کے دور میں لوگ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن مسجد کی یا مسجد کے ساتھ منسلک لوگوں کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں. ان کو خوف آتا تھا کہ اگر ہم نے ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالا تو پھر شاید ہم پہ بھی کوئی تکلیف نہ آئے. خاص طور پہ ابرہا کے لشکروں کا جو واقعہ تھا وہ لوگوں کی زبانوں پہ موجود تھا، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس دور کے لوگوں کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم کیا تھے، اللہ نے تمہیں کہاں سے آ کے اٹھایا. تم اپنے آپ کو صرف چوری چکاری، لوٹ مار اور ڈاکہ زنی میں رکھتے تھے. کام کیا تھا ان کا؟ بھیڑ بکریاں پال لی سارا دن، اونٹ پالے، اور مشغلہ تھا ان کا لوٹ مار کرنا، چوریاں کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے، کوئی گزر نہیں سکتا تھا. صرف 4 مہینے پورے سال میں ان کی تجارت ہوتی تھی یہ، اور وہ بھی 4 مہینے جو حرمت والے ہیں، شہر الحرام، کیونکہ اس میں ان کو یقین ہوتا تھا کہ اگر کوئی رستے میں چور آئے گا تو وہ ہم پہ ہاتھ نہیں ڈالے گا، کیونکہ حرمت کے مہینے ہیں. باقی 8 مہینے یہ گھروں میں رہ کے کھاتے تھے، اتنا خوف تھا اس دور میں. لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام کی دولت نے کیسے ان کے ساتھ یہ خوبصورت معاملہ کیا کہ آج ساری دنیا کو انہوں نے پریشان کیا ہوگا کہ آخر ان کے پاس اتنا تیل کہاں سے آیا، ان کے پاس اتنا کھانا کیسے ہے، یہاں اتنے لوگ کیسے ہیں. کبھی کبھی تو میں بھی خانہ کعبہ کی تصویریں دیکھوں نیٹ پہ کبھی آئیں تو میں سوچتی ہوں ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے باوجود اس کو دیکھ کر ایک دم دل کے اوپر رونت آنے لگتی ہے، روب تاری ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم تو اتنے مسلمانوں کو اور اتنی پمپ اینڈ شو بلڈنگز ان کو دیکھ کے خوش ہوں، لیکن جو کافر دیکھتے ہوں گے ان کے دلوں پہ کیا گزرتا ہوگا. اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ اللہ نے زمین کا ایک ٹکڑا دنیا میں جنت کا ٹکڑا بنا دیا کہ جہاں کوئی کافر نہیں داخل ہو سکتا. جیسے جنت میں کوئی نہیں داخل ہوگا نا، یہ دنیا میں اس کی نشانی ہے. ورنہ لوگوں نے کہنا تھا تمہیں کیا پتا جی کتنے اندر کافر ہیں، تمہیں کیا پتا کتنے وہ ہیں. اور دوسری بات ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو ہر طرح کے کلچر سے، اس کے اثرات سے محفوظ رکھا، کیونکہ جہاں یہ لوگ آتے ہیں پھر وہ اپنا اثر تو دکھائیں گے نا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ جنت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں پیش کرتا ہے. تو ہم سب بھی اپنے دلوں میں اس چیز کو محسوس کریں کہ کیا اسلام اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے کیا اس کو واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اسی اسلام نے تو آج ہمیں جوڑا؟ آج بھی آپ دیکھیے کہ یہ تو مکہ کی بات ہے لیکن اگر آپ نان مسلم کنٹریز میں رہنے والے مسلمز کا حالات دیکھیں تو کس چیز سے ہم ایک دوسرے سے جڑتے ہیں؟ مسجدیں. اگر ہم لوگ مسجدوں میں نہ جاتے آتے, کوئی عید کی نماز نہ ہوتی, کوئی دین کا کام نہ ہوتا, تو ہم کیسے ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ بعض دفعہ تو مسلمانوں نے اپنی پہچان تک ختم کی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک سمندر ہے, تو سمندر کے بیچ میں چھوٹے چھوٹے جزیرے ہوتے ہیں نا, جس کے اوپر آپ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں. تو بالکل کسی بھی غیر مسلم یا غیر دینی ماحول میں دین کی طرف بلانے والے, دین کے لیے اہتمام کرنے والے چھوٹے چھوٹے جزیروں کی مانند ہیں. لوگ اس برائیوں کے, خواہشات کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہوتے ہیں اور وہ ان کو کھینچ کھینچ کے بلاتے ہیں, دیکھو ادھر جگہ سوکھی ہے, دیکھو ادھر آ جاؤ, دیکھو تم بچ جاؤ گے, دیکھو تمہاری نسلیں بچ جائیں گی. تو لہٰذا ہمیشہ اپنے دل میں اس چیز کی خوشی محسوس کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی جگہ پہ ہمیں اپنے دین کے لیے کم از کم جوڑا, جگہ دی اور اس کے لیے بتایا. تو یہاں پہ یہ چھوٹی سی صورت ہے. تو بہرحال ہم سب کے دلوں میں اس پہ بڑی خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا, ورنہ کہاں تھی ہمارے اندر اتنی طاقت اور کہاں تھا یہ اتنا تڑپ نہ دین کے لیے, اسلام کے لیے. تو چلیے آگے چلتے ہیں, سورت معاون کو دیکھتے ہیں. سورت معاون ترتیب کے اعتبار سے 107 نمبر کی سورت ہے. ایک رکوع ہے, 7 آیات ہیں, 25 یعنی 25 کلمات ہیں اور 115 حروف ہیں. ترتیب کے اعتبار سے یہ 17 نمبر کی سورت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت قریش سے پہلے نازل ہوئی تھی, اور ترتیب بہت اہم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم پھر اس سورت کا مزاج بھی سمجھتے ہیں. اس سورت کے چند اور نام بھی ہیں, جس میں سے اس سورت کو سورت یتیم بھی کہتے ہیں, سورت دین بھی کہتے ہیں. اسی سورت کے اندر لفظ آ رہے ہیں, انشاءاللہ وہاں پہ ہم اس کو دیکھیں گے. سورت الدین, سورت ارائیتا پہلا ہی لفظ ہے سورت کا, اور سورت الیتیم, یہ تینوں نام بھی اس سورت کے آتے ہیں. یہ فتح القدیر کی روایت ہے. اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ نفاق اور ریاکاری سے اجتناب ہے, کہ بعض دفعہ انسان دین پہ آ کے دین کے کام کر کے بھی نہیں بچ پاتا, کیونکہ دل میں اتنا نفاق ہوتا ہے کہ معمولی برتنے کی چیزیں دینے سے بھی لوگوں سے پیچھے ہٹتا ہے. یعنی اللہ کے نام پہ تو بڑے بڑے کام کرتا ہے, لیکن لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں ان کے استعمال کی نہیں دیتا. یہاں لفظ معاون جو ہے وہ اس اصل میں استعمال کی چیزیں, کرسی, میز, پلیٹ, چمچ, ڈونگا, جو بالکل عام زندگی میں استعمال ہونے کی چیزیں, معمولی چیزیں سمجھی جاتی ہیں, ان کو معاون کہتے ہیں. اور اس صورت کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں. یہ صورت مکی ہے, گو کے بعض جگہ یہ آتا ہے کہ یہ مدنی بھی ہو سکتی ہے, لیکن آپ دیکھیں گے کہ زیادہ چیز اس میں مدنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں نماز کی بات ہے, اور نماز جو تھی وہ مکہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں نازل ہوئی. جو گروہ علماء کا کہتا ہے کہ نہیں یہ مکی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ نماز تو ہر دور میں ہی تھی, تو لہٰذا یہاں نماز سے کوئی بات نہ لی جائے. لیکن جو صورت کی باقی چیزیں ہیں وہ ساری یہی بتاتی ہیں کہ مکی صورتوں والا انداز ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت طریقے سے بغیر کسی شخص کا نام لیے ہوئے اس کے دین کے ساتھ برے معاملے کو پیش کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین, بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے ارأیت, اور ارأیت سے مراد وہی ہے غور کرنا, آنکھوں سے دیکھنا نہیں بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھنا. اور اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے, لیکن ہر صاحب عقل, ہر باشعور انسان کو اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ غور کرو, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو دیکھو, ان کے حال حلیوں, ان کے رویوں سے پہچانو کہ وہ کس طریقے سے ہیں اور ان کے اندر جو معاملہ ہے وہ کیسا ہے. اور ارأیت الذی, کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو, یکذب بالدین, جو روزے جزا کو چھٹلاتا ہے. یہاں لفظ دین آیا ہے, اگر آپ غور کریں تو سورت فاتحہ میں بھی یہی لفظ ہے, مالک یوم الدین. تو دین کا لفظ عربی زبان میں چار معنوں میں آتا ہے, چار مختلف استعمال ہیں اس ایک لفظ کے. سب سے پہلا یہ لفظ تو استعمال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت کے لیے. مالک یوم الدین میں یہ معنی ملتا ہے کہ پوری کی پوری حاکمیت, پوری کی پوری بات پورا کا پورا اختیار اللہ کا ہے. دوسرا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی کے لیے, یعنی یا کا نعبدو و یا کا نستعین کا جو مضمون ہے وہی اس میں آتا ہے کہ بندہ اللہ کا پورا بندہ بن کے رہے, ایک طرف اللہ کی کامل حاکمیت اور دوسری طرف بندے کی مکمل بندگی کا احساس. تیسرا قانون جزا و سزا, یہ بات سورہ یوسف میں آتی ہے, فی دین الملک کا لفظ ہم پڑھ چکے ہیں کہ بادشاہ کے دین میں ایسا ہے, تو وہاں پھر قانون کے معنوں میں آتا ہے. اور چوتھا جو ہے قانون جزا و سزا کے نفاذ کی قدرت. چاروں معنوں کو دیکھ لیجئے تو مکہ والے ان چاروں باتوں کے منکر تھے. وہ اللہ کے قانون جزا سزا کے بھی منکر تھے کہ مرنے کے بعد وہ جنت یا جہنم دے گا, نیکیوں کی جزا اور بدیوں کی سزا ملے گی, اس کے بھی انکار تھے, آخرت کے بھی انکاری تھے, اللہ کی حاکمیت کو نہیں مانتے تھے, اپنی بندگی کو نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بالکل انڈائریکٹلی تھرڈ پرسن کی طرف بات کرتے ہوئے کہا, کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو دیکھا کہ جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کیا آج ہم نے دیکھا؟ ہمیں اپنے ارد گرد ایسے لوگ دکھتے ہیں جو دین کے یہ چاروں رخ نہ مانے, کوئی کہ مرنے کے بعد جنت جہنم ہے میں نہیں مانتا. آپ کو آج بڑے لوگ دکھیں گے ایسے, ہم نمازوں کو نہیں مانتے, ہم اللہ کی دی ہوئی شریعت کو نہیں مانتے. کتنے لوگ ہیں جو دین کی طرف آتے ہوئے بھی اس لیے گھبراتے ہیں کہ نہیں آج کے دور میں اس پہ عمل نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں تو صرف اس ایک لفظ میں جو یعنی مکذب الدین جو لفظ ہوگا نا, وہ پوری شریعت کا منکر ہوتا ہے. اس کو اپنی منمانی کرنی ہے, اس کو اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارنی ہے, اس کو سوسائٹی کے لحاظ سے گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی کچھ مزید علامات بتاتے ہیں, فذلک الذی یدعو الیتیم, یہی تو ہے وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. دا کا لفظ آتا ہے سورت نجم میں بھی آپ پڑھ چکے, یہ لفظ دا دال عین عین اس کا روٹ ہوتا ہے, یعنی یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اہل عرب جو تھے وہ عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے, حالانکہ میراث میں وہ بچے حقدار ہوتے تھے, یتیم تھے, چھوٹے تھے, پھر بھی ہوتے تھے. لیکن یہ لوگ کرتے کیا تھے کہ جو بھی مرنے والے کے گھر والوں میں سب سے زیادہ باثر, زوراور, دولت مند ہوتا پہلے سے ہی, وہ میراث پہ قبضہ کر لیتا اور مرنے والے کی بیوہ اور اس کے بچے کو یا اس کے بچوں کو وراثت سے محروم کر دیتا, اور خاص طور پہ پھر اگر کوئی پوچھتا تو ڈانٹتا. یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ولا یخدو علی طعام المسکین, اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت بھی نہیں رکھتا, کوئی ترغیب نہیں دیتا, یعنی جس کے اندر ایک برائی ہوگی اس کے اندر دوسری بھی آئے گی, کہ یتیموں کا مال کھا لینا, اس طریقے سے یہ کام کر لینا, حق مار دینا, اور اگر وہ بیچارہ اس سے مانگنے آئے تو اس کو ایک وقت کا کھانا بھی نہیں کھلاتا. ظاہر ہے کہ جس سے پہلے سب کچھ چھین لیا تو پھر اس کے بعد اس کا کچھ نہ رہا تو وہ مسکین ہو گیا. اب وہی مسکین جب ایک وقت کا کھانا بھی اس سے مانگے تو ولا یحض ولا طعام المسکین, اتنا بخیل شخص ہے, اتنا خراب ہے, اتنا سنگ دل ہے کہ اس کو قیامت کے دن کی جواب دہی کا یقین ہی نہیں ہے. یہاں تک آپ دیکھیے تو یہاں حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے کہ کسی شخص میں اتر. بعض لوگوں نے یہاں نام بھی رکھے کہ یہ آیات ایک خاص کردار کے بارے میں نازل ہوئیں, لیکن قرآن پاک کی شان دیکھیے کہ نام نہیں لوگوں کے بتاتا, کیونکہ ایسی چیزیں ناموں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم جب کسی شخص کا نام لے کے تنقید کرتے ہیں نا تو لوگوں کی توجہ ساری بڑھ جاتی ہے, وہ ہماری بات کو سن کے اس کے اندر جو ایک درد ہے, احساس ہے, اس کو محسوس کرنے کی بجائے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں غلط سوچتے ہیں. سنت طریقہ بھی یہی ہے. آپ دیکھیے کہیں بھی اصلاح حال کے لیے, لوگوں کی رہنمائی کے لیے, اور بات کو ڈے ٹو ڈے لائف سے سمجھانے کے لیے مثالیں دی جا سکتی ہیں, ورنہ تو یہ کتاب پھر صفوں میں رہ جائے گی, پھر عملی زندگی سے تو لوگ اس کو لے نہیں سکیں گے. لیکن کسی کا نام لینا, انگلیاں اشارے کرنا, ان بدنام کرنا, ایون گلوکاروں اداکاروں کے نام لینا, میڈیا کے ڈراموں کا نام لے کے فلاں میں ایسا ہوا فلاں میں, یہ بھی پسندیدہ نہیں. یعنی نیک انسان کی بات تو کیا کرنا, بد انسان کی بھی بات نہیں کرنی چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ وہ رغبت نہیں دلاتا. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کے ساتھ پھر کون حسن سلوک کر سکتا ہے؟ تین خوبیاں جس میں ہوں گی وہ یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کر سکے گا. پہلی بات یہ کہ جس کو آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا, جو جزا سزا پر یقین رکھے گا کہ جو آج میں کروں گا کل مجھے اس کو بھگتنا پڑے گا. پھر اسی طرح دوسری خوبی اس میں کیا ہوگی کہ جس کے دل میں مال سے زیادہ انسانوں کی قدر ہوگی. جب لوگ مال کو ہی خدا اور انسان اور ہر رشتے کی جگہ پہ مال کو لے آتے ہیں نا تو پھر بعض دفعہ اتنے ہی سنگ دل ہو جاتے ہیں جتنی سنگ دل شخص کا ذکر ان آیتوں میں آتا ہے. پھر تیسری بات یہ کہ جو اخلاقی ضابطوں پر یقین رکھتا ہوگا, یعنی کچھ نہ کچھ ایٹیکیٹس اس کے اندر ہوں گے, کچھ مروت ہوگی, ورنہ تو آپ دیکھیے کہ یتیم تو وہ بچہ ہوتا ہے کہ جس کو کوئی نہیں جانتا. اگر آپ لفظ دیکھیں نا یتیم تو یتم سے ہے, پیچھے ہم اس کو بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں. یتم یا یتم کہتے ہیں کٹے ہوئے کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہتے ہیں, در موتی کو کہتے ہیں. ہاں تو یتیم کو یتم دو وجوہات سے کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ سوسائٹی سے کٹا ہوا ہوتا ہے. آپ سچ دیکھیں کہ جو بچہ آپ کے سامنے جس کے ماں باپ بھی پاس ہوں, دادی نانی ہوں, اس بچے کو سب اٹھائیں گے, پیار کریں گے. ایک تو اس پہ پیار آنا الگ بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ساتھ دیکھ بھی رہے. وہی بچہ اکیلا کہیں بیٹھا ہو تو وہی اٹھائے گا جس کا اپنا دل چاہے گا. وہی بچے جو بیٹیوں بیٹوں کے کتنے پیارے ہوتے ہیں, بعض دفعہ جب دادا دادی نانا نانی کے گلے پڑ جاتے ہیں کسی مجبوری کے کہتا ہے تو آپ دیکھیے کہ سارا دن ڈانٹ کھاتے ہیں. یہ ایک فطرت کا اصول ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یتیم سے تو وہی محبت کرے گا جو رب کے اوپر نظریں رکھے گا. دوسرا لفظ ہوتا ہے نا یتیم میں, اس کا معنی ہوتا ہے دیر سے ملنا. اور عموماً دیکھا گیا کہ یتیموں کو بھلائیاں دیر سے ملتی ہیں. جن کے ماں باپ ہیں ان کو بڑی اچھی اچھی چیزیں مل جائیں گی, فوراً ان کو حصے مل جائیں گے. اور وہ بچے بےچارے جن کے ماں باپ یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک نہ رہے تو ان کو سب سے آخر میں بچی کھچی جائیداد پکڑا دیں گے, یہ لے لو, اس کو پکڑ لو, اس کو دے دو, اس کی کیا ضرورت ہے, اور انہوں نے تو بڑے ہونا ہے, اور اس طرح دس اینڈ دیٹ. تو یہ بہت فطرت کو جھنجھوڑنے والی چیزیں ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سورت بقرہ میں بھی یتیموں کا تذکرہ آیا, سورت نساء میں تو بہت کثرت سے آیا, اور اب پھر تیسویں پارے میں اس کا تذکرہ کر کے بتایا گیا. پچھلی چند صورتوں پہلے اللہ کے نبی کے بارے میں ہم نے یہ چیز سن لی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ علم یجد کا یتیمن فآوا, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہ پایا پھر آپ کو جگہ دی. تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ دل نرم ہونے چاہیے انسانوں کے ساتھ, اور ایسے پسے ہوئے لوگوں کے ساتھ انسان کا معاملہ اچھا ہو. پھر اب اس کردار کا ایک دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے. فرمایا فویل للمصلین, پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. کون؟ الذینہم عن صلاتہم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں. غور کیجئے گا, نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے, تو جو نمازی نہیں ہے ان کے لیے کیا ہوگا؟ ہے نا سوچنے کی بات. اور کون سی نمازیں ہیں؟ جس نماز سے وہ غفلت برت رہے ہیں. ساہون کا لفظ غافل رہنے سے, یعنی بالکل اس کا حق نہیں دیتے, غفلت ہے. ان آیتوں سے جب آ رہی ہیں اس سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سورت مدنی ہے, کیونکہ منافقوں کی نماز کا تذکرہ, اور مکہ میں نہ تو نماز تھی اور نہ منافق تھے. یہ فرقہ جو تھا یہ مدنی دور میں وجود میں آیا جبکہ مسلمان آ چکے تھے. تو بہرحال کچھ بھی ہو, لیکن اب دیکھا جائے دیکھے تو دونوں ہی باتیں جو ہیں اس کے اندر ملتی ہیں. ہمیں تو اپنے عمل پہ نگاہ رکھنی ہے کہ کیا واقعی ہم بھی اپنی نمازوں سے غفلت تو نہیں برت رہے. الذین ہم یراؤن, پڑھتے بھی ہیں تو ریاکاری کے لیے پڑھتے ہیں, دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں. غفلت میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, مثلا یہ کہ کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی, کبھی وقت پہ پڑھی کبھی بے وقت پہ پڑھی, کبھی جلدی جلدی ٹھونگے مار لیے, کبھی بہت لمبی مانگی جب بہت دل چاہا, کچھ تو صرف ایک ایکسرسائز کے طور پہ اور عادت کے طور پہ نماز پڑھتے ہیں, ایک لمحے کے لیے اللہ کی یاد نہیں آتی. بعض نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی بجائے دنیا کے خیالات میں غرق رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نمازوں کا حصہ لینے کی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ان کی نماز کا صرف آدھا حصہ ملتا ہے, کچھ کو چوتھا حصہ ملتا ہے, اور کچھ کو تو صرف آٹھواں حصہ ملتا ہے, ون ایٹھ. بس اگر آپ نے آٹھ رکعت تراویح پڑھی ہے تو ہو سکتا ہے اس میں صرف آپ کو ایک تراویح کا اجر ملے. اور فرمایا کہ کچھ کی نماز تو اتنی بگڑی ہوتی ہے کہ کالے کپڑے میں ڈال کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ رکھو اپنے پاس. آپ سوچیں نا, تو نماز کا ایک گفٹ ہے ہم اللہ کو دے رہے ہیں, اللہ سے بات چیت ہے, پیک کر کے بات کر کے بڑے پیار سے دیتے. جس دل کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں نا, بس وہی اس کا مقام وہاں ہوگا. شروع میں اگر انسان کو عادت نہیں تو پڑھ لینی چاہیے, یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اچھا پھر ہم پھر پڑھتے ہی نہیں, سمجھ نہیں آ رہا, چلو کبھی نہیں پڑھی کبھی پڑھی. نہیں, ہر دن بہتر ہونا ہے, کیونکہ منافقوں کی یہ علامت ہم پڑھ چکے ہیں سورۃ النساء 142 میں کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى, کہ جب نماز کی طرف آتے ہیں تو سستی کے مارے آتے ہیں. کوئی آئس کریم کھانے کی بات کرے رات 10 بجے تو سیدھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں, اور نماز پڑھنے کی بات کرے تو بستر سے نہیں نکلا جاتا کہ کیا کرے, اچھا ابھی پڑھے. یراؤن الناس, لوگوں کو دکھاتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا, اس نماز میں اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں تو بہت تھوڑا کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان نماز میں غفلت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ نماز کے مقصد کو نہیں سمجھتا, اس کی روح کو نہیں سمجھتا, جزا سزا کے معاملہ اس کی نظروں میں مشکوک ہے, اور دنیا کی محبت. یہ عموماً وہ فیکٹرز ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان نمازوں سے غافل ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایسا شخص کہ جس کو نماز سے زیادہ دوسری چیزیں عزیز ہیں. کاللذین ہم یراؤن, ریاکاری کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, عام عبادات میں بھی دکھاوا کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا. اور اسی طرح عملی زندگی میں بھی بہت ریاکار ہوتے ہیں, پمپ اینڈ شو, گلیمرس. اور آپ دیکھیں بہت ساری نمازوں کے خراب ہونے کی وجہ جو ہوتی ہے نا, وہ ہمارا دکھاوا ہوتا ہے. ہماری زندگی میں جو ہمارے وقت کا بیشتر حصہ لیتی ہے نا چیز, وہ دکھاوا لیتا ہے. از اٹ رائٹ؟ آپ کھانے سے لے کے پہننے, اوڑھنے, جینے مرنے کو دیکھ لیجیے. سادی سی زندگی, جس نے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا ہے نا, وہ انرجیٹک کھائے گا, جو ہے ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے. بعض دفعہ ٹیسٹ سے بھی زیادہ ہم صرف ایک سٹیٹس اور سٹینڈرڈ کانشیس ہو چکے ہوتے ہیں. بس آپ دیکھیے کہ ایک سیدھا سا کھانا, گھر کی سیدھی سی سبزی, دال, روٹی پکی, اس کا ٹیسٹ دیکھ لیں, اور آپ کسی بہت بڑے ہوٹل میں جا کے خوب اچھے ماحول میں بفے سسٹم پر ہیڈ دے کے 200-300 لگا کے آپ کھاتے ہیں, دونوں میں فرق کس چیز کا آتا ہے؟ میں نے تو اکثر بڑوں کو سنا ہے کہتے ہیں جو گھر کا مزہ ہوتا ہے وہ مزہ ادھر ہے. یہ پھیکا تھا, گوشت سخت تھا, نمک نہیں تھا, یہ نہیں. وہ کہتے ہیں نا, اونچی دکان پھیکا پکوان والی کیفیت ہے. لیکن پھر جاتے نہیں, وہ جو بچوں کی خوشی کے لیے جانا پڑتا ہے, ہم جاتے ہیں. لیکن سیدھی سی زندگی ہے, 15 منٹ نہیں لگتے, آپ کھا پی کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں. کپڑوں کو دیکھ لیں, سیدھے سادے, جو انسان کے کبھی اچھے بھی پہن لے, کبھی نہ بھی پہنے, لیکن زندگی کا اگر مقصد دکھاوا بنتا جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ چیز انسان کی بہت ساری نمازوں کو لے جاتی ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ, اور معمولی برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. معاون کا جو لفظ ہے یہ مان سے ہے, میم عین نون, اس کا مطلب ہے تھوڑی سی چیز, ضرورت کی چیزیں, استعمال کی چیزیں. مثلا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلہاڑی, ہنڈیا, کھانے کے برتن, ماچس, تیلی, اور ہمارے پاکستان میں تو دھنیا پیاز. پہلے جب سستا تھا تو لوگ ہمیشہ دھنیا دوسروں سے ہی مانگ کے ڈالتے تھے, لانا ذرا آنٹی سے تھوڑا دھنیا ہے, ہری مرچ لانا. اب تو میرے لیے وہ بھی پیسوں کی آتی ہے. پہلے سبزی لوگ لیتے تھے تو ساتھ فری مل جاتا تھا. تب آپ دیکھیے کہ جب یہ چیزیں سامنے آتی ہیں کہ جس میں تھوڑی تھوڑی چیزیں, اب تو مہنگائی نہیں لوگوں کی کمر توڑی ہوئی ہے, لیکن عام زندگی میں بھی چلے اگر کسی کے پاس کچھ ہے, دوسرے سے لینا پڑے, تو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ اس کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہمیں ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ مانگی ہوئی چیز, یعنی جو آپ نے کسی سے مانگ لی کہ ذرا ماچس دیجئے گا, اب آپ کا فرض کیا کہ ماچس کی ایک تیلی چلا لی, استعمال کی, واپس دے دیں. آپ نے کہا کہ مانگی ہوئی چیز واپس کرنا, دوسری بات ضامن کو تاوان بھرنا, یعنی جس نے کسی کی ضمانت دے دی ہے پھر اس کو پورا کرے گا, اور قرضے کی ادائیگی لازم ہے. ترمذی کی روایت ہے یہ. اب آپ سب سوچیں, کس سے آپ نے کوئی چیز مانگی ہوئی ہے اور رکھ کے بھول گئے؟ میں تو اس کو پڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی, ایک بک میں نے کسی سے ایک دفعہ لی تھی, اپنے ہی ساتھیوں میں سے, تو انہوں نے بھی نہیں مانگی, اور میں نے ابھی تک اس کے اندر سے بھی وہ جو چیز دیکھنی تھی وہ نہیں دیکھ سکی. اس میں کوئی سی ڈی اور بک بھی تھی, تو مجھے شوق آیا, میں نے کہا میں دیکھوں گی. تو مجھے فوراً خیال گیا کہ بعض دفعہ ہم اپنوں کو تو بہت ہی ایسے ڈیل کرتے ہیں, انہوں نے کون سی پڑھنی ہے, چلو پڑھ ہی رہے, دیکھ ہی رہے. تو میں نے سوچا کہ ان شاء اللہ میں فوراً ان کو واپس کروں گی, ان کو یاد بھی نہیں ہوگی, لیکن میرے سامنے ڈیسک پہ پڑی ہے, اور ابھی اس لیے نہیں دے رہی, ہرس ہے نا اندر کی, نہیں ابھی پڑھی نہیں, ابھی سی ڈی نہیں سنی, سی ڈی دیکھ لوں اندر ہے کہ پھر دوں گی. تجوید کی کوئی پیکج تھا کسی کا, تو دینی لازم چیز ہوتی ہے. اب ہمارا حال کیا کہ ہم چیز لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد وہ واپس کرنا ہی بھول جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو کیا لگے, اس نے کیا کرنا ہے ماچس کو. لیکن آپ سوچیں اگر آپ کے پاس جب نہیں تھی تو آپ کو کتنی بڑی وہ چیز لگتی. ہو سکتا ہے ان کے گھر میں بھی ایک ہی چیز ہو. ہاں, پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس ہاتھ نے جو کچھ لیا ہو اس پر اسی کا ادا کرنا واجب ہے. یعنی جن ہاتھوں سے لیتے ہیں وہ دیں, چاہے یہ کوئی نقد رقم ہو یا کوئی اور چیز ہو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. ایک موقع پہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے گھر پہ قیام فرما تھے, تو دوسری بیوی نے کھانے کی ایک پلیٹ بھیجی, جسے رکابی ہوتی ہے نا, وہ بھیجی. تو وہ بیوی جن کے گھر میں آپ ٹھہرے تھے, رکابت کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ مارا, خادم کے ہاتھ سے جھٹکا دیا تو پلیٹ گر کے ٹوٹ گئی. یعنی ان کو لگا کہ یہ سوکن کے گھر سے پلیٹ آئی ہے یا اس نے کیوں بھیجا. تو آپ دیکھیں اس میں جو کھانا تھا وہ بھی گر گیا، پلیٹ بھی ٹوٹی. اللہ کے نبی کا اخلاق دیکھے کہ آپ نے فوراً اپنی اس بیوی کی سائڈ لی، آپ نے حضرت انس کو کہا کہ تمہاری ماں کو اصل میں غیرت آ گئی تھی، یعنی کہ اس نے غیرت کے مارے یہ بات کی ہے، اور پھر آپ خود بیٹھے اور وہاں سے ٹوٹی ہوئی پلیٹ کی جو کرچیاں تھی اس کو جمع کیا. ہاں یہ بخاری کی روایت ہے، کیونکہ وہ ایک کی تھی نا، اور آپ نے پھر ایک سالم پلیٹ لے کے اپنی اس بیوی کی طرف سے ادھر بھیجی جن کی پلیٹ ٹوٹی تھی. تو کیا پتہ چلا کہ اگر کسی کا کوئی برتن ٹوٹ جائے تو اس کو بھی واپس کرنا چاہیے. اور عادتاً نہیں مانگنا چاہیے کہ اپنی چیزیں سنبھال دیں اور دوسروں سے لے لیں. ہاں وہ لطیفہ شاید میں نے آپ کو پہلے سنایا ہوا نا کہ بیٹے کو ماں کہتی ہے کہ جاؤ بھائی آنٹی سے کہنا ذرا کفگیر دے دیں، چمچا دے دیں کھانا پکانے کے لیے. تو بیٹا گیا اور تھوڑی دیر میں ڈھیلا سے منہ رکھ کے آ گیا، کہا آنٹی کہہ رہی ہے میں نہیں تمہیں دے سکتی روز روز نا. تو ماں کہتی ہے کہ دیکھو کتنی بخل ہو گیا، لوگ کتنے اتنی چھوٹی سی بھی چیز نہیں دیتے، جاؤ بیٹا پھر اپنا ہی نکال لو. تو وہ پھر اپنا ہی نکال لینے والی کیفیت زیادہ سے اتنی رہتی ہے نا. تو اب دیکھیے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں دے گا وہ بڑی کہاں دے گا. تو پوری سورت کا خلاصہ اگر آپ کریں نا تو تعلق باللہ اور تعلق بالناس ہے. ایک طرف لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، یتیموں کو دھکے نہیں دینے، ان کا حق نہیں مارنا، چھوٹی چھوٹی چیزیں استعمال کی دینی ہے، اور دوسری طرف یہ کہ نمازوں سے غفلت نہیں کرنی. کتنا پیارا دین ہے، آپ دیکھیے اس سے بھی کوئی خوبصورت دین دنیا میں ہو سکتا ہے. ایک ہوتا ہے نا کہتے ہیں بھائی میرے حق پورے کرو، عام طور پہ انسانوں کی کمی کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں، دوسروں کی نہیں کرتے. لیکن ایک کیفیت یہ ہے کہ نہیں، اللہ کے بھی حق دو اور بندوں کے بھی حق دو. تو چلیے پھر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کرتے ہیں، بڑی پیاری سورت لگتی ہے، چند لفظوں کی سورت ہے لیکن معنی کا سمندر ہے. سورت کوثر ترتیب کے اعتبار سے 108 نمبر کی سورت ہے، 10 کلمات 37 حروف ہے 37، اور مکی صورتوں میں اس کا نمبر 15 ہے. تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی بالکل ابتدائی ہی دور کی سورت ہے. اس سورت کا دوسرا نام سورت النحر بھی ہے، اسی کے اندر لفظ آ رہا ہے فصل لربک وانحر. اور سورت کا مضمون کیا ہے، رسول اللہ کو خیر کثیر عطا کی. روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتے تھے، تو آپ کے ایک بچے کا جب انتقال ہوا تو دشمنوں کو تو خوشی منانے کا موقع مل گیا، انہوں نے تو جیسے بات اڑا دی کہ دیکھنا اب اس کی نسل نہیں چلے گی. کیونکہ عرب لوگ جو تھے نا وہ اپنے حسب نسب پہ بڑا فخر کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسل بریدہ کہنے لگے. بردہ، برد کہتے ہیں کٹنے کو، یعنی ایسے حالات میں کہ جس کی نسل آگے نہیں چلے. اب انسان ہونے کے ناطے انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے ایسی باتوں کی. اللہ تعالیٰ نے سورت کوثر نازل کر کے کہا کہ کیا بڑی بات ہے، یہ بیٹوں پہ فخر کرتے ہیں، ہم نے تو آپ کو حوض کوثر دیا. لوگوں کی نسلیں تو اس دنیا تک ہی چلیں گی، لیکن آپ کا نام اور آپ کا کام جو ہے وہ قیامت تک چلے گا. تو لہٰذا سورت کوثر، کوثر کسرا سے ہے، کثرت اسی سے لفظ ہے، اکثریت کا لفظ بھی اسی سے ہے. اس کے بارے میں ایک روایت پڑھ کے آپ کو سناؤں گی، کافی زیادہ کتابوں میں آتی ہے. حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، اتنے میں آپ پر کچھ اونگ سی طاری ہو گئی، جیسے غنودگی سی آ جاتی ہے. پھر آپ نے مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، یعنی آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. اور بعض میں آتا ہے کہ آپ نے خود ہی لوگوں سے فرمایا کہ اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے سورت کوثر پڑھی. پھر آپ نے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے. لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے. کتنا ادب تھا نا، بڑھ بڑھ کے نہیں بولتے تھے. فرمایا وہ ایک نہر ہے جو میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے. آگے اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم کوثر کے باب میں کریں گے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جب دل ٹوٹتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ خوشخبریاں بھی دیتا ہے. اور یہ بھی روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر میں جنت کی یہ نہر، نہر کوثر دکھائی گئی تھی کہ جو آپ کو دی جائے گی. اور کہتے ہیں کہ یہ اصل نہر جنت میں ہے، لیکن اس کی ایک برانچ جو ہے وہ میدان محشر میں ہوگی، جیسے ایک چھوٹی سی شاخ نکل دی جاتی ہے. اور اس کو انشاءاللہ ہم آج شروع کر کے تو کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا آتیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کریں کیا اس کے بارے میں، فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کیجئے. اور قربانی کیجئے، یعنی جتنی بڑی نعمت ملے اتنی بڑی قربانی، اتنا شکر، اتنی قربانیاں، اتنی نمازیں اور ان نشانیاں کا حول ابتر، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے، یعنی آج آپ کو بے اولاد ہونے کا تانا دینے والے وہ خود ہی نسل بریدہ رہ جائیں گے، اور وہی ہوا، ابو لہب کے بیٹے اس کے کچھ کام نہ آئے، ابو طالب کے بیٹے مسلمان ہو گئے، کہ وہ لوگ جو خود دین سے، اسلام سے دور رہے کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو خود بخود ہی دنیا میں ہی ان کی اولادوں کی خیر سے محروم کر دیا. تو یہاں ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی کو جس کوثر کی خوشخبری دی وہ کیا ہے. لفظ کوثر جو ہے کسورہ سے ہے، بہت مبالغہ پایا جاتا ہے اس کے اندر، اس لیے اکثر ترجموں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے خیر کثیر. اور یہ لفظ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، خاص طور پہ کچھ بزرگ ایسے ہیں کہ وہ دعا بھی یہی دیتے ہیں کہ اللہ آپ کو خیر کثیر دے. کچھ عالم ایسے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں نا، کبھی بھی ان سے قرآن کی کلاسز کی بات ہو تو وہ ہمیشہ یہی دعا دیتے ہیں کہ اچھا اللہ آپ کو خیر کثیر دے اور کثیر دے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ دنیا کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ تو ایک خاص وقت تک رہتی ہیں، لیکن خیر اور وہ بھی کثرت سے ہو تو وہ کتنی بڑی چیز ہوگی. لیکن روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جنت کی ایک نہر کا نام بھی ہے، اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی کو خوشخبری دی گئی. صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس سے، کہتے کہ رسول اللہ نے معراج کے قصے میں فرمایا، میں ایک نہر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے لگے تھے. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہر کیسی ہے، تو انہوں نے جواب دیا، یہ کوثر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اب دیکھیے کہ ہمارے یہاں نام بھی ہوتا ہے نا کوثر، پتہ نہیں کتنوں کو اپنے نام کا اصل مطلب بھی پتہ ہے کہ نہیں پتہ، اور بڑا کامن سا نام ہے، اس لیے کوئی اتنی اہم پیار سے لیتا دیتا بھی نہیں شاید ہوگا، لیکن اگر اس حوض کوثر سے سوچے تو بڑا پیارا نام ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا، کوثر سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، کوثر ایک نہر ہے جو تمہارے پیغمبر کو ملی، اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے ڈیرے ہیں، اور وہاں ستاروں کی تعداد جتنے آپ خورے رکھے ہیں. یہ بھی بخاری کی روایت ہے، یعنی آسمان کے جتنے ستارے ہیں نا، اتنے کٹورے ہوں گے وہاں جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پانی پلائیں گے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اگر تم نے مجھے ڈھونڈنا ہو، اور آپ سب کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ قیامت کے دن اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو کہا کوثر پہ آنا، اور میں وہاں اپنے دین والوں کو، اپنے امتیوں کو پانی پلاؤں گا کٹورے بھر بھر کے. جس نے ایک بار پانی پی لیا اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ہے. ہاں، تو آپ دیکھیے کہ ایسے موقع پہ پھر اگر کسی کو مل جائے تو کتنی بڑی قسمت کی بات ہوگی. آپ نے فرمایا کہ جب لوگ میدان محشر میں آئیں گے تو پیاس سے انتہائی بیتاب ہوں گے. سو کے اٹھیں تو پیاس لگتی ہے نا، کانٹے پڑتے ہیں، چلتا ہے. قبروں سے اتنے سالوں کا سو کے اٹھیں گے تو وہاں ہر بندہ العطش، العطش توئے سے آتا ہے، عین توئے شین جو ہے، العطش العطش یعنی پیاس پیاس پکار رہا ہوگا. پھر جو لوگ ایمان والے ہوں گے ان کو حوض کوثر پر بلا کر پانی پلایا جائے گا، اور پھر قیامت کا سارا دن ان کو پیاس نہیں لگے گی. اور آپ کہتے ہیں 50,000 سال جتنا ایک دن ہے، لیکن وہاں کچھ ایسے بدقسمت لوگ بھی ہوں گے جو آئیں گے پانی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانے لگیں گے. صحابہ نے پوچھا تھا، آپ پہچانیں گے کیسے اتنے لوگوں میں، جمع غفیر میں؟ تو آپ نے کہا کہ کیا کوئی گھوڑوں کو پالنے والا جو ہے وہ پانچ کلیان گھوڑے کو نہیں پہچان سکتا، کیونکہ اس کے چاروں سم اور ماتھا سفید ہوتا ہے. تو کہا، میں اپنی امت کو وضو کے چمکتے ہوئے نشانوں سے پہچانوں گا. لیکن اتنے میں ہی جو ہی آپ ان کو پانی دینے لگیں گے، کچھ لوگوں کے بارے میں فرشتے آپ کو روک دیں گے کہ اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کا حلیہ بدل دیا، اس میں اپنی مرضی سے چیزیں بڑھا لیں، کم کر لیں. تو آپ کہتے ہیں، یہ بات سنتے میں ان کو کہوں گا، فسخکن فسخکن لمن غیر بعدی، دھکیل دو دھکیل دو ان کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا. آج تو بڑے آرام سے ہم کہتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، کیا حرج ہے، بیٹھ کے نہیں پڑھے، کھڑے ہو کے درود پڑھ لیں، کورس میں پڑھ لیں، آپ اللہ ہو کا ورد کر لیں، کیا ہے، اللہ ہی ہے نا، اللہ ہو ہے. لیکن جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو پھر خوف آتا ہے کہ کہیں ایسی من مانیاں کر کے، جس میں کوئی نیت بھی بری نہیں ہوتی، صرف ایک وہ مسالہ ڈالنے اور ایک تھوڑی سی اضافے کرنے کا ایک مزاج جو ہوتا ہے، لیکن آپ سوچئے کہ اگر اس کے بعد قیامت کے دن اس کی بدلے میں انسان کو محروم ہونا پڑا تو کتنی بدبختی کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب آپ کو چونکہ نعمت اتنی بڑی ملی تو فصل لی ربی کا نماز پڑھیے. صلی یصلی سے, کیونکہ بدنی عبادات میں نماز پڑھی اہم ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی مکی صورت ہے تو یہاں بھی نماز کا تذکرہ آ رہا ہے, تو نماز تو ہر دور میں رہی, اور یہاں بدن کی عبادت کے لیے نماز ہے, اور ونہر قربانی, نہر کہتے ہیں اونٹ کو قربان کرنے کو, عام قربان بکرا یا جو بھی ذبح کیا جاتا ہے جانور اس کو ذبح کہتے ہیں, ذبی ہے, لیکن اونٹ کی قربانی کے لیے خاص طور پہ نہر کا لفظ ہے. کیوں نہر اس کو کہتے ہیں؟ بین النہر, یہ جو رگے گردن ہوتی ہے نا, گردن کا یہ حصہ, تو یہاں پہ تیر لگتا ہے نا. اونٹ کو جب ذبح کیا جاتا ہے نا تو اس کو کھڑا کرتے ہیں, پاؤں اس کے باندھ لیتے ہیں, اور جن کا نشانہ بڑا تیز ہوتا ہے وہ دور سے ایک ایسا تیر مارتے ہیں کہ جو اونٹ کی گردن پہ لگتا ہے جہاں رگ ہوتی ہے, تو اس میں سے خون کا فوارہ گرتا ہے, پھر وہ آخر اونٹ اپنی جگہ پہ گر جاتا ہے. تو اس کیفیت پہ کہا کہ ونہر, کہ آپ قربانیاں کیا کریں. یہی لفظ پیچھے بھی استعمال ہوا تھا سورۃ الانعام 163 میں کہ قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, باقی رہ گئے آپ کے دشمن تو ان کا غم نہ کریں, ان کو اللہ پہ چھوڑ دیں, اس لیے کہ ان شانیہ کا ہو الابتر, شانیہ کا جو لفظ ہے نا شنا ان سے ہے, شین نون حمزہ اس کا روٹ ہے, اسم فاعل ہے شانی, ایسا دشمن جو بدخواہ بھی ہو اور کینہ پرور بھی ہو, یعنی عداوت رکھتا ہو, بغض رکھتا ہو. اور یہ دشمنی کا تیسرا اور انتہائی سخت درجہ ہوتا ہے کہ کوئی دل میں بھی کسی کے لیے کینہ رکھے, بغض رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اسی طرح کی بات کرتے ہوتے تھے. آپ کا دوسرا بیٹا تھا جس کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ طیب اس کا نام تھا, بعض کہتے ہیں کہ طاہر بیٹا تھا. جب وہ فوت ہوا تو یہ لوگ خوش ہوئے, تالیاں بجانے لگے, مبارکباد کے طور پہ کہنے لگے بترم محمد کہ نعوذ باللہ محمد کی دم کٹ گئی, محمد کی دم کٹ گئی, کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے, اور ان کا معاملہ تو بس زندگی تک ہے, جب مر جائیں گے جان چھٹ جائے گی, ان کا کوئی نام نہیں لے گا. اللہ کہہ رہے وہ تو بتر ہے تمہاری نظر میں, تم ابتر ہو, سب سے بڑے, سپرلیٹیو ڈگری کہ آپ تو سب سے بڑے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ جنگ بدر میں ان کے نام کٹ گئے تھے, جو ہنسی کرنے والے تھے, ان کی نسلیں نہ بچی, آج کوئی ان کا نام نہیں لینا چاہتا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ کتنی دفعہ درود پڑا جاتا ہے, کتنی دفعہ اذانوں میں آوازیں آتی ہیں, اور آپ دیکھیں آج بھی اللہ کے نبی کا نام ہے. کفار اس چیز پہ قائل ہو گئے یقین کرنے پہ کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا کی فیمس پرسنالٹی ہیں, سب سے کامیاب انسانوں میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے. تو ہمارے لیے اس میں کیا خلاصہ ہے کہ دنیا کی اولادیں, دنیا کے مال, یہ بھی نعمت ہیں لیکن ساتھ آزمائش بھی ہیں. جو بندہ ان سارے تقاضوں کو مینج کرتے ہوئے اللہ کے دین کے کام میں لگ جاتا ہے, نبی کے راستے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے, تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی خیر کثیر ملتی ہے. اور جو ساتھی قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں وہ واقعی دن رات اللہ کی طرف سے یہ خیر کثیر لیتے ہیں. جو برکت, جو خوشی, جو نعمت ہے, وہ جو دنیا میں ایک قسم کی جنت کی نت علامت ہوتی ہے وہ محسوس ہونے لگتی ہے. صحابی کہتے ہیں, حضرت ابو برزہ ہے, کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نہیں, دو نہیں, تین نہیں, چار نہیں, پانچ نہیں, بلکہ بار بار یہ سنا کہ جو اس کو جھٹلائے, یعنی حوض کوثر کو نہ مانے کہ یہ کیسے ہوگا, تو اللہ تعالیٰ اس کو پانی اس کا پینا نصیب نہ کرے. ابو داؤد کی روایت ہے. یعنی بعض لوگ اس کو کہتے نہیں ایسی بات ہے, یہ ہے وہ ہے. ایک موقع پہ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازوں سے پالا پڑے گا. یعنی ایسے لوگ سامنے آئیں گے جو رشتہ داریوں کی بنیاد پہ عہدے دیں گے اور بڑے خود غرض ہوں گے, اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو. یہ بخاری کی روایت ہے. کیونکہ انصار دوسری طرف تھے نا, مکہ والوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ یہ تعلق نہیں اپنا توڑا کہ ہمارے خاندان سے, آپ کے بعد جہاں بات آتی تھی تو وہ کہتے تھے مہاجرین کو فضیلت دیں, ان کو بڑا بنائیں, ہم ان کے پرانے ساتھی ہیں, ہم نے ان کے ساتھ ہجرتیں کی, ہم نے یہ کیا. تو انصار ایسے لگتا تھا کہ جیسے سائڈ کے رہ جاتے تھے. تو کئی موقع پہ ایسے جھگڑے آئے تاریخ میں کہ انصار کو پیچھے کیا گیا, حتیٰ کہ اللہ کے نبی جب مکہ فتح ہونے کے بعد جس جگہ کھڑے تھے تو اس وقت سوال شروع ہو گئے تھے کہ اب کیا واپس جائیں گے یا یہاں رہیں گے. کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ایک انسانی نیچر ہے نا, انصار کے دل اس وقت بھی دھک دھک کر رہے تھے کہ آپ تو اس لیے آئے تھے نا کہ مکہ میں آپ کے لیے راستے بند ہو گئے ہیں, تو اب تو پھر آپ چلے جائیں گے. فطری سی بات ہے نا, کسی ملک میں بھی کوئی لوگ آتے ہیں پناہ لینے کے لیے, جنگ سے بچنے کے لیے, یا وٹ ایور جو بھی ریزن ہے, تو جب وہ عذر ختم ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اب جائیں گے. لیکن آپ نے کتنی پیاری بات انصار کو کہی, کہ میرا، آپ نے کہا کہ میرا جینا بھی انصار کے ساتھ ہے اور میرا مرنا بھی انصار کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی کی یہ بات کیسے پوری ہوئی کہ قیامت تک کے لیے آپ کی قبر مبارک وہاں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ کسی کو ضائع نہیں کرتا. تو یہ ساری روایت بہت ہی دل کو ایک اچھی فیلنگز دیتی ہیں. چند ایک دو باتیں اور بھی اس کے بارے میں آپ بتا دوں. آپ نے ایک جگہ فرمایا، بھی مسند احمد کی روایت ہے عبداللہ بن عمر سے، کہ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن عاص کو کہا کہ خبردار رہو، میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے، یعنی ہم وہاں ملیں گے. اور اس کے بارے میں وسط کے آپ نے فرمایا کہ وہ ایلا، اسرائیل کی جو موجودہ بندرگاہ ہے نا، جس کو ایلات کہتے ہیں، اس دور میں ایلا کہتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ایلا سے یمن کے، اب آپ اگر نقشے کو سامنے رکھیں، آج بھی ایک ڈیڑھ گھنٹے کی فلائٹس بنتی ہیں پلین پہ، کتنی لمبی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ایلا سے لے کے یمن کے سنا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا. آپ سوچیں ذرا، آج امیجن کریں کہ ایک گھنٹہ فلائی کریں آپ، تو جتنا نیچے جگہ آتی ہے اتنا یہ حوض ہوگا، تو کتنا بڑا سمندر ہی بنتا ہے ذہن میں آتا ہے. اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے جحفہ، یعنی جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام ہے، اس کا فاصلہ، یہ بخاری کی روایت ہے. آپ نے فرمایا کہ اس میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا، اور اس میں جنت سے دو نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی دیں گی. یہ مسلم کی روایت ہے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. آپ نے فرمایا اس کا دودھ پانی سے، اور بعض روایت میں چاندی سے، اور بعض میں آتا ہے برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. آج مٹی ملا ہوا پانی لوگ پیتے ہیں نا، کہا مٹی تہ میں جو مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. اس پر اتنے کوزے ہوں گے، کوزے ایسے لگا لیں جیسے کپس یا کٹورے، جتنے آسمان میں ستارے ہیں. جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی بھی آس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی بھی سیراب نہ ہوگا. یہ ساری مختلف روایتیں جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہیں، اس سے ملی ہوئی باتیں. تو بس دعا کریں کہ ہم سنتوں پہ رہیں، بدعت سے بچتے ہوئے ایسے کام کر لیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے پانی پئیں. آپ نے فرمایا کچھ لوگ اسے مجھ سے چھڑا لیے جائیں گے، اور کچھ سے میں چھڑا لیا جاؤں گا. میں کہوں گا کہ پروردگار یہ تو میرے ساتھ ہی ہے، تو وہ فرمائیں گے کہ نہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہارے بعد کیا نرالے کام انہوں نے کیے تھے. اور ابن ماجہ کی روایت میں کہ اللہ کے نبی نے یہ بات عرفات کے خطبے میں فرمائی، یعنی حجت الوداع کے موقع پہ. کتنی ضرورت ہے نا، تھوڑا کام کر لیں، وہ کریں جس کی دلیل ہے. دنیا کا رواج اور موسم اور لوگوں کی باتیں دیکھتے سنتے غلط ملط کر کے جائیں گے، مشکل ہوگی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ قرآن کے اینڈ پہ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی باتیں کیوں سناتے ہیں کہ کہیں قرآن پڑھنے کے بعد اب ہم اپنا سفر قرآن اور سننا سے دوری والا نہ کر لے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. ایک اور خوبصورت روایت سر میں آئی، بہت پیاری رہی آنکھوں کے سامنے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اگر یہاں نہ پڑھیں گے حوض کوثر کی روایتیں تو کہاں پڑھیں گے. ایک بہت ہی پیاری روایت سنیے گا. حضرت انس سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر جنت کی سیر کروائی گئی. اس موقع پر آپ نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں کے اندر سے ترشے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے کبے بنے ہوئے تھے. یعنی آپ امیجن کریں نہر کی تہ جو ہے نا، اس کے اندر سارے ہیرے موتی جڑے ہوئے ہیں. اس کی تہ کی مٹی مشک اذفر کی ہے. آپ نے جبرائیل سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ کو سیر کروائی پوچھا یہ کیا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی. یہ مسند احمد، بخاری، ابو داؤد، ترمذی اور کچھ روایت ہے. چلیے باقی روایتیں پھر حدیث کورس میں پڑھ لیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حوض کوثر سے پانی پلوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے، اور اس مشن کو ہماری زندگی کا بھی مشن نہ دے جو مشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. یہاں پہ اب تلاوت سنیں گے اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا فرمائے جس کا تذکرہ ہم نے اس صورت میں سنا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت.
الميت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی اتنی پیاری سورہ الحمدللہ ہم نے ابھی تین سورہ کا تھوڑا سا ہم نے تدبر کیا. سب سے پہلے سورہ القریش کو دیکھتے ہیں. جی اس میں کیا سیکھا؟ سورہ القریش سورۃ القریش جی دیکھیں مانوس کرنے کے لیے قریش کو ایلا کی انگلش لا تشیدہ ایوسیف مانوس کرنا ان کو سردی کے سفر میں اور گرمی میں. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بس چاہیے کہ عبادت کرنے رب کی اس کے گھر کی. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ جس نے کھلایا ان کو بھوک سے اور امن دیا ان کو خوف سے. جی ہمیں یہاں سے کیا لیسن مل رہا ہے؟ کیا ہم نے قریش کی بات کی جا رہی ہے نا مکہ قریش جو ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو ساری سفر کی گرمی میں سارا کچھ مانوس کرنے کے لیے کہ سفر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اس پہ اپنے لحاظ سے تدبر کریں گے. جی دین کی مشکلات کے بعد آسانی آتی ہے ویری گڈ ٹھیک ہے نا. یعنی آپ کو بعض دفعہ کسی وقت پہ نکلنا پڑ سکتا ہے کچھ بھی مطلب حالات ہو سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دیکھیں ان کو تو ان گھر کی عبادت کی بتایا والا گیا نا فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ چاہیے کہ عبادت کریں رب کی اس کے گھر کی وہاں کی مطلب خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. اب ہمارا کیا کام بنتا ہے نا اور جس نے کھلایا ان کو بھوک سے اور امن دیا ان کو جی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا الحمدللہ بالکل صحیح بات ہے یہ حقیقت ہے کھانا واقعی ہمیں اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں پھر امن بھی دیا ہوا ہے سکون سے ہم لوگ گھر بیٹھے ہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن نہیں گھر پہ وہی جیسے بشتار میں بار کی ہے. آپ ان مسلمانوں کو دیکھیں جو اس وقت مشکلات میں ہیں اگر افطاری کر رہے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں کوئی پتہ نہیں کس وقت ان پہ حملہ ہو سکتا ہے بم گر سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمیں تو الحمدللہ ہر حال میں شکر ادا کر ہمیں تو بڑے امن کے ساتھ آرام سے ہم اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن سے سن رہے ہیں نا تو ضرور اس وقت ان سب کے لیے بھی ضرور اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں امن دیا ہوا ہے کیونکہ یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے نا کچھ بات پہ کیونکہ یہ ابھی دعا ہے کہ پوری امت مسلمہ تباہ نہیں ہوگی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا اس وجہ سے ہم بچے ورنہ جس طرح ہمارے حالات ہیں واقعات جس طرح ہم لوگ کر رہے ہیں آج کل تو نہ ہم ہیں تو مسلمان لیکن ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل مومن بنائے کیونکہ نہ رب کعبہ کی عبادت کرتا ہے مسلمان نہ کہ کعبہ کی. جی بالکل بالکل الحمدللہ کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ ایک آپ کو ڈائریکشن دے دی جاتی ہے نا کہ آپ نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ سورہ دیکھتے ہیں سورۃ الماعون. اس میں بڑی خوبصورت ہے میرے حال میں میری گمان کر رہی آخری سورتیں تو آپ سب کو آتی ہی ہوں گی اب اس سورہ میں دیکھیں آیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے جزا سزا کو؟ سب سے پہلے جزا سزا کی بات کی تھی یہ کہ قیامت نہیں آئے گی، کچھ بھی نہیں ہے، ایسی باتیں بس بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری آیت میں یتیموں کو دھکے دیں، دیکھیں سب سے پہلے قیامت کا ذکر کہ جزا سزا کے دن کو جھٹلانا، پھر آیت نمبر 2 میں یتیموں کو دھکے دینا، یہ حق اس میں دھکے دینے میں کیا آ جاتا ہے؟ ان کا مال نہ حق کھانا، ان کے ساتھ زیادتی کرنا، تو یہ ہم نے جائزہ لینا ہے اپنے، ہم نہ ہمارے کوئی بھی ہمارے رشتے داروں میں سے کوئی کرتا ہے تو ان تک یہ چیز ضرور پہنچائیں کہ کتنی سخت پکڑ ہے اس پہ، اگر جس پہ ہاتھ رکھتا ہے کوئی یتیم پہ ہاتھ پھیرتا اس کے بہتری کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو بڑا اجر دے گا جی، قیامت کا یقین انسان کو سیدھا رکھتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، لیکن بعض لوگ جان بوجھ کے پہ بھی نہ کسی جگہ پہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، تو اس چیز سے ہم نے اوائڈ کرنا ہے۔ آیت نمبر 3 پھر دیکھیں، ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں رغبت دلاتا مسکین کے کھانے پر، کھانا دینے پر، تو یہ بھی ایک جو ہے تھوڑی اویئرنیس ڈالنے کی ضرورت ہے، ہم اچھے سے اچھا کھاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں جی، بچا کچا کھانا یہ مانگنے والا دروازے پہ ہے اس کو دے دو، مطلب ہمارے ایشین کنٹریز میں جس طرح ہوتا ہے نارملی بھی، ہمیشہ کیا ہے کہ جیسا خود پہنتے ہو جو کھاتے ہو وہ ہی دو، یقین کریں یہ پوچھو گی، کیوں کہتے ہیں کہ اپنا بعض وہ چیز کسی کو دو جو تمہیں بہت زیادہ پسندیدہ ہو، کیونکہ تمہیں اس سے محبت، کیونکہ آپ نے تم خواہش نفس میں آ جاتے ہو نا، تو یہ اس چیز کو تھوڑا سا آپ نے کوشش کریں کہ اس چیز کو ایوائڈ کریں، بچوں میں ہر ایک میں یہ چیز ڈالنی چاہیے کہ مستقل ہم ہر ایک چیز کو کتنی ہی کیوں فیوریٹ کیوں نہ ہو لیکن اس کو اتنا محبوب ہم نے نہیں رکھنا، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیں فویل للمصلین، آیت نمبر 4 ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساهون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، پہلے ہلاکت، دیکھیں آیت نمبر 4 میں ہلاکت ہے، پھر آیت نمبر 5 میں وہ لوگ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ٹھیک ہے، جان بوجھ کے غفلت برتے ہیں، پھر الذین، پھر اگلی دوسرا سینٹینس آ جائے گا، دو چیزیں نماز میں دیکھیں، سب سے پہلے جزا سزا کی بات ہوئی، یتیم کو دھکے دینا، پھر اس کو کھانا نہیں کھلانے کی ترغیب دینا، پھر نماز کی بات ہو رہی ہے، ایک دم دو آیات اس پہ آئی ہیں، اور نماز کا آپ دیکھیں پیچھے سے فرسٹ پارے سے لے کر ابھی تک اتنا بھی آپ نوٹ کریں گے، ہر جگہ پہ آتا ہے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے، نماز میں سستی نہیں کرنی، نماز کو اگر ہماری نماز سیدھی ہو جاتی ہے ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ جیسے سازہ جی نے بتایا بھی تو اس میں ہم نے کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ ہماری نمازوں کی اصلاح کر دے، آمین، بالکل، کیونکہ تھوڑی سی کوشش ہمیں خود کرنی ہوگی نا کہ ہم نے کیسے اپنے نمازوں میں خشوع لا سکتے ہیں، مختلف سورہ چینج کر کے، اگر ہم 30 پر یاد کر دیں مختلف سورتیں آیات جو ہمیں خوبصورت لگتی ہیں پسندیدہ ہے ان کو یاد کر لیں، وہ بھی ہم اپنی نمازوں میں شامل، پھر آیت نمبر 6 اینڈ 7 میں دیکھیں، الذین هم یراعون و یمنعون الماعون، وہ لوگ دکھاوا کرتے ہیں اور روکتے ہیں برتنے کی چیزوں کو، ایک تو ریا کاری سے بچنا ہے جی، دھیان کہیں چلا جاتا ہے، یہ تو چلے شیطان ساتھ ہے آپ کا بٹک جاتے بولا تھا بات ہے نا، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، دکھاوا نہیں کرنا، ریا کاری ہمیں بہت زیادہ ہے، اس چیز سے بچنا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو اگزامپل دی ہے، اگر کوئی مانگ لیتا ہے تو دے دے، لیکن جو لے کے جاتا ہے اس کو بھی چاہیے جس حالت پہ لے کے اسی حالت میں اس کو واپس کرے، یہ کم ہم میں یہ چیز پائی جاتی ہے، ہم تھوڑا سا کر دیتے ہیں، جیسے بھی سازا نے اگزامپل دی ہے نا، بیٹے کو بیچا جاؤ جی اس کے گھر سے لے اور نہیں ملا تو جو اپنی جاکے نکالو وہ فلاں جگہ پہ پڑی ہے، کوشش کریں کہ مانگے ہی نہیں، ہاں توڑ کر لڑتے ہیں، ہاں یہ بھی نہیں، یہ تو چلے زرق پڑا کرنا چاہیے کیونکہ ٹوٹنے والی چیز ہے، ٹوٹ جاتی ہے تو ٹوٹ پی کے نو پرابلم، ٹھیک ہے، کوئی جان بوجھ کے تو توڑتا نہیں، ہو جاتا تو اس نے اگنور کرنا چاہیے، خود سے ٹوٹ جائے نا، ہم سے فار ایگزامپل میرے سے آپ سے تو کہتے وہ ہو ٹوٹ گئی، لیکن کسی بچے سے کسی کو اس کی تو سختی آ جاتی ہے، تو اس چیز سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر آ جاتے ہیں سورہ الکوثر پہ، الحمدللہ بہت خوبصورت سورت ہے، بہت ہی پیاری، میرے حال میں تو سب کو بہت پسند ہے، ویسے ہی اچھی لگتی ہے، تو ہر نماز میں جیسے سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اس کو بھی ہم نے رٹا لگایا ہوا ہے، ہم ضرور پڑھتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نا، دیکھتے ہیں بہت خوبصورت، اور اس میں تھوڑا سا دیکھیں گے، انا کل کا اسر، بے شک ہم نے عطا کی آپ کو خیر کثیر، ہاں جی چھوٹی جو ہے، ٹھیک ہے، خیر کثیر عطا کی، دیکھیں کوثر کا بتائیں حوض کوثر ہے، لیکن حوض کوثر سے جی کون پانی پیے گا، کون پی سکے گا، کوئی بتائے گا؟ جی ہاں امتی ہیں لیکن پی سکیں گے ہم پانی؟ مومن، کون سا مومن؟ تھوڑا سا اگر یاد ہو تھوڑی سی اس پہ بات کرتے ہیں، تھوڑی سی کہا کہ ان شاء اللہ ہمارے 2 منٹ ہیں. ہاں جی سنت پہ عمل کرنے والا. دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. آج ہم سنت کے نام پر ہم نے بہت سارے وظائف بدعات ایجاد کرنی ہیں، ان چیزوں کو ایوائڈ کرنا ہے جتنی زیادہ آپ اپنے قرآن اور سنت کے قریب، کیونکہ قرآن اور سنت ہمیں سیدھا سیدھا دین اور سادہ دین دیتا ہے. آپ جو اس میں نئی قسم کے وہ رسم و رواج عجیب و چیزیں حرفات نہیں آئیں، ان چیزوں سے حد الامکان بچے. جب بھی جتنے بھی یہ گزرے ہمارے علماء کرام صاحبہ صاحب جتنے بھی تابع تابعین، ان سب نے یہ کہا ہے، جو خاص کر امام چار، ان سب نے کہا ہے جب بھی کوئی بات ہماری قرآن و سنت کے خلاف جائے گی تو اس کو دیوار پہ دے مارو اور اس کو لو، قرآن و سنت کو لینا ہے. لیکن ہم جی ہم حنفی ہیں، ہم فلاں ہیں، نہیں، ہم اس وقت صرف مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جو انہوں نے اتنا پیارا خوبصورت دین ہم تک پہنچایا ہے، اس کو ایز اٹ از لینا ہے. آپ دیکھیں کتنا آسان ہے، سمپل ہمیں چیز ملی ہوئی ہے. مسلمان ہیں، لیکن اب مسلمان ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے. اپنے اندر ایمان، جو ہمارا عقیدہ توحید، اس چیز کو پختہ کرنا بہت ضروری ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. کیونکہ ہر کوئی الحمدللہ پیدائشی مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، بہت بڑی نعمت ہے ہم پہ. لیکن اس کے باوجود آپ نے ارد گرد دیکھیں، ان سب کے لیے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو سیدھے راستے پہ لے کے اور ہدایت کی روشنی دے. بعض لوگ آپ کو پتہ ایسے ایسے طریقوں سے ان کو ورگلاتے ہیں، اتنی خوبصورت، اتنی چپنی چور، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت خوبصورت. اس پہ بس دعا کریں کہ ہمیں حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، ہم ان سب چیزوں سے بچیں. نیکسٹ سورہ لیتے ہیں، سورۃ الکافرون. جی قرآن اور سنت پر بلا مبالغہ عمل کریں انشاءاللہ. سورۃ الکافرون یہ بہت خوبصورت ہے، شرک کی یہاں پہ بہت زیادہ نفی کی گئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے. یہ بہت ضروری ہے، ہمیں امپورٹنٹ ہے اور شعور کے ساتھ سننا ہے اس کو، اسی طریقے سے پھر انسان بات کرے گی. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سورۃ الکافرون، سورۃ الکافرون ترتیب کے اعتبار سے قرآن پاک کی 109 نمبر کی سورت ہے. 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے، اور مکی صورتوں میں اس کا نمبر 18 ہے، 18. اس سے لگتا ہے کہ ابتدائی درجے کی صورتوں میں سے ہے. اور 26 یعنی 26 کلمات ہیں، اور 99 حروف ہیں. سورۃ الکافرون کو اگر ہم صرف اس کے نام کی نسبت سے دیکھیں تو سورۃ بقرہ میں ہم نے ہدایت کے اعتبار سے انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ دیکھا تھا، جس میں ایمان والے، کفار اور مومنین تھے. سورۃ المومنون 18 پارے کے آغاز میں گزر چکی، سورۃ منافقون 28 پارے میں گزر چکی، اور اب یہاں سورۃ الکافرون. ترتیب پہ بھی اگر نظر رکھیں تو کفار کا درجہ 3 نمبر پہ آیا، جیسے کہ سورۃ بقرہ میں تھا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان سارے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں اپنے گوشت پوست کے اعتبار سے، لیکن ان کے رویے اور ان کے عقائد ان کو مختلف کر دیتے ہیں. اس سورت کا ٹاپک کیا ہے؟ لکم دینکم ولی الدین. حجت تمام ہو جائے جب ساری بات بتا دی جائے، ہر ممکن طریقے سے مخالف کو اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت دے دی جائے. پھر اس کے بعد اگر کوئی اس کی قدر نہ کرے، پھر اس کے بعد کوئی اس کو اپنانا نہ چاہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نبیوں کو بھی یہی حکم دیتا تھا کہ فلا تأس علی القوم الکافرین، کہ کافر قوم پہ اب آپ غم بھی نہ کھائیں، کیونکہ ان کا غم کرنے سے انسان خود بھی کام کرنے سے دور رہے گا اور کوئی دوسرا راستہ دیکھے، تاکہ یہ نہیں آتے تو کسی اور کو رکھا جائے. اور یہ بات پھر اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، جو جس چیز کو اپنا دین بنا لے گا اسی کے پیچھے چلے گا، اور اللہ تعالیٰ پھر اسی چیز کو آسان کر دے گا. سورت کے بارے میں چند باتیں جو انشاء اللہ تعالیٰ ہم سب کے ہی فائدے کی ہوں گی. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت اور قل ہو اللہ احد کو طواف کے بعد کی دو رکعتوں کی نماز میں تلاوت کرتے سنا. جیسے کہ سب جانتے ہیں کہ جب حج یا عمرہ کیا جائے تو اس وقت طواف کرنے کے بعد دو نفل, جو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ حجر اسود کے پیچھے ہوں, تو اس میں سے پہلی رکعت میں سورت الکافرون پڑھنے کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. پھر دوسری روایت بھی صحیح مسلم ہی کی ہے, حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دو سنتوں میں بھی انہی دو سورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے. پھر تیسری روایت مسند احمد میں ابن عمر سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے فرضوں سے پہلے کی دو رکعتوں میں اور مغرب کے بعد کی دو رکعتوں میں 20 اوپر کچھ دفعہ یا 10 اوپر کچھ مرتبہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ہو اللہ احد پڑھی. اتنی دفعہ پڑھتے ہوئے سنا, ان کا مراد یہ تھا کہ آپ کو یہ صورتیں نمازوں میں پڑھتے ہوئے دیکھا. اور اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک ہی صورت ایک سے زائد بار بھی نی نمازوں میں پڑھی جا سکتی ہے, لیکن یہاں سے آپ کو اس صورت کے بارے میں بھی اندازہ ہوگا کہ یہ صورت کتنی اہم ہے. پھر اسی طرح مسلم احمد کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مہینہ بھر تک آپ انہی دو رکعتوں میں یہ دو صورتیں پڑھتے, یعنی کثرت سے پڑھنا ملتا ہے. ترمذی ابن ماجہ اور نسائی میں بھی یہ روایت موجود ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے. اسی سے پھر ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے عموماً لوگوں میں کہ اس کو چار دفعہ پڑھ لیں تو قرآن پڑھ لیا, تو باقی نہیں پڑھنے کی ضرورت. تو یاد رکھیے کہ قرآن پڑھنا کبھی بھی کسی ایک سورت کے پڑھنے اور تین دفعہ پڑھنے کے برابر نہیں ہو سکتا. اور قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا, کیونکہ اگر الفاظ کو ہی دیکھا جائے تو اگر ایک سورت آپ نے تین دفعہ پڑھ لی الفاظ کو گن لیں تو پورے قرآن پاک الفاظ کے برابر نہیں ہو سکتے. یہاں مراد ہوتا ہے اجر کے اعتبار سے. ہمارے کلچر میں چونکہ اس طرح کی کتابیں چھاپنے کا اور پڑھنے پڑھانے کا رواج بہت ہے, سب سے زیادہ لوگ یہی چیزیں پڑھتے پڑھاتے لیتے دیتے ہیں. تو یاد رکھیں کہ پورا قرآن پڑھنا سمجھ کے پڑھنا یہ کبھی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی ایک سورت کو کئی بار پڑھو. چوتھا کیوں کہا گیا؟ آگے جیسے کہ سورہ اخلاص کے بارے میں ہم روایت نوٹ کریں گے کہ ایک تہائی قرآن ہے. مراد یہ کہ قرآن کا جو میسج ہے, قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں, اس میں سے 1/4 جو ہیں وہ اس سورت میں آتے ہیں. یہاں یہ مراد ہے, کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ توحید کی بات ہے بلکہ کفار سے برات بھی ہے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ کی تفسیر ہے اس میں, جبکہ سورت اخلاص میں توحید کی بات ہے, اس لیے اس کو تہائی قرآن کہا گیا, اس میں 1/4 کہا گیا. تو لہٰذا ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ اس میں بیان جو مضامین ہے اس پہ غور کیا جائے. اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ اس سورت کے ساتھ سورۃ زلزال کا بھی نام لیا جاتا ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت مسند احمد میں ہے نوفل بن معاویہ سے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ان سے فرمایا کہ ہماری ربیبہ, ربیبہ کہتے ہیں جس بچی کو دودھ پلایا ہو, یعنی بیوی کے پہلے شوہر سے جو بچی ہوتی ہے, ربیبہ زینب کی پرورش تم اپنے ہاں کرو. میرے خیال سے یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا تھی. یہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے فرمایا کہو بچی کیا کر رہی ہے؟ کہا میں نے ان کی ماں کے پاس چھوڑ آیا ہوں. فرمایا اچھا کیوں آئے ہو؟ عرض کیا اس لیے کہ آپ سے کوئی وظیفہ سیکھ سکوں جو سوتے وقت پڑھ لوں. آپ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سو جایا کرو, اس میں شرک سے برات اور بیزاری ہے. طبرانی کی روایت میں آتا ہے کہ حبلہ بن حارثہ کو بھی آپ نے یہی فرمایا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رات کو بھی سوتے وقت یہ پڑھی جائے. ایسے لگتا ہے کہ ایک انسان سوتے سوتے اللہ تعالیٰ کو یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ میں سب ان لوگوں سے بیزار ہوں, ان طریقوں سے بیزار ہوں جو کہ تیرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں. طبرانی کی روایت میں کہ اللہ کے نبی اپنے بستر پر لیٹ کر اس سورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو بہرحال الفاظ کے فرق کے ساتھ روایات بہت سی ہیں, اور جس سورت کی شان نزول یا روایات میں بہت ساری احادیث ہوں وہ اس کی اہمیت کی دلیل ہوتی ہیں. باقی رہ گئے اس سورت کا زمانہ نزول, تو یہ مکی سورت ہے اور بعض مدنی بھی کہتے ہیں, لیکن اگر دیکھا جائے تو مدینہ میں زیادہ انداز منافقین کے ساتھ دو ٹوک فیصلے کا تھا, تو یہاں انشاءاللہ مکی ہی صورت ہے. اور بعض روایت میں یہاں تک آتا ہے, میں ایک روایت پڑھ کے سناتی ہوں, بڑا اہم ہے اس کا شان نزول, جس میں ہم سب کے لیے بھی بہت ساری باتیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں دعوت شروع کی اور لوگ نہ مانتے گئے, شروع میں تو کچھ سمجھ ہی نہ ان کو, لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب ان کو لگا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے, پہلے تو خود ہی گھاس نہیں ڈالتے تھے کہ یہ کون سے ہیں ڈیڑھ انچ کی مسجد اور یہ کس کھیت کی مولی ہیں اور ہم ان کو کچھ نہیں سمجھتے، ہم نے اپنی سرداری کی دھونس جمائی بھی ہے، کیونکہ خرم کے پاسبان تو تھے ہی، اس کے ساتھ بڑے بھی تھے۔ شروع میں تو ایسا نہ ہوا، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ گھر گھر یہ دعوت پھیل رہی ہے، کہیں بیٹی کہیں باپ کہیں بیٹا دین کی طرف آتا جا رہا ہے، تو ان کو فکر لاحق ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ ایک روایت پڑھ کے سناؤں گی۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ قریش کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہم آپ کو اتنا مال دے دیتے ہیں کہ آپ مکہ کے سب سے زیادہ دولت مند آدمی بن جائیں، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی یہ سب کچھ دولت کے لیے کر رہے ہیں۔ آپ جس عورت کو پسند کریں اس سے آپ شادی کر لیں، ہم شادی کر دیتے ہیں آپ کی، ہم آپ کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، بس آپ ہماری یہ بات مان لیں کہ ہمارے معبودوں کی برائی کرنے سے باز رہے۔ اگر یہ آپ کو منظور نہیں تو ہم ایک اور تجویز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی بھی بھلائی ہے اور ہماری بھی، یعنی بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک سال آپ ہمارے معبودوں یعنی لات اور عزا کی عبادت کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ یعنی اپنے خود ایک دم نوٹ نہیں کر دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی انسان کے سامنے کوئی آفر آئے، کوئی دوسرا بندہ کچھ بھی کرنے کو یا نہ کرنے کو کہے، تو کہنا چاہیے کہ میں استخارہ کروں گا، کیونکہ تب تو وحی کے ذریعے سے اللہ کی مرضی معلوم ہو جاتی تھی، لیکن اب اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استخارہ کے ذریعے سے بتا دیا۔ تو بہرحال اس پر پھر یہ وحی نازل ہوئی، اور قل یا ایھا الکافرون، اور ایک اور آیت ہم سورۃ زمر کی آیت 64 پڑھ چکے ہیں، قل افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ ان سے کہو کہ نادانوں، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کروں۔ تو یہ آیات بعض کہتے ہیں سورہ کافرون، اور ساتھ یہ بھی نازل ہوئی، یہ ابن جریر ابن حاتم اور طبرانی کی روایت ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک یہ بات ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بتوں کی ایک سال عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر آپ صرف ایک ہفتہ کر لیں، ایک مہینہ کر لیں، اور آخر تک یہاں تک روایات ملتی ہیں کہ انہوں نے کہا آپ صرف ہمارے بتوں کو ہاتھ لگا دیں، صرف ان کو ویریفائی کر دیں، ٹچ کر دیں۔ آج کسی کی بات سے یاد آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی غلط رسم لوگ کرتے ہیں تو ہم ان کو منع نہیں کرتے، لیکن یہ سوچ کے چلے جائیں اور وہی کام کر لیں کہ چلو ہم بعد میں تبلیغ کریں گے، تو کیا یہ جائز ہے؟ تو میں نے اس کے بعد میں کہا کہ جب آپ وہ کام خود کر کے بیٹھی ہوں گی اور پھر آپ کیسے منع کریں گی؟ ہاں آپ جائیں، لیکن بعد میں جائیں اور اس رسم میں نہ شامل ہوں، اس غلط چیز میں یا وہ بدعت جو بھی ہے اس کو نہ کریں۔ تو ان کا خیال کیا تھا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمارے بتوں کو چوم لے، اے محمد اگر تم ہمارے معبود بتوں کو چوم لو تو ہم تمہارے معبود کی عبادت کریں گے۔ ایسے بھی کبھی عبادت ہوئی ہے؟ عبادت کوئی کھیل کھلونا ہے؟ کوئی بچہ کسی کا جس کو اٹھا کے پیار کر لیا اور چھوڑ دیا؟ یہ تو دل کا سودا ہے، یہ تو بندگی ہے۔ جس کا دل جس چیز کو مان جاتا ہے وہ کسی کے سر پہ احسان تھوڑی چڑھاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کرنا ہے اور اس کے لیے نہیں کرنا۔ تو لہٰذا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کن حالات میں یہ سورت نازل ہوئی ہوگی۔ اس کا مضمون اصل میں بعض لوگ بہت مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، تو اس لیے میں نے ضرورت سمجھی کہ ہم اس کی ساری حالات کو دیکھیں، کیونکہ یہ پہلی کال نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک بہت لمبی کہانی تھی۔ شروع میں آپ کسی کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ اس کی دعوت نہیں قبول کریں گے۔ وقت وقت کی بات ہوتی ہے، ایک وقت آپ بھوکے ہوتے ہیں، ایک وقت آپ کا پیٹ بھرا ہوتا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کرتے وقت کہیں بھی جائیں، پہلے دیکھیں کہ کیسے حالات ہیں، کس طرح سے معاملات ہیں، پھر اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں۔ کبھی کوئی آپ کی مجبوری ہوتا ہے اور کبھی پھر آپ کسی کی مجبوری بن جاتے ہیں، تو جو آپ کی مجبوری نہ سمجھیں پھر آپ ان کی مجبوریوں کو کیوں سمجھیں گے؟ اور بعض دفعہ کچھ ایسے الحاق یعنی کچھ ایسی کوآرڈینیشنز ہوتی ہیں جس سے دین کا پیغام بدل جاتا ہے۔ کتنا آسان تھا کہہ دیتے کہ کر لیں، یہ ساری آیت میں باتیں آئیں گی، لیکن یہی سمجھ لیں تو زیادہ آسانی ہے کہ کتنا آسان تھا کہ لے لو ان کی بھی کچھ باتیں، کچھ اپنی بھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ یہ کوئی مذہبی رواداری نہیں ہوتی کہ کچھ اس کی لے لو، کچھ اس کی لو۔ آج بھی دنیا میں یہی پروپیگنڈا ہے، اسیمیلیٹ کر دو، سارے مذاہب کو جمع کرو، ایک دیگ میں ڈالو، حلیم بنا کے سب کو تھوڑی تھوڑی بانٹ دو، ہندو ہندو رہے، شیعہ شیعہ رہے، مسلم مسلم رہے، اور سب کہیں کہ ہم ایک ہیں، گاڈ تو ایک ہے۔ یہی وحدت ادیان کا مسئلہ پورے قرآن میں کئی جگہ ہم نے سمجھا، اور اب یہاں بالکل دو ٹوک بات ہے۔ تو آئیے ذرا اللہ تعالیٰ کی یہ کلام کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے کہ اے کافرو، انداز دیکھیے کیسا ہے. پورے قرآن میں اس طرح بھی نہیں کہ یا ایھا المومنون, ٹھیک ہے یہ ہے ایمان والے ایسے کرتے ہیں, لیکن یہاں خطاب کی بات ہے. یہاں دو ٹوک انداز, دو کافروں, اور پورا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کی, لیکن جب ان کی طرف سے شدت آ گئی, اتنی بات بڑھتی گئی, تو پھر کہا کہ اب آپ نہیں, میں ان سے بات کروں گا. ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بیٹے کی بات نہ مانے نا, تو پھر آخر باپ کہتا ہے کہ میں اب بات کرتا ہوں. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں, اللہ اور نبی کے تعلق میں باپ اور بیٹے کی کوئی نسبت نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا قل یا ایھا الکافرون, اے نبی بس آپ میرا یہ پیغام پہنچا دیں, زبان آپ کی سے بات نکلے گی لیکن یہ بات میری طرف سے ہوگی. یہاں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی لفظ کافرون پر. کل کہہ دیجئے یہ بات تو صاف ہے, پیچھے بھی ہم بہت جگہ دیکھ چکے, یا ایھا الکافرون, اے کافروں. لفظ کافر یہاں گالی دینے کے لیے ان کو نہیں استعمال کیا گیا, کیونکہ ہمارے ہاں کلمہ کفر یا لفظ کافر بھی ایک گالی بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کل یا ایھا الکافرون کہہ کر بھی ان کی بے عزتی نہیں کرنا چاہیے. یا اپنی زبان میں عام انگلش میں کہیں گے کہ ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا جا رہا, یا ایسے جیسے کسی کو کہو زانی ہو, او شرابی ہو, تو ایک دم ذہن میں آتا ہے نا کہ ان کا یہ عمل جو ہے اس طرف آتا ہے. تو عربی زبان میں کافر کا لفظ انکار کرنے والے اور نہ ماننے کے لیے آتا ہے, ان بلیور. ہاں اس کے مقابلے میں مومن کا لفظ ہے جو بلیور کا ہوتا ہے. تو یہاں مراد کیا ہے یا ایھا الکافرون سے, کہ وہ لوگوں جنہوں نے میری رسالت اور میری لائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی یہ بالکل سمپل بات ہے, او ڈینائر. پھر بات کے کہنے میں ٹون بھی تو فرق ہوتی ہے نا, کسی کو کہنا وہ کافر ہو اور کہنا وہ کافر ہو, فرق ہے نا. تو ٹون یہاں بڑی نرم ہے, یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گستاخی سکھائی جا رہی ہے کہ جو آپ کی بات نہ سنے آپ کمر پہ ہاتھ رکھ کے اور آنکھیں گھما کے ان کو کہیں ہو کافر ہو, للکارو, منہ پہ ہاتھ پھیرو, ایسی بات نہیں ہے یہاں, ٹھیک ہے. پھر ایک دوسری بات اس آیت کے ناطے سے جو اور بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے, کہ یہ آیت کیا یہاں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دور کے کافر تھے ان کو مخاطب کیا گیا, یا پھر آج کے دور میں مسلمان جیسے آج میں اور آپ ہم سب اسلام کا دعویٰ کرنے والے, کیا وہ بھی اپنے دور کے کفار کے ساتھ یہی معاملہ رکھیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس حالات میں اس چیز کی دعوت دی ہی گئی, لیکن مضمون ہر امتی کے لیے بھی ہے کہ جہاں حجت پوری ہو جائے, دعوت ہو جائے, ابلاغ ہو جائے, ہر ممکن کوشش ہو جائے, پھر اس کے بعد پھر دو ٹوک طریقے سے بات کی جائے گی. پھر یہاں ایک اور تیسری بات اس آیت کے بارے میں قابل غور نوٹ کیجئے گا کہ یہاں قل یا ایھا الکافرون کہا گیا, یہ نہیں کہا گیا کہ قل یا ایھا المشرکون, کیونکہ مشرق اور کافر میں فرق ہے اور یہ ہم دیکھ چکے. کافر تو بالکل نہیں مانتا اور مشرق مان کے دوسروں کو کرتا ہے. تو یہاں پھر مشرقین مکہ بھی نہیں کہا گیا, بلکہ ہر وہ شخص, ہر اس دین سے تعلق رکھنے والا شخص جو اپنے آپ کو کچھ بھی کہے لیکن وہ اللہ کے لائے ہوئے دین کا منکر ہو. کیا کہا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, آپ کہہ دیجئے کہ کافرو جن کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. دیکھیے لا اعبد واحد کا صیغہ ہے اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ میں ان کی عبادت نہیں کرتا. کن کی؟ ما تعبدون, جن کی عبادت تم کرتے ہو. پہلے واحد ہے پھر جمع ہے, مضمون تو بالکل واضح ہے. اب یہاں پھر دو باتیں آتی ہیں کہ کیا صرف اللہ کے نبی ان کی عبادت نہیں کریں گے جن کی کافر نہیں کرتے تھے, یا آج امت کو بھی اسی میں بات کہی جائے گی. تو پہلی بات اس میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے کہ ہم نے شان نزول میں دیکھ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور یہ سارے گروہ بن کے آئے تھے, تو اگر آپ اس منظر کو سامنے لائیں تو اللہ کے نبی واحد تھے اس وقت اور باقی جمع کے سب لوگ تھے. تو آپ ادو جنی میں, اب اگر اللہ کے نبی کے ساتھ چار چھ لوگ اور بھی ہوتے تو آپ کہہ دیتے کہ لا عبدون ما تعبدون, ٹھیک ہے. تو لا عبد ما تعبدون, میں نہیں کرتا. ایک تو اس کی سمپل سی وجہ یہ بتا دی گئی کہ آپ نے وہ لوگ جو اس وقت مصالحت کرنے کے لیے آپ کے پاس باتیں لے کر آئے تھے, تجاویز لے کر آئے تھے, ان کو بتا دیا کہ میں یہ نہیں کرتا. دوسری بات ہے کہ اللہ کے نبی کا کرنا اکیلے ہی کرنا پوری امت کے لیے حجت ہے, بہت سارے عمل دین کے ایسے ہیں جو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے لیکن بعد میں امت بھی کرتی ہے. تو دونوں صورتوں میں بات یہ ہے کہ امت کے لیے بھی یہی چیز موجود ہے کہ جس طرح سے جو بات ہوگی اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پہ پرکھیں گے. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ما تعبدون کا ما جو ہے نا یہ غیر عاقل کے لیے آتا ہے. اب گرامر نہ بھی اگر سامنے لائیں تو ما اور من کا فرق دیکھ لیں. من کہتے ہیں عاقل کو, انسان, جن, جانور, جاندار چیزیں, اور ما ہے غیر عاقل. اب ما تعبدون میں پھر کن کی بات ہے؟ سارے ہی معبود ان کے آئیں گے. انہوں نے اگر فرشتوں کی پوجا کی, نبیوں کی, اولیاء کی, زندہ مردوں کی, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کہہ کر من بھی مراد ہے, کیونکہ بات کو مزید حقیر کرنے کے لیے نا ماں, یعنی جن بے جان کو بھی تم مانتے ہو ان کو نہیں مانیں گے, کہاں تم فرشتوں اور جنوں کی اور انسانوں کی پوجا کروانے لگو. اور جس کے اندر آپ دیکھیں کہ شرک آ جاتا ہے پھر اس کو خود بھی یہ فرق نہیں پتہ چلتا کہ جس کے آگے میں جھک رہا ہوں یا جس کو میں ایسا معاملہ کہہ رہا ہوں جس کے ساتھ میری یہ چیز ہے, کیا واقعی اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ آیت ما لا عبد ما تعبدون بالکل یہی بات سورۃ بینہ کی آیت 5 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک اور رنگ سے بھی دیکھ چکے ہم. کیا کہ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفا, کہ مجھے اس بات کا حکم ہی نہیں دیا گیا کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرنے کے سوا کسی اور کا کروں, یعنی کہ میں تو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ یکسو ہو کر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی عبادت کریں. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ سب کچھ کیا تو یہ اللہ کے حکم سے کیا اور سب کو ہی اس کے اندر لیا گیا. ایک حدیث قدسی پیچھے ہم کئی بار دیکھ چکے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں سب سے بڑھ کر ہر شریک کی شرکت سے بے نیاز ہوں. جس شخص نے کوئی عمل ایسا کیا جس میں میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کیا تو میں اس سے بھی بری ہوں, اور وہ پورے کا پورا عمل اسی کے لیے جس کے لیے اس نے شریک کیا. یہ مسند احمد, مسلم اور ابن ماجہ کی روایت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر سب سے بیزار ہے, بے نیاز ہے, تو ہم لوگ بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ان چیزوں کو بہتر سمجھتی ہے. ایک اور چیز ماں کے اندر اگلی نوٹ کریں, اور وہ کیا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہاں ماں بمانی اللہ سی بھی آیا ہے, وہ جو, ٹھیک ہے. جب آپ اس کو گرامر کی سطح پہ لیتے ہیں تو آپ کو ایک ایک آیت کے 10 معنی بھی مل جائیں گے. یہ تو اب آپ کے ہاتھ میں نا کہ اس قرآن کو پورا کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ پھر شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لفظی وضاحت یہ بتا دیتی ہے بعض دفعہ کہ ہم پورا قرآن پڑھ کے بھی ابھی پھر بھی بہت سارا کچھ سیکھنے کے محتاج ہیں. کتنی دفعہ پڑھا ہوگا, کتنی جگہ کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی یہ چیزیں ہماری توجہ چاہتی ہیں. لا عبد ما تعبدون, میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. نہ بوجھل پڑے تو ایک اور بات بتا دیتی ہوں لا عبد ما تعبدون میں. ہاں اب دیکھیے کہ اگر یہاں لفظ یہ آتا کہ من عابدو, کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو, اس تھوڑے سے فرق کے لیے بولا گیا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ عربی زبان کا ایک چھوٹا سا رول آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. کسی شخص کے لیے جب من کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مقصود اس کی ذات کے متعلق کچھ کہنا یا پوچھنا ہوتا ہے, اور جب ماں کا لفظ استعمال ہو جیسے کہ یہاں ہوا ہے تو اس سے مقصود اس کی صفت کے بارے میں سوال یا اظہار خیال ہوتا ہے. چلیے اردو میں آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی. مثلا ہم دیکھیے کہ اردو زبان میں جب ہم کسی شخص کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پوچھتے ہیں جی یہ صاحب کون ہے, تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس شخص کی ذات سے تعارف حاصل کرنا, یہ کون ہے. مگر جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ شخص ہیں کیا, تو پتہ چلتا ہے نا کیا ہے, فوج میں افسر ہیں, صدر ہیں, وزیر ہیں, کیا ہیں. تو بہرحال عربی وضاحت کو دیکھتے جائیں گے تو آپ یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اب اس کلام کے اندر کتنی خوبصورتی کے ساتھ بات کرتی ہے. لیکن یہاں اللہ کے نبی کے سامنے ایک بہت بڑا امتحان تھا. آپ دیکھیے کہ جب لوگ اس طرح کی خوبصورت قسم کی پیشکشیں کر دیں دین کے نام پہ کہ جس میں ایک طرف تو دین کا فائدہ ہو لیکن دائی جو ہے اس کو نقصان ہو رہا ہے. کیا نقصان تھا اللہ کے نبی کو ادھر اگر ایک مثال سمجھنے کے لیے دیکھیں, ایک طرف مکہ کے وہ 100 125 لوگ 13 سال میں, اور دوسری طرف کیا تھا کہ آپ کہتے ہو کہ نو پرابلم آ جاؤ مان لیتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ خرم بھر جاتا پورا اس وقت کے سارے ہی آ جاتے. بعض دفعہ ہم جب کوانٹٹی کانشیس ہو جاتے ہیں نا, پیپل کانشیس ہو جاتے ہیں کہ کتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, تو یاد رکھیں کہ پیغام میں پولیوشن ہوتی ہے. اللہ کرے یہ بات آج کے مسلمانوں کو سمجھ آ جائے. بعض مسلمس اور بعض مسلم آرگنائزیشنس کا سلوگن یہ ہوتا ہے کہ کسی کو جانے نہیں دینا. نعرہ لگایا جائے گا کہ ہماری اس کتاب کے اندر ہر ایک کی بات کی گئی ہے. شیعہ بھی اس کو پڑھ کے خوش, سنی بھی خوش, وہابی بھی خوش, فلاں بھی خوش. آپ کو پیچھے شاید میں نے بتایا بھی تھا غالباً ایک جگہ, مجھے یاد ہے کہ ہم نے بہت دفعہ بات کی تھی دین اکبری کے بارے میں, کہ بادشاہ اکبر جو تھا جس نے دین الہی بنایا تھا بنیادی طور پہ, وہ اصل میں یہی تھا چوچوں کا مربع. اس نے اس ایک کتاب کے اندر سارے دینوں کو ڈال دیا, شراب حلال کر دی اور دس اینڈ دیٹ. کیوں؟ کہ سب خوش رہو. میں تو سمجھتی ہوں کہ جب آپ دین کو سیاست کے رنگ میں دیکھنے لگ جاتے ہیں نا, کہ کس کی کرسی, کس کے ووٹ زیادہ, کون کس کے سے زیادہ, لوگ کس کے کم, تو پھر بعض دفعہ یہ غلطی لگتی ہے اور لوگوں کو بھی غلطی لگتی ہے. کہتے ہیں فلاں عالم کیا وہ غلط ہے, پھر اتنے لوگ آتے ہیں, اتنے بڑے مجمع. تو کسی کے پاس بہت سارے لوگوں کا آنا یا کسی کے پاس تھوڑے لوگوں کا آنا, اس سے اصل کامیابی یا اصل پیغام کا کوئی تعلق نہیں. آپ ایک کنسرٹ کروا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں ہزاروں لوگ آ جائیں گے, تو کیا وہ ٹھیک ہو گیا؟ تو کبھی بھی پیغام کو نہیں بدلنا. ٹھیک ہے, مصلحت کی جا سکتی ہے, پیغام نہ بدلے, طریقہ کار بدل جائے نو پرابلم, حالات بدل جائیں. آپ کہتے ہیں یہاں آپ بیٹھتے ہیں تو ہم نہیں آ سکتے, آپ وہاں چار گلیاں چھوڑ کے بیٹھ جائیں, موسٹ ویلکم, چلیے. جب تک بات یہ کہنی ہے آپ ہمیں یہاں کہیں, آپ کہیں گے کہ وہاں چلے جائیں, چلے جائیں گے, نو پرابلم. لیکن آپ کہیں گے کہ نہیں, آپ ایسا کریں کہ وہاں چلیں لیکن ساتھ آپ یہ نہیں یہ بتا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے کہ کئی نفس پرست ہوتے ہیں وہ اس میں لڑک جاتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے ہوں گے, ہم پاپولر ہوں گے, ہمارا نام زیادہ ہوگا, ہمارے اسٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے. تو بھئی آپ نے چینی کی بجائے اگر بڑا زیادہ کرنے کے لیے اسکرین کی گولیاں ڈال دیں اپنے شربت میں تو گلا پکڑے گی نا. چینی والا شربت ایک گلاس ہے, تو آپ اس کو ایک جگ بنانے کی کوششوں میں مت رہے. تو مومن جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی کثرت کو نہیں دیکھتا, دل خوش ہوتا ہے. اگلی صورت آپ دیکھیں گے, ان دونوں صورتوں میں بھی ربط ہے. تو یہاں کہا لا اعبدوا ما تعبدون, میں عبادت نہیں کرتا ان کی جن کی تم کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. سبحان اللہ, کس کی کرتے تھے اللہ کے نبی عبادت؟ اللہ کی. تو کیا یہ نہیں آ سکتا ولا انتم عابدون, ولا انتم عابدون اللہ, کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے. لیکن یہاں بالکل ایسے لگ رہا ہے ٹٹ فور ٹیٹ, تم جیسے کو تیسا, تم نہیں کرتے میں نہیں کرتا. اور ایک طرف فائل آ رہے ہیں اور ایک طرف فیل آ رہے ہیں. اللہ کے نبی عابد, عابد فائل کے وزن پہ, اور دوسرے یعبدون تعبدون. تو یہ عربی زبان کا ایک اسلوب ہے جو اس صورت میں بے انتہا خوبصورت طریقے سے دیکھتا ہے کہ تم کرتے ہو تو کرو, میں نہیں تمہاری مانتا, میں کرنے والا ہی نہیں. یہ نہیں کہ اگر یہ ہوتا نا کہ میں نہیں کر رہا یا میں نہیں کرنے والا, جیسے آگے آ رہا ہے کہ ولا انا عابدم, یہ ہے اصل میں وہ اصول جس میں نے بات کی, اور نہیں ہوں میں عبادت کرنے والا. کس کی؟ ما عبدتم, جن کی تم نے عبادت کی. اب دیکھیے ما عبد تم نے عبادت کی, یہ فعل ہے, اور عابد فاعل ہے. یہ عربی زبان کا انداز کب اختیار کیا جاتا ہے کہ جب کسی چیز کو بہت ہی زیادہ ہائی لائٹ کرنا ہو کہ میں تو نہ آج کرتا ہوں نہ کبھی کروں گا. مثال ہے کہ میں آپ کو کوئی بات کہوں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کرتی, ہاں میں نہیں کروں, میں نہیں کروں, تو مجھے شک ہوگا کہ آپ اب نہیں کرنا چاہتی. اور آپ کہہ دیں میں نہیں ہوں یہ کرنے والی, تو میری ساری امیدوں پہ اس پھر جائے گی کہ اب کبھی بھی نہیں کریں گی. یہ سٹائل ہے کہ مت سوچو کہ آج نہیں کر رہا تو کل تھوڑا اور پریشر بڑھا تو کر لوں گا, آج بھی نہیں کر رہا قیامت تک نہیں کروں گا, موت تک نہیں کروں گا, جس کو حق سمجھ لیا اسی پہ رہوں گا اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کی طرف نہیں جاؤں گا. اور ماں بد تم میں ماضی کی بات ہے, تم تمہارے باپ دادا جو کرتے تھے آج بھی تم وہی کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد, اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو ان کی جن کی میں عبادت کرتا ہوں. یہاں کہانی پلٹ گئی, وہاں عابد تھا فاعل اور عبد تم فعل تھا, اور یہاں عابدون اب ان کو بنا دیا فاعل اور اپنے لیے کہا کہ ما اعبد, جو میں عبادت کرتا ہوں. کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دین آ گیا, سمجھ آ گیا؟ صرف اسی میں فعل فاعل مفعول کی سارے اب دیکھیں, مختلف وزن دیکھیں تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت پیغام دیا ہوا ہے. دو ٹوک انداز, دین پہ کوئی سمجھوتے بازی نہیں, کہیں دین کا کام ہونا اور کہیں کوئی چیز بکنا, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کہہ سکتے ہیں دینداری اور دکانداری میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جب دینداری دکانداری میں بدل جائے تو پیغام بدلتے ہیں, کیونکہ سچا دیندار دین پہ توجہ کرے گا اور دکاندار اس چیز پہ فوکس کرے گا جو کسٹمرز کو لے کر آئے گی. صرف اگر اس ایک مثال کو سمجھیں بہت بڑی حقیقت سمجھ آ جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ, کہ دکاندار لوگوں کو اٹریکٹ کرنا چاہتا ہے, وہ چیزیں لالا کے دکان پہ بیچے گا جس سے دوسرے لوگ آئیں گے, جبکہ دیندار لوگوں کی اٹریکشن کی چیزیں نہیں لائے گا, وہ اللہ کی ڈیمانڈ لائے گا جو اللہ چاہتا ہے. جب ہم اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو یہ سوچ لیتے ہیں نا کہ ان کی پسند کا دین لاؤ, تو ضرور کچھ نہ کچھ چینج کرنی پڑتی ہے. اور یہی چیز جو ہے اللہ کے نبی نے سکھا دی, آج بھی یہی چیز ہے. اللہ کے نبی نے کیوں کہا کہ دین کے مسلمانوں کے 73 فرقے ہو جائیں گے, ایک حق پہ ہوگا اور 72 باطل پہ ہوں گے, اور وہ ایک کون ہوگا؟ وما انا علیہ وصحابی ہی. تو دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمیں اس گروہ میں کر دے. یہ کوئی نام نہیں ہے, ہر گروہ کہتا ہے میں ہی ہوں وہ فرقہ. یہ وہ گروہ ہے جو دین میں کسی قسم کی امینڈمنٹ نہیں کرتا, پیور آرگینک ریلیجن, نتھنگ ایڈٹ, کچھ نہیں ڈالا ہوا اس جوس میں اور کچھ نہیں اس سے نکالا ہوا. وہ دین انشاءاللہ جب آتا ہے تو دلوں کو ہلاتا ہے, پھر سمجھ آتی ہے کہ یہ سچا دین کیسا ہے. دو ٹوک قسم کا انداز ہے, لیکن یاد رکھیے کہ یہ دو ٹوک ہونا عقائد میں ہے, زبان سے نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ عقیدے میں, عقائد سے مراد کے اپنے عملی معاملات میں بڑے ڈھیل ڈھیل ہوتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں جو کہہ رہے ہیں, ممبر پہ جا کے تقریر کرتے ہیں تو اتنی دو ٹوک بات کر دیتے ہیں کہ دوسرے لوگ ویسے اجنبیت محسوس کرتے ہیں. کچھ چیزوں کو بنیاد بنا کے صرف ہم حکومت کو لڑانے والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن عملی زندگی میں کبھی وہ کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے. تو انداز خوبصورت ہوگا, کولن لینا ہوگا, نرم بات ہوگی, لیکن جہاں بھی کوئی ایسی بات آ گئی تو اس وقت پھر جسے دین پہ کوئی تبدیلی کرنی پڑے وہ درست نہیں ہوتا. امام شافعی رحمہ اللہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ کفر ایک ہی ملت ہے, اس لیے یہود و نصارہ, یہود نصرانی کا اور نصرانی یہود کا وارث ہو سکتا ہے, جبکہ ان دونوں میں نسب یا سبب ورثے کا پایا جائے. اس لیے اسلام کے سوا کفر کی جتنی راہیں ہیں وہ سب باطل ہونے میں ایک ہی ہیں. یعنی یہاں بات یہ کی گئی ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. تو بعض لوگوں نے اس کو آگے تک لیا کہ اگر ایک کافر وارث بنتا ہے مسلمان کا تو کیا ہوگا, اور مسلمان کافر کم وارث بنے تو کیا ہوگا. تو لہٰذا جو پیچھے بات ہم پڑھ چکے شروع میں قصاص کے معاملات میں, کہ مسلمان کا خدا نخواستہ بیٹا یا اس کا باپ بھائی کفر پہ چلا جائے تو وہ وارث نہیں بنتا. کیوں؟ کہ جب دنیا میں رشتے کٹ گئے تو باقی چیزیں تو پھر اس کے پیچھے نہیں رہیں گی. پوری صورت کو اگر ہم غور کریں, اگر تلاوت سن کے اس کے بعد, تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں ہمیں ایک چیز ملتی ہے جس کو میں اپنے لفظوں میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کروں, کہ اپنے تصور میں لائیے کہ آپ کے سامنے دو جار ہیں, ایک میں بالکل صاف پانی ہے اور ایک میں کیچڑ ہے. آگے تصور میں آ سکتا ہے نا. اب آپ یوں کریں کہ صاف پانی میں سے پاس ایک گلاس رکھ لیں, ایک گھونٹ پانی نکالیں اور کدھر کریں گے, ڈال دیں اس کو کیچڑ والے پانی میں, کیا فرق پڑے گا اس صاف پانی کا کیچڑ میں ڈالنے سے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ قبول کر لے گا. آپ کیچڑ بڑے جگ میں جس میں بس ایک گلاس کی جگہ ہے, ایک پورا صاف پانی کا گلاس لے کے آ جائیں تو وہ اس کیچڑ والے میں ڈال دیں, خوشی سے لے لے گا, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, وہ تو پہلے ہی گندا ہے. چلیے اب آپ اسی کیچڑ والے پانی میں سے ایک گلاس نہیں, صرف ایک گھونٹ پانی کا یا میں بھی ایک ملی لیٹر کچھ پانی نکالے اور صاف پانی کے اندر اس کے دو چار قطرے ڈالے, قبول کرے گا؟ نہیں کرے گا قبول. تو ایک جملہ لکھ لیں, آپ کا دین محفوظ ہو جائے اور اللہ سلامت رکھے آپ کے دین کو جو آپ سیکھ کے جائیں یہاں سے, کہ اسلام کفر کا ایک قطرہ بھی برداشت نہیں کرتا اپنے اندر, جبکہ کفر بہت سارا اسلام اپنے اندر قبول کر لیتا ہے. حق باطل کا ایک قطرہ قبول نہیں کر سکتا اور باطل حق کی بہت ساری باتیں لے لیتا ہے. آج غلطی کھائی لوگوں نے یہ سوچ کے کہ دیکھو یہ بھی تو ان کی بات ٹھیک ہے نا, دیکھو وہ اتنے اخلاق بھی تو ان کے اچھے ہیں نا, دیکھو فلاں کافر آپ کہتے ہیں ان میں اتنی خوبیاں بھی ہیں, ہوں گی لیکن کفر ہے. گندے جگ میں ایک گلاس پانی کا صاف کا ڈال دیں, اخلاق اچھا کریں, کردار اچھا کریں, باتیں اچھی کریں, خوب اچھی کریں, اپنے آپ کو مسلمان کہیں, لیکن اگر گندگی ہے عقائد کی, شرک کی, بدعت کی, گندے کاموں کی, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے برعکس اسلام کے اندر کسی قسم کی اجازت نہیں ہے, وہ لیتا ہی نہیں, اس کی شان ہی نہیں کہ وہ لے, پھر وہ صاف نہیں رہے گا, وہ گندا ہوگا. تو لہٰذا ہم سب کو اپنے دلوں کو چیک کرنا ہے, ادھر کیا قرآن پاک پورا ہونے کے قریب آنے پر میرا دل اب اس طریقے سے صاف دل ہو چکے, کیا میری زندگی سے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو کفر کی, جو شرک کی, جو بدعت کی ہیں وہ نکل چکی؟ نہیں نکلی تو فکر ہے کہ ابھی سچا پیغام نہیں ملا, ابھی سچا دین نہیں ملا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے عقائد کے اندر فرم کر دے, لیکن ہماری زبان, ہمارے معاملات انسان ہونے کے ناطے, مسلمان ہونے کے ناطے دوسروں کے ساتھ بہترین طریقے سے ہوں. جب ہم ان چیزوں کو اپنی مرضی سے سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں نا, تو اس سے نقصان ہوتا ہے. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ کبھی آپ سوچیں, یہ آیتیں ایسی لگ رہی ہیں نا کہ مکہ میں نازل ہوئی تھی, شروع میں پہلے دن قرآن پڑھتے سورت فاتحہ ہوتی اور اس کے بعد یہ سورتیں شروع ہو جاتی, کیوں نہیں ہے؟ اللہ پورا قرآن سکھا کے, دین کو ہمارے سامنے رکھ کے, شریعت کے حلال حرام, کون سی چیز کہاں ہے, کس کا کیا مقام ہے, پھر وہاں پہ لا کے ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو اب تمہارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. اور شروع میں یہ باتیں اگر کھول دی جائیں تو بعض دفعہ لوگ غلطی کھا جاتے ہیں کہ وہ بات اعلان برات جو پوری حجت کے تمام ہونے کے بعد ہونا تھا وہ ہم پہلے ہی کرتے ہیں, اور کچھ لوگ پھر بھی کرتے ہیں. ایک آدھ دفعہ کہہ کے کہ بس آج کے بعد تمہیں نہیں کہوں گی, اب تمہیں نہیں منع کروں گی, بس تم جو کرتے ہو پھر کرو, تم ایسے ہو وہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. آخری بات دیکھیے کہ لکم دینکم ولی دین سے کیا یہ لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کریں ڈونٹ وری, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو اوکے نو پرابلم, آئی ایم پلیز وتھ یور ریلیجن, میں تمہارے دین سے خوش ہوں, تم اپنا کرو میں اپنا کروں, یہ مراد نہیں ہے. یعنی بعض لوگوں نے یہاں سے ایک بڑی الٹی تفسیر کی اور وہ کہتے دیکھو کسی کو نہ چھیڑو, ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن, خوش رہو بس, اچھی باتیں کرو, اچھا تعلق رکھو. تو یہ نہیں مراد لکم دینکم ولی دین, یہ اعلان برات ہے کہ تم تمہارے دین پہ رہو, میں میرے پہ, پھر میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں. یہ نہیں کہ تم میرے سامنے بیٹھ کے غلط کام کرتے رہو اور میں اپنے بارے میں کہوں کہ نہیں تم جو بھی کر رہے ہو میرے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں آئے گی. تو اس کے اندر انسان کے اندر شدت ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کر سکیں. یہاں پہ ہم تلاوت سنیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈیئر سسٹرز, کیسی لگی تفسیر؟ کیا سیکھا؟ جو ہم بات پیچھے کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا ایک ہی جگہ پہ کلیئر کر دیا نا, بہت خوبصورت, بہت اچھے انداز عمران افروز, صحیح ہے نا. دیکھیں شروع میں آ رہا نا, کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جس میں ہمیں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نو کمپرومائزنگ دین جی, بالکل. کیونکہ ہم تھوڑے سے ہو جاتے ہیں نا, چلیں کوئی بات نہیں, ان کی بات بھی رکھ لیتے ہیں, اپنی بھی کر لیتے ہیں, لیکن نہیں, یہاں پہ جو ایک یہ سورہ نازل ہوئی ہے اس میں ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے نا. دیکھیے قل یا ایھا الکافرون, شرک کی بالکل سرے سے نفی کر دی گئی ہے. کوئی تھوڑا سا بھی ہوتا ہے نا کہ کتنے پرسینٹ بھی چلو ہم مان لیتے ہیں, تھوڑے سے جھک جاتے ہیں, اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی. شروع میں دیکھیں قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافروں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے نا, عقائد پختہ بین شریف. جی مجھے آئیے صحیح پڑھنا نہیں آ رہا, دیان شریف نہیں سمجھ آئی آپ کو. قل یا ایھا الکافرون, کہہ دیجئے اے کافرو, لا اعبد ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. اس کو آج ہم کیسے فٹ کریں گے؟ کیا کرتے ہیں بھائی آج کل ہم؟ مین چیز دیکھ لیں, ہمارے عقائد میں, ہماری سوچ میں بھی شرک آ چکا ہے. زبان میٹھی, جی زبان میٹھی ہے, لیکن تھوڑا سا اس لیے میں اس پہ بات کروں گی, ہمارے پاس ٹائم بھی ہے, کہ آج یہ بہت نفس پرستی ہے. بالکل وہ آپ کریں گے, ہم نفس کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں, لیکن آج کل جو بہت زیادہ ایک چیز کر رہے ہیں وہ بزرگوں کو فالو کرنا, کہ فلاں پیر کا ہاتھ تھام لو وہ آپ کو بخشوا دیں گے, ان کی بیعت کر لو وہ آپ کو بخشوا دیں گے. کیونکہ پرسنلی مجھے ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ نہیں نہیں وہ جو ہوتے ہیں, ایک دفعہ بھی کچھ دنوں پہلے میں سن رہی تھی ٹی وی پہ بھی اسی طرح ایک جگہ پہ تھوڑا سا بات ہو رہی تھی, میں کہا چلو میں دیکھ لوں کیا ہے اس میں, اس میں بھی یہی اسی چیز پہ بات ہو رہی تھی. کیونکہ جس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ اسی کے مطابق جو ہے ایکسپلینیشن دے گا, وضاحت کرے گا, نہیں نہیں وہ پلان کے لیے یہ بھی ہے گندم کا, کوئی عجیب و غریب سے انہوں نے ایگزامپل دے کے جی انہوں نے مطلب اس کو کہا کہ وسیلہ جو ہے نا یہ ضرورت ہے نا اس کی, ہمیں اس کے بغیر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہاں پہ دیکھیں کلیئر کٹ ہمیں ایک ایک چیز بتا دی گئی ہے نا, اور جتنا بھی آپ بات کریں گے لیکن ہم نے اس چیز سے پیچھے نہیں ہٹنا. لوگوں کو ضرور اویئرنیس دلانی ہے کہ ہم پیچھے الحمدللہ بڑے, کہ انسان اللہ تعالیٰ جو ہے انسان شرک سے بھی زیادہ قریب ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو پتہ ہے جیسے ہم ابھی یہ 30th پارے پہ ہم تدبر کر رہے ہیں نا, اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ سننے والا ہے, جاننے والا ہے, وہ آپ کو واچ بھی کر رہا ہے. آپ فرشتے جیسے فرشتے نازل ہو رہے ہیں, صرف قدر پڑی پیچھے وہ بھی بڑا کہ وہ ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. پھر زمین تو دیکھیں وہ گواہی دے گی, آسمان, ہوا, ایوری تھنگ جو ہے وہ ہمارے کام کر رہے ہیں, ہمارے الفاظ نکلتے ہیں, جو ہمارے چلنے کا انداز, کرنے کا انداز, ہم عمل کے طور پر جو کام کرتے ہیں وہ ساری چیزیں ہماری گواہی بن رہی ہیں. یعنی ویڈیو بھی بن رہی ہے, آواز بھی ریکارڈ ہو رہی ہے, ایوری تھنگ, ہمارے موشنز بھی, ہم کس ہمارے کس طرح کی ہم محسوس کرتے ہیں, کیا ہماری سوچ ہے, کس نیت سے کرتے ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اور کوئی نہیں کر سکتا ہے. جی اللہ نے محفوظ رکھا ہے اس سے الحمدللہ. جی پیروں کا نام کے ساتھ القابات سمجھ سے باہر ہوتے ہیں, دل کا بات تو چھوڑیں, جو ان کو سجدے کرتے ہیں, جو کرواتے ہیں, مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. اور اتنا ڈر لگتا ہے اتنا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بار بار کہا تھا کہ اگر اس حدیث کو سارے سامنے رکھ لیں کہ میری قبر کو سجدہ گانا بننے دینا, میری قبر کو سجدہ گانا بنے, بار بار ابھی بھی یہ ان کی دعا ہے. ورنہ ہم جو اجمی لوگ جاتے ہیں ہمیں یہ نہیں کہ ہر ایک کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, بہت زیادہ ہم پیار کرتے ہیں ان سے, یہ نہیں ہے, لیکن ہمیں اس کا طریقہ نہیں پتا. ہم وہ جو شروع سے چلی آ رہی خرافات, عجیب و غریب قسم کی, ان کو لے لینا, جی سجدہ صرف اللہ کے سامنے کرنا, یہ تعظیمی سجدہ تھی کیا, کچھ عرصہ جائز تھا, لیکن ابھی جیسے ابھی لائیو لیکچر تھا جس کو پھر میں سن رہی تھی جو بھی جوہر آباد میں, وہاں پہ جیسے ہمارا شروع سے پاکستان میں اس طرح عادت ہے نا کہ ٹیچر کلاس میں آئے تو احترامن کھڑے ہو جانا, اس چیز سے منع کیا گیا ہے. احترامن تعظیمی سجدہ بھی اب ان کے لیے احترام میں کھڑا ہونا یہ بھی ابھی جائز نہیں ہے. محبت ضرور ہوگی ٹیچر سے, ہوتی ہے سارا کچھ نا, لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں. ٹھیک ہے, تھوڑی سی بات لمبی ہوگی کیونکہ دیکھیں لا اعبدو آیت نمبر 2 ہے, لا اعبدو ما تعبدون, نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو, ولا انتم عابدون ما اعبد, نہ تم عبادت کرنے والے جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہاں پہ یعنی کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی تھی. جیسے استاذہ نے بتایا, وہ کہتے تھے ایک ان پہ ہاتھ رکھیں, ان کو مان لیں, ایک سال ہم اللہ کی بات, ایک سال آپ ہمارے بتوں کی کریں, یا کچھ بھی کسی طریقے سے مان لیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف الفاظ میں جواب دے دیا تھا. یہ تو اسکول سے سکھایا جاتا ہے تزئین کھڑا ہونا. ہاں یہ بری بات نہیں ہے, لیکن جو چیز پڑھ لی جائے, اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا کہ ہمیں ہے ضرور ہے, لیکن یہ چیز تھوڑا سا ہوتا ہے کہ نہ کیا جائے تو زیادہ بیسٹ ہے نا. احترام تو دل میں ہے نا, بعض دفعہ اتنی بدتمیزی بچے گھر جاتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں, تو اس چیز سے بچنا. دل میں محبت ہوگی ٹیچر کا, دیکھیے احترام کیا ہے, آپ اس کا رسپیکٹ کریں گے. نمبر 2, آپ کو جو ہوم ورک ملتا ہے وہ ٹائم پہ کریں گے, ٹیچر کو تنگ نہ کرنا, چاہے میل یا فیمیل جو بھی ہے, ہر چیز اگر ٹائم پہ کرتے ہیں توجہ سے کرتے ہیں تو یہ بھی اسی چیز میں آ جائے گا نا کہ ہم ان کا کہنا مانتے ہیں. کیونکہ استاد ہمیں جو ایک علم سکھا رہا ہے وہ ہمارے کیا ہے, روحانی والدین ہوتے ہیں نا, ہمیں ایک لفظ بھی کوئی سکھا دیتا ہے تو اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, شرک کے بارے میں دیکھیں, شرک خفی بھی ہے جلی بھی ہے. خفی ہوتا ہے چھپا ہوا شرک, وہ بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, اس سے بھی بچنا ہے. اس سے کیسے بچیں گے, نارملی تو ہم سارے جی, میرے سسرال میں ایک فیملی ہے, وہ پیر صاحب کی چارپائی دیوار پہ لگاتے ہیں, کوئی اور بات نہیں سکتا اس سے. اچھا 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 اچھا, دوبارہ پڑھتی ہوں, میرے سسرال میں ایک فیملی ہے, وہ پیر صاحب کی چارپائی دیوار پہ ٹانگتے ہیں, کوئی اور بیٹھ نہیں سکتا اس پہ. اور نعوذ باللہ, استغفر اللہ استغفر اللہ, اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. یہ ہے کافی حد تک, کیونکہ میں ہوتی تھی فیملی, انہوں نے اتنی بڑی تصویر اپنے سٹنگ روم میں لگائی ہوئی ہے, اگر وہ بچوں کی شادیاں کرتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں جی, ان سے مانگتے ہیں, ان سے میں نہیں لگوانا اور کچھ کرنا مانگنا کرتے نہیں. ان کا ہم پہ بہت ہاتھ ہے, ان کا بڑا کرم ہے, انہیں کی دعاؤں سے ہمیں یہ سارا کچھ ملا. یہ سب دعائیں کہتے ہیں ان کی دعاؤں سے, حالانکہ وہ بندہ جا رہا ہے اس دنیا سے, وہ کیسے دعا کر سکتا ہے, تو وہ تو خود محتاج ہے. تو یہ چیزیں ہمیں بہت زیادہ جی, ٹیچر کی تعظیم میں کھڑا ہونا شرک ہے. ہاں اسے وائٹ کریں تو زیادہ بیسٹ ہے, فون پہ دم ہوتا ہے ہر بات پہ. دیکھیں آج کل کیا ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمیں اپنے اوپر یقین نہیں, ہمیں اللہ پہ یقین نہیں, کیونکہ سب اندر مین کمی ہمارے اندر اپنی ہوتی ہے, تو ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں, ہم دوسروں سے فائدہ لینا چاہتے ہیں. کیوں, کیونکہ ہمارا اللہ سے تعلق بہت کمزور ہے. اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے اچھا ہوتا ہے تو ہمیں کبھی کسی کو جا کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ میرے بچے کو دم کر دو, مجھے دم کر دو, مجھے درد. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, بزرگ کی دعائیں دی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن جو آج کل اسپیشلی جو سینٹر بن چکے ہیں مختلف قسم کے, استخارہ کے, فلاں کے فلاں کے, یہ چیزیں ہمارے اسلام میں نہیں. اگر آپ سیرہ کا مطالعہ کریں, کسی جگہ بھی یہ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, جو بھی کام کرنا ہے, سب سے مین چیز جو ہم اس سورہ میں پڑھے ہیں کہ شرک نہیں کرنا. اگر ہم اس سے یقین کریں بچے, ہر کام ہمارا آسان ہو جائے گا. شرک بہت بڑا گناہ کبیرہ میں سے آتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے بڑے ڈرنے کی بات ہے, اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز معاف کر دوں گا, شرک کی ذات معاف نہیں کروں گا, میری ذات میں جو شرک کرتی ہو جی, پیسے کمانے کے ہاں جی طریقے ہیں بالکل, حق حلال کی کمائی کے کیوں ہے یہ جو دعا اللہ مغفرنی من حلالی کا نہ حرام یا انہیں بفتی کا من سوا, یہ جو ابھی میں نے سٹارٹ میں دعا پڑھی ہے کہ علم نافعن رزقن طیبن عمل متقبل, رزق تو یہ کیوں کہا جاتا ہے, دیکھیے رزق کا بہت اثر ہوتا ہے, حلال کمائی کا, ہر چیز دیکھیں اسی میں آ جاتی ہے, چاہے یہ کسی چیز میں بھی آپ لے لیں. شرک سے دیکھ لیں, شرک کے ساتھ اگر یہ جو مختلف کام شروع کر دیتے ہیں پیروں, انہوں نے ظاہرہ وہاں پہ اتنے اتنے بڑے وہ باکس رکھے ہوتے ہیں کہ چندہ ڈال کے جائیں, کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگیاں اس چیز کے لیے وقف کر دی ہیں. اللہم لا تجعلنا منہم, ان چیزوں سے یقین کریں, وہ دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے دے, ہمیں ایمان کی حالت لے کے جا اور ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جا. وجعلنی ربی رضیاً, اے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جا. اللہم اخلصنا لوجہک, ربنا آتنا فی الدنیا حسنت وفی الآخرۃ حسنت وقنا عذاب النار. یہ دعائیں شعور کے ساتھ مانگا کریں, اور خاص کر یہ جو دعا ہے نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, کہ ہمیں ہدایت آنے کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. ٹھیک ہے, یہ شعور کے ساتھ ہم نے مانگنی ہے. ہمیں واقعی کمی ہے اس چیز کی کہ ہم کیسے اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ ضرور جی حلال کمی کا بڑا اثر ہوتا ہے کمائی کا اعمال پہ. جی بالکل, علامہ اقبال کے ساتھ جی مثال نہیں ملی, ان کی والدہ کو تھوڑا ڈاؤٹ تھا کہ ان کے جو والد کی کمائی میں حلال نہیں ہے, تو وہ بکری انہوں نے رکھی تھی جس سے وہ خود محنت کر کے اس کو دودھ بھی پلاتی ہیں سارا کچھ کرتی. لیکن باقی یہ جو حلال کمائی کا اثر نسلوں تک جاتا ہے, یہ حقیقت ہے. آپ خود نوٹ کریں گے جو چیز ہم سیکھیں گے. کیوں ایک کسی نے کہا تھا, آپ ہمیں اچھی مائیں دیں ہم آپ کو اچھی قوم دیں گے. ماں ایک بیس ہماری اچھی ہوگی, ہمارا عقیدہ پختہ ہوگا. ٹھیک ہے, ہم بچپن سے ہمیں اتنا شعور نہیں تھا کیونکہ ہمارے والدین اتنے پڑھے لکھے یا اتنا اس سائڈ پہ رجحان نہیں تھا, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے, ہمیں ہر چیز بتا دی ہے, تو کسی صورت میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا. شرک کے معاملے میں تو کبھی بھی نہیں کرنا. جو مرضی کچھ کہہ دے جی یہ بڑا اچھا ہے, آپ کو پڑھے اتنی اتنی دلیل تصوف ہے, اتنی بکس ہیں سارا کچھ, کسی سے ٹائم نہیں ہے بات کرنے کا. اس لیے سادہ کیونکہ تدبر کریں, اس پہ ہم اتنی بات نہیں کریں گے, صرف اسی سے ریلیٹ تھوڑی سی بات اس لیے کر رہی ہوں کہ تھوڑے سے ہمارے مائنڈ کلیئر ہوں کہ شرک سے کیسے بچنا ہے. ہر حال میں اللہ سے مانگنا ہے, کیونکہ صحابہ کرام کیا کرتے, کہتے ہیں جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ کس سے مانگنا ہے؟ اللہ پاک سے. کوئی بھی چیز آپ کی گم ہو جاتی ہے اس کے لیے انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم تو صرف اس کو پڑھتے ہیں نا, کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے نو. یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لٹانے پھر واقعی حقیقت ہے, آپ اس کو پڑھیں گے آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کوشش کریں اللہ تعالیٰ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس برائی سے بچائے, کیونکہ بہت زیادہ ہمیں اس کی اویئرنیس کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, تو استاذہ جی کے لیکچرز پر بھی ہیں, اگر آپ نورو قرآن کی ویب سائٹ پہ جائیں تو آپ کو وہاں سے مل جائیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ اگلی صورت اس سے بھی زیادہ خوبصورت ماشاءاللہ سورہ نصر دیکھتے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہتے ہیں انشاءاللہ انٹرویو کریں گے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ, السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سورۃ النصر ترتیب کے اعتبار سے 110 نمبر کی سورت ہے, تین آیات ہیں, ایک رکوع ہے, 19 یعنی 19 کلمات ہیں, 82 یعنی 82 حروف ہیں, اور مدنی سورت ہے. مدنی سورتوں میں اس کا نمبر 114 ہے. بلکہ اس سورت کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول بھی ملتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی آخری سورت ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر کوئی مکمل سورت نازل نہیں ہوئی. یہ مسلم, نسائی, تبرانی اور کئی اور روایات میں موجود ہے. پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ یہ سورت حجت الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں منا کے مقام پر نازل ہوئی. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر اپنا مشہور خطبہ دیا. یہ ترمذی, بزار, بہکی اور کچھ اور روایات میں یہ چیز ملتی ہے. پھر ایک اور صحابیہ ہیں, یہ حضرت سرہ بنت نبہان کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میں نے حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگوں جانتے ہو کہ یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا یہ یام تشریق کے بیچ کا دن ہے. پھر آپ نے پوچھا جانتے ہو یہ کون سا مقام ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے. فرمایا یہ مشعر حرام ہے, یعنی معلوم بھی تھا صحابہ کو پھر بھی نہیں بولتے تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں جانتا, شاید اس کے بعد کہ میں تم سے مل سکوں, یعنی شاید کہ اس کے بعد میں تم سے نہ مل سکوں. خبردار رہو, تمہارے خون اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن اور یہ مقام حرام ہے, یہاں تک کہ تم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرو. سنو یہ بات تم میں سے قریب والا دور والے کو پہنچا دے. سنو کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ اس کے بعد جب ہم لوگ مدینہ واپس آئے تو کچھ دن نہ گزرے کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا۔ اب ان دونوں روایتوں کو اگر ہم ساتھ ملائیں تو پتہ چلتا ہے کہ سورت نصر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سے تقریباً 3 مہینے پہلے نازل ہوئی تھی، کیونکہ حجۃ الوداع اور اللہ کے نبی کے وصال کے درمیان اتنا ہی وقت تھا۔ اسی طرح حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، مجھے میری وفات کی خبر دی گئی ہے اور میرا وقت آن پورا ہوا۔ مسند احمد، ابن جریر، ابن منظر اور ابن مردویہ کی روایت ہے یہ۔ ایک اور روایت میں ہی ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سورت کے نزول سے اللہ کے نبی نے یہ سمجھ لیا تھا کہ آپ کو دنیا سے رخصت ہونے کی اطلاع دی گئی۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ حضرت ام حبیبہ یا ام حبیبہ رضی اللہ فرماتی ہیں، جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اور یہاں یہ بات نوٹ کیجئے گا جو پیچھے ہو چکی ہے کہ نبیوں کو کی موت سے پہلے ان کو بتا دیا جاتا تھا، بلکہ اجازت لی جاتی تھی، اور وہ خوشی خوشی جانا چاہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نزاع کے معاملات ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی یہ چیز ملتی ہے ہمیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس سال میرا انتقال ہونے والا ہے تو یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رو دیں۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ میرے خاندان میں سے تم ہی سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملو گی، یعنی میرے بعد اب تمہاری ہی وفات ہوگی، 6 ماہ کے بعد یہ فوت ہو گئی تھی۔ یہ سن کر وہ ہنس دی۔ یہ ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ کی روایت ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے غزوہ بدر میں شریک ہونے والے بڑے بڑے شیوخ کے ساتھ اپنی مجلس میں بلایا کرتے تھے، یعنی ابن عباس بڑے چھوٹے تھے عمر کے، اس کے باوجود حضرت عمر اپنے دور میں ان کو بڑے صحابیوں کے ساتھ بلاتے تھے۔ یہ بات بعض بزرگوں کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا، ہمارے لڑکے بھی تو اسی لڑکے جیسے ہیں۔ تقابل آ جاتا ہے نا کہ ہمارے بچوں کو کیوں نہیں پروٹوکول مل رہا، ہاں اس کو خاص طور پر کیوں ہمارے ساتھ شریک مجلس کیا جاتا ہے؟ تو امام بخاری اور ابن جریر نے اس کی وضاحت کی کہ یہ بات کہنے والے عبد الرحمن بن عوف تھے۔ خیر، حضرت عمر نے فرمایا، علم کے لحاظ سے اس کا جو مقام ہے وہ آپ لوگ جانتے ہیں۔ پھر ایک روز انہوں نے شیوخ بدر کو بلایا، یعنی بڑے ہو چکے تھے بوڑھے، ان سب کو بلایا اور مجھے بھی ان کے ساتھ بلا لیا۔ میں سمجھ گیا کیا کہ آج مجھے یہ دکھانے کے لیے بلایا گیا ہے کہ مجھ کو ان کی مجلس میں کیوں شریک کیا جاتا ہے، یعنی ان کو آج اپنا ٹیسٹ فیل ہوا۔ دوران گفتگو حضرت عمر نے بدر میں شریک ہونے والے بزرگ صحابہ سے پوچھا کہ آپ حضرات اذا جاء نصر اللہ والفتح اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیے کہ ان کی باتیں محفلوں میں کیسی ہوتی تھیں، علمی باتیں ہوتی تھی نا۔ اور آج بھی اگر اللہ تعالیٰ نصیب کرے کسی علم والے کی محفل اٹینڈ کریں، ایون شادیاں اور عام گفتگو، تو اس میں ان کے مذاق، ان کی باتیں، ان کا ایک دوسرے سے کہنا سننا سب دین کے مطابق ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ پوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں تو باس نے کہا کہ اس میں ہمیں حکم دیا کیا کہ جب اللہ کی نصرت آئے اور ہم کو فتح نصیب ہو تو ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں۔ یعنی ایسے جیسے آپ پوری سورت پڑھ کے 6-7 لوگوں کو کہیں آپ کیا سمجھی سورت میں کیا بات ہے، جیسے میں ہی آپ سے کہوں اچھا صرف ترجمہ ہی دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے۔ تو اس طرح ایک نے ایک بات کہی، دوسرے نے دوسری کی، اس سے کوئی اختلاف نہیں مراد، یعنی ہر بندے نے اپنی سمجھ سے ایک بات کہہ دی۔ دوسرے نے کہا کہ اس سے مرا شہروں اور قلعوں کی فتح ہے۔ بعض خاموش رہے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے ابن عباس سے کہا، کیا تم بھی یہی کہتے ہو، یعنی یہ جو سب کہہ رہے ہیں تم بھی یہ کہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں نے کہا کہ نہیں۔ تو پھر تم کیا کہتے ہو؟ تو کہتے میں نے عرض کیا، اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجل ہے، موت ہے۔ اس میں اللہ کے نبی کو خبر دی گئی کہ جب اللہ کی نصرت آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا وقت آن پورا ہوا، اس کے بعد آپ اللہ کی حمد اور استغفار کریں۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، میں بھی اس کے سوا کچھ نہیں جانتا جو تم نے کہا۔ اور حضرت عمر نے پھر بدر کے شیوخ سے کہا، آپ لوگ مجھے کیسے ملامت کرتے ہیں جبکہ اس لڑکے کو اس مجلس میں شریک کرنے کی وجہ آپ نے دیکھ لی۔ یہ بخاری، مسلم، احمد، ترمذی، ابن جریر اور کچھ اور روایات کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ مجھے اس میں ایک بڑا لطیف سا نقطہ مل رہا ہے، اور وہ کیا کہ جب بھی کوئی بندہ دین کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، کہیں بھی دین کا آپ کام کرتے ہیں یا اس میں مدد کرتے ہیں، تو شروع میں عموماً بہت ٹھنڈا رسپانس ہوتا ہے۔ ابھی لوگوں کو اس کی قدر نہیں پتہ ہوتی، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر بڑھوتری ہوتی جاتی ہے۔ یہ فطرت کی بات ہے۔ آپ دیکھیں، اگر آپ حق پہ ہیں نا اگر اس کورس کو کرنے کے میں اگر آپ نے اپنی بات کنوے کی اور اس میں سے 10% نے لیا، اگر آپ نے اس کورس کو، اس قرآن کو اچھے طریقے سے بیان کر دیا، یقین رکھیں کہ اگلا کورس اس سے ڈبل ہوگا. یہ فطرت کا اصول ہے. شروع میں تھوڑے تھے اور مدینہ میں جا کے لوگ بڑھتے گئے، لیکن جب لوگ بڑھتے ہیں تو پھر اس شخص کی موت کا پیغام ہوتا ہے. اللہ نے نبیوں کو دنیا میں ایک مشن دے کر بھیجا ہوتا ہے اور وہ کہ دنیا میں اللہ کا نام بلند ہو، کلمہ بلند ہو. تو آپ دیکھیں کہ ساری سختیوں کا دور اللہ کے نبی نے سہ لیا. 13 سال مکہ کے، مدینہ کی انتہائی کٹھن گھاٹیاں، اور تبوک کے موقع پہ جب بے لڑائی کے فتح ہوئی عربوں کے پر، تو کیا رومنز پہ اور عجم والوں پر بھی اسلام کا غلبہ طاری ہوا. تو ہماری زبان میں اب کہتے ہیں نا کیا بیٹھ کے کھانے کے دن ہے. آپ یہ اصول پھر دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. جب انسان جوان ہوتا ہے، پھر کیریئر شروع کرتا ہے، پھر بہت کام کرتا ہے، بڑی محنت تھوڑے ہی ہوتے ہیں، ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں. پھر آخر جب 30-40 سال ہوتے ہیں، پھر خوب سٹیبل ہوتا ہے، جاب اچھی ہوئی، کام اچھا ہوا، ہمت ہے، طاقت ہے، مرد خوب کماتے کھاتے، پھر ذرا سے بڑے ہوئے بچے آنے ہونے لگے، اور واقعی جب 40s-50s میں آ کے انسان لکھ پتی کروڑ پتی کچھ ہونے لگتا ہے تو دنیا سے جانے کا وقت ہے. بعض لوگ روتے ہی رہتے ہیں، ہائے اب تو کھانے کے دن تھے، میرا بیٹا ساری عمر محنت ہی کرتا رہ گیا، اب سارا کچھ ہوا تو وہ چلا گیا. یہ فطرت کا اصول ہے، ہر عروج کے ساتھ زوال ہے. تو اس کے لیے پھر انسان واقعی اگر اپنے آپ کو ریڈی کر لے تو آپ کو مزاج بھی سمجھ آئے گا. میرا تو دل ہے میں فوراً سیرت شروع کروا دوں آپ کو اس قرآن کے پورے ہوتے ہی. آپ وہ چیزیں جو قرآن کے دوران نہیں سمجھ سکے وہ انشاءاللہ سیرت سے سمجھیں گے کہ کیا مزاج ہوتا ہے. اور یہ سوچ ملتی تب ہے جب بندہ واقعی قرآن کو بغیر کسی پلیوشن کے اپنے دل پہ لے کر پڑھے. تو آئیے ذرا اس سورت کو دیکھتے ہیں. اور اس میں چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح کی بات کہی گئی، تو اللہ کے نبی کا پھر اس کے بعد عمل کیا تھا وہ ابھی نوٹ کر لیں، کیونکہ پھر سورت میں جب آیتیں آتی ہیں تو بعض دفعہ پھر وہ بات کا موقع نہیں رہتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسبیح کی دعوت دی تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اپنی وفات سے پہلے اللہ کے نبی نے سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک، اور بعض روایات میں سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کثرت سے پڑھنا شروع کر دیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں باتوں کا حکم دیا نا، فسبح بحمد ربک واستغفر، تو آپ نے تسبیح اور استغفار دونوں کو جمع کر دیے. بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کیا کلمات آپ نے پڑھنے شروع کیے، یعنی یہ پہلے نہیں کرتے تھے اب کر دیے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے کلامت مقرر کر دی گئی ہے کہ جب میں اسے دیکھوں تو یہ الفاظ کہا کروں، اور وہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب مشن پورا ہونے لگے، جب پیغام ہونے لگے عام، جب کوئی قرآن کا کورس پورا ہونے لگے، میسج پورا ہو جائے، تو پھر اپنی پرسنل عبادت پہ بھی بندہ توجہ دے، کیونکہ بہت کمیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے آخری زمانے میں اٹھتے بیٹھتے ہر وقت آپ کی زبان پہ سبحان اللہ و بحمدہ کے لفظ رہتے. اس میں اپنی ذات کا گھٹنا بھی تو ہے نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، یہ اللہ کی شان ہے. کہتی ہیں کہ ایک روز پوچھا کہ آپ اتنی کثرت سے یہ کیوں کہتے ہیں، تو فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. پھر آپ نے یہ سورت پڑھ کر بتائی اذا جاء نصر اللہ. ابن مسعود سے ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی کثرت سے یہ ذکر کرتے تھے سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی انک انت التواب الغفور. ابن جریر مسن احمد کی روایت ہے. اور آخری روایت پھر سورت شروع کریں گے کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی آخرت کے لیے محنت اور ریاضت کرنے میں اس قدر شدت کے ساتھ مشغول ہو گئے جتنے اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے. یہ نسائی اور تبرانی کی روایت ہے. تو آئیے، بڑی دلسوز سورت ہے، بڑا ہی میرا دل جیسے رقیق ہو جاتا ہے اس سورت کو پڑھتے اور پڑھاتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی. کیا تھی فتح اور کون سی تھی مدد؟ بعض کہتے ہیں کہ اس میں فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، لیکن دیکھا جائے تو ہر دور میں جب بھی کہیں اسلام کا پیغام عام ہو جائے، لوگ اس بات کی قدر کرنے لگ جائیں، لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ اس بات میں ہمارا ہی فائدہ ہے، تو وہی فتح ہوگی۔ ہر دور کے داعی دین کے لیے وہ دن فتح کا دن ہوتا ہے جب لوگوں کے دل قرآن کے لیے فتح ہو جائیں، جب لوگ اس کی ریئلٹی کو سمجھ جائیں، جب لوگوں کو سمجھ آ جائیں کہ یہ چیز ہمارے ہی فائدے کی ہے۔ اور اگر دیکھیں تو مکہ جب فتح ہوا تو اصل میں تو ایک کیپیٹل مسلم ہو گیا نا، جہاں سب سے زیادہ زور تھا مسلمانوں کی مخالفت کا، تھی وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کر دیا، تو بتا دیا کہ آج اگر تکلیفوں میں ہے تو کل ان شاء اللہ تعالیٰ مدد آئے گی۔ ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد حال کیا ہو گیا تھا کہ ایک نہیں آتا تھا، دو نہیں آتے تھے، شروع میں ایک ایک آتا تھا اور وہ بھی بیچارہ چھپتا ہوا، کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد گروہ آئے، قبیلے آئے، اس وقت ایک ایک بندے کے ساتھ پورا پورا اس کا قبیلہ آتا۔ کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے کے لیے جب نکل رہے تو اس وقت جب آپ گھر سے نکلے تھے تو 4000 لشکر تھا آپ کے ساتھ، اور راستے میں حلیف قبائل ملتے گئے ملتے گئے کہ مدینہ پہنچنے تک 10000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا۔ اور مراو زہران مکہ کے قریب جگہ، جب وہاں اپنے پڑاؤ ڈالا، اتنا بڑا لشکر تھا کہ پورے میدان میں خیمے لگے، آگ کے علاوہ روشن کیے گئے۔ دشمن اس منظر کو دیکھ کر اتنا مروب ہو گئے کہ مقابلے کی جرت ہی نہ ہوئی۔ اور یہ وہ موقع تھا کہ جب پھر ابو سفیان گرفتار ہوئے اور مسلمان ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان کو پکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے کہ ابھی بھی روکتے، ابھی نہیں دیکھ رہے، یہ سچائی دیکھو کیسے لوگوں نے قبول کر لی۔ اور پھر ابو سفیان نے جب جان کی امان پائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو چھوڑا اور پھر وہ مسلمان ہوئے۔ واقعہ پورا سیرت میں آئے گا انشاءاللہ، وہاں پڑھیں گے ہم، لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ مدد آتی ہے، نصر اللہ، اللہ کی مدد آگے رہتی ہے۔ جب بندہ اللہ پر نظریں رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اور اللہ کی مدد یہ نہیں کہ کوئی بہت بڑی بلڈنگ بن جاتی ہے، اللہ کی مدد یہ نہیں ہے کہ اس نام کا جھنڈا لگ جاتا ہے، اللہ کی مدد یہ ہے کہ لوگ اس مشن کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس، لیکن آپ کی بات سننے والے بے شمار جان نثار، جو اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے، جو دن رات ایک کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بعض لوگ بڑی بڑی بلڈنگوں پہ مان کرنے والے، اسی کے اوپر غم کھانے والے بن جاتے ہیں جب وہاں لوگ نہیں ہوتے۔ تو اصل بات کیا ہے کہ لوگوں کو دیکھیے، یا الناس کا لفظ بڑا قابل غور ہے، ورأیت الناس، لوگوں کو تم دیکھتے ہو تو لوگ دیکھو کتنے لوگوں کو پیغام مل رہا ہے۔ اور آج جب ہم دین کے نام پہ سب سے پہلے وہ کام کی فکر کر جاتے ہیں جو ابھی موقع نہیں آیا، تو اس کے بعد پھر وہ اصل چیز نہیں ہوتی، پھر آپ اسی کے تقاضوں میں اتنے الجھ جاتے ہیں کہ جو چند لوگ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کی دعوت دینے والا لوگوں پہ فوکس کرے، لوگوں کو فائدہ کدھر ہے، لوگ کس چیز میں آتے ہیں۔ لوگ آتے ہیں، بلڈنگیں بھی بن جاتی ہیں، وہ کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ نے ہمارے رزق کا فیصلہ کیا نا، بھوک لگتی ہے تو کھانا ملتا ہے، بچہ آتا ہے ماں کے پیٹ میں دودھ جس میں پہلے آتا ہے، یہ اللہ کے وعدے ہیں، یہ وہ کوڈ ورڈز ہیں جو عام لوگوں کو نہیں سمجھ آتے۔ آپ کام کریں، آپ کو جگہ دینا اللہ کا وعدہ ہے۔ آپ کام نہیں کر رہے، ابھی شروع نہیں کر رہے، جگہ بنا رہے ہیں، آپ لوگ بھی کھو رہے ہیں، اور یہ چیز سنت سے ملتی ہے۔ لیکن سطحی طور پہ دین کی بات کرنے والے ان چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے۔ ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم بالکل سنت پہ چلتے ہوئے اپنے لیے راستے منتخب کرتے جائیں۔ کہتے ہیں کہ صرف یمن سے ایک اتنا بڑا قافلہ آیا تھا کہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک کثیر تعداد تھی لوگوں کی جو مسلمان ہوئے۔ کیا وقت ہوگا! ویسے میں ان آیتوں کو پڑھتے سمے سیرت کے ساتھ مجھے گہرا شغف ہے، اور مجھے تو بس رونا آ جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوچ کے کہ ایک وہ وقت تھا کہ ایک مسلمان ہوتا اور آپ کہتے چھپ کے رہنا، گھر میں نہ بتانا۔ میں اپنے سفر میں ابھی حالی، آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ یوکے گئی ہوئی تھی، تو وہاں سے آئی، تو مجھے پرسوں ایک اور لڑکی ملی، میں حالانکہ مجھے جانا تھا دوسرے شہر میں، لیکن بہت تھا کہ اس کو مجھے ملنا ہے تو ضروری بات تھی، تو میں آئی بیٹھی۔ یقین کریں کہ مطلب یہ باتیں سن کے لوگوں کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے، ہندو سے مسلمان ہوئی تھی وہ لڑکی، کہتی کہ 13 سال پہلے میں مسلمان ہوئی، سکھ مذہب سے تھی، کہتی کہ مطلب جیسے اپنی کہانی، اس وقت مسئلہ وہ نہیں تھا، اس کا کچھ اور تھا، لیکن ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ 13 سال پہلے ایک مرحلے سے گزر چکی تھی، ان میرڈ لڑکی، کنواری، اور اسلام مل گیا اس کو، اب لڑکا بھی مسلمان تھا جسے شادی ہو سکتی تھی، اور کس طریقے سے اس لڑکی نے اپنے گھر والوں سے چھپ کر نکلی اور کیا کرایا، اس نے سنایا، کہتی انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، لڑکے کو مارنے کی کوشش کی، بہرحال اب وہ تو اللہ کے حکم سے سروائیو کر رہی ہے. اب بالکل اس وقت جو اس کا سوال تھا کہ میری بہن اسی مرحلے پہ مسلمان ہو چکی ہے، پتلی دبلی، کہتی 16 سال کی لڑکی ہے، اتنے گھر والے پریشر میں ڈالیں گے کہ اس کو قتل کر دیں گے. سوال یہ تھا کہ وہ نماز کیسے پڑھے. یعنی جس چیز پہ میرا دل دکھا اس کی بات سن کے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ مسلمان ہو چکی ہے، وہ نماز کیسے پڑھے، ابھی وہ بتا نہیں سکتی، بتانا اس کے لیے مشکل ہے. آج وہ بتائے گی اس کو مار دیں گے، باپ مر جائے گا، یہ کیا ہوگا، اور اتنی بڑی فیملی اور خاندان، اور کہہ رہی کہ ابھی ہلکی پھلکی اس کی باتیں سن کے ہی وہ اس پہ جادو شادو کرنا شروع ہو چکے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ وہ نماز کیسے پڑھے، کیا اس کا حال ہے. تو میں سوچتی ہوں کہ ہم کتنے، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، کتنے پھٹے ہوئے لوگ ہیں، کوئی قدر نہیں ہم اس دین کی. جو قربانیاں کر کے آتے ہیں ان سے پوچھئے کہ اسلام کیا. اور ایک وہ وقت تھا کہ لوگ آتے تھے تو اس طرح چھپ جاتے تھے، اور ایک وہ وقت آیا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا، فوجوں کی فوجیں آئیں. اس کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن اس انتظار کے لیے پھر محنت بھی کرنی پڑتی ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر، بس تسبیح بیان کریں اپنے رب کے نام کی اور اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے. یعنی یہ نہیں کہ ہائے ہورا، دیکھا نا، نعرے بازی تانے، دیکھا کام کر لیا، اتنا فائدہ ہو گیا. جتنی اللہ تعالیٰ عزت دے، جتنی محنت کروائے، جتنی اس سے مدد ملے لوگوں کو، اتنی تسبیح. سبحان اللہ، یہ اللہ کی شان ہے. اپنے گن نہ گاتے پھرو، لیکن لکھ لیں یہ بات، جو بندہ اپنے گن خود گا رہا ہوتا ہے نا، وہ پھر اپنی بڑائی سمجھتا. آپ حکمت مانگے نا، آپ کو لوگوں کی دو باتوں سے پتہ چل جائے گا کہ ہمیں خود بھی اپنے جملے نہیں بعض دفعہ پتا ہوتے. اپنے جملوں کو چیک کریں. یقین کریں، میں نے اس دفعہ دورہ قرآن میں جس طرح ڈوب کے تزکیہ نفس پہ بات کی ہے نا، تو اب میرا اپنے دل کا حال یہ ہے کہ میں کوئی جملہ بھی عام باتوں میں بول رہی ہوتی نا، تو کٹک سے میرے ذہن میں کبھی وہ تکبر کا، کبھی عجب کا، کبھی خود پسندی کا، کبھی انا کا آتا ہے. ارے یہ تو میں نے کہا تھا کہ وہ میں کا لفظ بہت بولتے ہیں، تو پھر یہ میں بھی میں ہی ہوں. وہ اپنی تعریفیں بہت کرتے ہیں، وہ اپنی باتیں بہت کرتے ہیں، فوراً ایسے لگتا ہے کہ ایک چیک بن گیا. تو آپ یہ کہیں نا لوگوں کو، ہم نے یہ کیا، ہم میں یہ کرتی ہوں، تو کیا ہوا؟ لوگ کہیں. عربی کا ایک محاورہ ہے کہ کسی کی تعریف اس وقت تک سچی نہ سمجھو جب تک اس کا دشمن اس کے بارے میں وہ بات نہ کہے. تو کہا کہ رب کی تعریفیں بیان کرو، اپنی نہ کرو، تمہاری دوسرے کریں گے اگر تم اپنی نہیں کرو گے، اور اگر تم اپنی کرو گے تو پھر بعض دفعہ دوسرے کچھ اس کے اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ اور بھی سوچ سکتے ہیں. بلکہ کرو کیا؟ واستغفر. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اتنی کامیابی ہو گئی، اسلام پھیل گیا، اب کس بات کی استغفار؟ اس بات کی استغفار کہ جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں 110 صورتیں آج پڑھ لیں، صرف 4 صورتیں رہ گئیں، ایک سبق پیچھے رہ گیا، یہ رہ گیا. نہیں، استغفار کرو، کیونکہ اس طرح نہیں کی. آپ دیکھیں کہ ہمارا دین کیا سکھاتا ہے، نماز پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے، سلام پھرتے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور کیا کہتے؟ اللہ اکبر، اونچی بات سے، پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، 3 بار نماز پڑھ کے بیٹھے اور اب استغفار پڑھ رہے. کوئی فلم دیکھ کے اٹھے کہ کیا استغفار، اللہ معاف کرے؟ نہیں، نیکی کر کے بھی استغفار کرو کہ صحیح حق ادا نہیں ہوا. کیا ہوگا؟ انہو کان توابا، وہ ہے ہی تواب، توبہ قبول کرنے والے، پلٹ پلٹ کر آنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، پھر اس کے ساری کمیوں کوتاہیوں کے باوجود قبول کر لیتا ہے. اتنا سکون ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس لفظ کو سن کے، اس بات کو کہ اللہ واقعی جب بندہ نیکی کے کام میں بھی غلطیاں کر لیتا ہے، کبھی بھی خود سے مطمئن نہیں ہوتا، لیکن امید ہے کہ اللہ تو معاف کرے گا، کل تو کہہ دے گا کہ تھی غلطیاں، تھی خامیاں، تھی اس کے اندر کمیاں کوتاہیاں، لیکن میں اس کو معاف کرتا ہوں کیونکہ تھا تو میرا بندہ. اب دیکھیں، جس سے آپ کا دل مل جاتا ہے نا، آپ اس کی بڑی بڑی باتوں کو اگنور کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں چپ کرو، مجھے پتا ہے یہ سچا ہے. اور جو اوپر اوپر کی باتیں کرے، وہ سامنے بیٹھ کے بھی چپڑی چوپڑی کرے، تو آپ کہتے ہیں یہ اوپر سے لگا رہا ہے. اصل بات یہ کہ آپ دل سے اللہ کو یہ آپ ثابت کر دیں کہ اللہ ہم تیرے ہیں، کسی انسان کے لیے نہیں، کسی کے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور لوگوں کے ہونے سے کام ہو اور لوگوں کے نہ ہونے سے کام رک جائے، اس سے زیادہ ناکام انسان ہی کوئی نہیں دنیا میں. اللہ کے نبی کی زندگی میں جتنے لوگ تھے اس سے کئی گنا زیادہ اسلام میں آپ کے بعد آئے. تو کامیابی کیا ہے؟ کہ آپ کے بعد کام ہو. اور اللہ نے دنیا سے جانے سے پہلے آپ کو یہ خوشخبریاں دیں کہ غم نہ کریں، اب بہت کچھ ہوگا. اس سال کو عام الوفود کہا جانے لگا. سیرت میں یہ سال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تھا، سال وفود یا عام الوفود کہا جاتا تھا. ہر طرف سے لوگ آنے لگے بیعت کرتے، اور بالکل آپ کا جو آخری وقت تھا زندگی کا، ہر وقت لوگوں کے مجمع آپ کے پاس رہتے، اور اس کے بعد پھر آپ اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اس کی تسبیح کرتے. دل سے انسان پھر اس وقت یہ سوچ لے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اللہ کی طرف سے ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں تک تلاوت سنیں گے ایک بار پوری سورت کی، اور پھر اس کو دل پہ لیں. آپ لوگ اس کو کیسے سنیں؟ اپنے اس قرآن پاک کے پڑھنے پہ. اس کو سنتے وقت سوچیں، جس دن آپ دین کی طرف آئیں اس کورس میں تھیں تو کتنے لوگ تھے، پھر کتنے لوگ ایڈ ہوئے، اب پورا ہو رہا ہے. تسبیح اللہ کی ہوگی، غلطیوں کی معافی ہوگی. میں تو بہت دل سے معافی مانگتی ہوں آپ سے بھی اور لوگوں سے بھی، کئی جگہ حق تلفیاں ہوئی ہوں گی، کمی ہوئی، وقت پہ نہ آئے نہ گئے، لیکن کیا کریں، یہ زندگی کا سفر یہ ایسے ہی رہے گا، اور اللہ سے امید ہے کہ وہ تواب ہے تو ہمیں معاف کرے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سورہ نصر الحمدللہ بہت خوبصورت سورت. اس سورہ میں الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ ایک تو فتح مکہ کی خوشخبری پلس ان کے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ الحمدللہ جو سب سے اچھی بات وہ یہ کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام ہم تک پہنچایا. اگر ان کا تھوڑا سا ہم دیکھیں کہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے الحمدللہ اتنی مشکلات، اتنی سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمت نہیں ہاری، اور جب وقت آیا ہے اس میں بھی انہوں نے کیا کہا، سمعنا واطعنا، کہ اللہ کی بات کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے. اور الحمدللہ آیت نمبر 2 میں جیسے دیکھیں کہ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن یہ ساری باتیں کر کے بتا دیا گیا کیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، بس تسبیح کیجئے سات حمد کی اپنے رب کی اور استغفار کریں اس سے، یعنی اللہ کا نام بھی لینا ہے ساتھ میں استغفار بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے. یعنی کوئی بھی جب آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، اللہ کا ذکر ہر حال میں کرنا ہے. اور انسان ہیں، خطا کار ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں کیا کرنا ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ آگے جیسے آ رہا ہے، انہ کان توابا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اچھا دیکھیں یہاں پہ فتح کی بات ہوئی ہے نا، الحمدللہ جیسے آپ لوگ بھی کمنٹس لکھ رہے تھے کہ مشکلات کے ساتھ آسانی ہے، اور ہم نے اب جیسے میں بات کی ہے کہ الحمدللہ ہم نے ابھی 30th پارا لیا ہے، اس میں کس طرح غور و فکر کیا، تدبر کے ساتھ کیا ہے، اور آج ہم نے سورہ فیل سے لے کر ابھی سورہ نصر تک جو کی ہے، اس میں شرک کا بھی پڑھا اور مختلف حوالوں سے کوثر کا پڑھا. تو اس میں مین چیز ہم نے کیا کرنی ہے، اپنا سب سے پہلے اپنے ارادے کو پختہ کرنا ہے، استقامت لے کے آنی ہے، اور سب سے زیادہ جو آج چیز بات بہت زیادہ ہوئی کہ شرک کی نفی، شرک سے بہت زیادہ بچنا ہے، ٹھیک ہے نا. اور استغفار کی کثرت، کیونکہ انسان ہے، کلاس کے دوران بات کرتے ہوئے کچھ بھی ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے ہمیں اس طرح ہم اس کا حق نہ دے پا رہے ہوں جس طرح اس کا حق ہے، ٹھیک ہے؟ اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے استاذہ جی کو اور ایڈمنس کو جنہوں نے اس کے لیے ہمیں ایک موقع فراہم کیا، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے بنے. اور آپ سب سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ کل ضرور سب کو بولیں آئیں، کیونکہ آخری سورہ ہے، سورہ المسد سے لے کر سورہ ناس تک بہت خوبصورت دعا بھی ہوگی اور بہت آرام سے الحمدللہ ایک ایک چیز ہم اس میں سیکھیں گے. تو اسی کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کو آگے دوسرا، اور یہ اس کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ یہ تو ایک چھوٹا سا سفر تھا نا کہ ہم نے تدبر کی، اور وہ بھی بہت شارٹ سا، اتنا لمیٹڈ ٹائم تھا، ہم کسی پہ بات ہی نہیں کر سکے، کائنات پہ ہوئی، پھر ہر چیز پہ تدبر کرنے کی بات کی گئی، پھر جنت پہ بات ہوئی، جہنم پہ بات ہوئی، اور باقی چیزوں پہ ہماری اصلاح کے لیے بات کی گئی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. وہ سب سے مین چیز کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور کرامن کا طبین جو ہے ہمارا ایک ایک عمل لکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ در و دیوار، زمین و آسمان، یہ بھی گواہی دیں گے. تو اللہ پاک سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے اور ہمیں اچھے کام بنائے. اگر ہم سے جو جانے میں انجانے میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمیں درگزر فرمائے. اور بہت زیادہ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو کل دوبارہ حاضر ہوں گی، اور دعا کرنی ہے بلکہ سب کو آپ نے لے کے آنا ہے، باقی لوگوں کو بھی، کہ کل ہماری کلاس کا آخری ڈے ہے اور خوبصورت جو ہمیں سورہ آتی بھی ہیں تھوڑا سا اس پہ ہم بات کریں گے، اور آخری لمحات ہے رمضان کے تو اس کو مس نہیں کرنا. بہت زیادہ اپنے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے، کیونکہ والدین کا ہم حق نہیں ادا کر سکتے یہ کس طرح وہ ہمیں اس دنیا کا لانے کا سبب بنے، اور ہمیں اب یہ اتنی بڑی نعمت مل رہی ہے انہی کی وجہ سے، انہی کی دعاؤں کی وجہ سے مل رہی ہے. رب ارحمھما کما ربیانی صغیرا. تو انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.